پہلی کیفیت فضائل خود ساختہ فضائل ذکر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین اکرام، کہتا ہوں وہی بات اور سمجھتا ہوں جسے حق، کہتا ہوں یہی بات اور سمجھتا ہوں جسے حق. میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا ہم. معزز حاضرین اکرام، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلسل دو ہفتوں سے تبلیغی نصاب اور اس کے جائزے کے موضوع پر مسلسل اس کی تفصیل سنتے چلے آ رہے ہیں. انشاءاللہ آج بھی اسی کڑی کو جاری رکھتے ہوئے ہم اس مجلس کی افتتاح کریں گے، جس میں نہایت ہی علمی اور تحقیقی انداز میں ہر ہر فضائل میں چھپے ہوئے مشرکانہ اور بدعتیانہ عقائد کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا، جو تقدس کی آڑ میں یہودیت و نصرانیت، صوفیت اور برہمانیت، رہبانیت و خانخواہیت کے وہ گندے عقائد لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن کا شریعت مطہرہ سے کوئی سمبندھ اور کوئی تعلق نہیں ہے. میں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی صاحب کو یہ شعر کہہ کے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، آئین جوان مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. میری مراد فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ، شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اس مجلس کی شروعات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل دو ہفتوں سے آپ کے سامنے تبلیغی نصاب جو ایک کتاب ہے جسے حضرت زکریہ صاحب نے ترتیب دیا ہے، اس کے تعلق سے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں جو کہ بلا واسطہ قرآن و سنت سے ٹکرانے والی باتیں ہیں. وہ منہج، وہ عقیدہ جو پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سامنے پیش کیا تھا، اس منہج اور اس عقیدے کے خلاف وہ باتیں. چنانچہ پچھلے لیکچر میں فضائل نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں، اور بالترتیب جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ اور جتنے بھی فضائل حج، فضائل صدقات، فضائل تبلیغ وغیرہ ہیں، میں چیدہ چیدہ واقعات، چیدہ چیدہ باتیں چن چن کر کے ان کو نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ حضرات کی عدالت میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں کہ انصاف آپ کریں کہ کیا اس طرح کے عقیدے قرآن اور سنت سے ماخوذ ہیں، کیا اس طرح کے ایمان اور عقائد کسی مسلمان کے ہو سکتے ہیں، کیا اس طرح کے ایمان اور عقیدے رکھ کے بھی آدمی مسلمان ہو سکتا ہے، کیا یہ عقیدے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، یا صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین وغیرہ نے ہمیں یہ باتیں بتلائی ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ میرا مقصد ہے. ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جو غلط راہوں کی طرف جا رہے ہیں، جو بھٹک رہے ہیں، جو گمراہیت کے راستوں پہ جا رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے سیدھے سادھے طریقے کے اوپر چلیں. کسی کا گھر کا بنایا ہوا ایمان و عقیدہ، گھر کا بنایا ہوا عمل، گھر کا بنایا ہوا طریقہ، گھر کی بنائی ہوئی تبلیغ، گھر کی بنائی ہوئی تعلیم، یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نہ ہی اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں یہ مقبولیت کا درجہ حاصل کر سکتی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہماری باتوں کو سن کر اور خود ان کتابوں کو پڑھیں جن کتابوں میں یہ گندے عقائد جو باطل صوفیوں اور جوگیوں اور راہبوں یہودیوں نصرانیوں کے عقائد و افکار سے ملتے جلتے ہیں یا ان کے عقائد و افکار سے لیے گئے ہیں، خود ان کتابوں میں اس کو پڑھیں اور اس کو دیکھیں، تحقیق کے میدان میں اتریں، اندھی تقلید نہ کریں، بھیڑوں کی طرح بھیڑ چال نہ چلیں، بلکہ نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ ان کتابوں کو پڑھیں. بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں زیادہ لمبا اپنی گفتگو کو نہیں کر سکتا، بلکہ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں رکھ رہا ہوں. آج انشاءاللہ تبارک تعالی فضائل ذکر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، تو دیکھیں اس فضائل ذکر میں کہ کس طرح سے حضرت جی نے کس طرح سے ایمان اور عقیدے کے تعلق سے گھوٹالے کیے ہیں، اور ذکر کی تعریف میں، ذکر کے غلو میں کس کس طرح کے خطرناک اور بھیانک عقیدے بیان کیے گئے ہیں جو یقیناً کوئی مسلمان وہ عقیدہ نہیں رکھ سکتا ہے. میں دھیرے دھیرے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کے تعلق سے بہت سارے فرمودات قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. ایک ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے کہ ذکر جو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا اور فرمایا لقد یسرنا القرآن، یا دوسری جگہ آپ نے بولا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے للذکر، ذکر کے لیے، ذکر کے لیے، تو ہے کوئی ذکر حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اب یہاں پر جو لفظ ذکر ہے، اس ذکر کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ذکر کا معنی رٹنا ہے، حفظ کرنا ہے، یا ذکر کا معنی اللہ کے نازل کردہ احکامات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے اوپر عمل کرنا ہے؟ کیا ہے ذکر کا مفہوم؟ ہر ایک مسلمان اس بات کو جانتا ہے. اگر اسے پوچھا بھائی قرآن کیوں اتارا گیا، تو وہ کیا یہ کہے گا کہ رٹی لگانے کے لیے اتارا گیا کہ رٹو اس کو بس رٹو اس لیے قرآن اتارا گیا نہ بلکہ ہر مسلمان یہ کہے گا بھائی قرآن اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کے احکامات ہیں, اللہ وحدہ لا شریک نے جو مسائل بیان کیے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک نے جو حکم دیے ہیں, اللہ وحدہ لا شریک نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں کو کے اوپر عمل کیا جائے, انہیں بروئے کار لایا جائے, ان کو عملی جامہ پہنایا جائے. ہر مسلمان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے. لیکن اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ذکر کی بڑی بھاری فضیلتیں, اور میں وہ فضیلت قرآن و سنت کی جو صحیح صحیح آیات اور احادیث ہیں میں کہاں تک ان کو بیان کروں, کیونکہ اس کے لیے ایک اور وقت چاہیے. مختصر آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جہاں کہیں بھی اپنے ذکر کے بارے میں فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے یہاں تک کہ اپنے دنیاوی معاملات میں, دینی معاملات میں, معاشرتی معاملات میں, اقتصادی معاملات میں, غرض زندگی کے گوشے گوشے میں ہر جگہ اس کا یہ تصور ہو, اس کا یہ خیال ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ وحدہ لا شریک کی یاد سے وہ کبھی غافل نہ ہو. تجارت کر رہا ہے وہاں بھی دیکھے کہ اگر ناپ تول میں کمی ہو رہی ہے, ترازوؤں کے اندر ڈنڈیوں میں کمی ہو رہی ہے, کمی بیشی ہو رہی ہے یا کچھ بھی, وہاں بھی اللہ وحدہ لا شریک کا حکم اس کے سامنے ہو. کسی بندوں کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, اللہ کے حقوق ہیں, پڑوسیوں کے حقوق ہیں, محلے کے حقوق ہیں, وطن کے حقوق ہیں, اساتذہ کی غرض جتنے بھی حقوق ہیں اللہ وحدہ لا شریک نے جس طرح اسے تعلیم دی ہے اس طرح سے اس کے اوپر عمل کرے. ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے اور یہی مقصود بھی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی اس آیت کا اور فرمان کا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. کس کے لیے؟ للذکر, سمجھنے کے لیے. تو ہے کوئی سمجھنے والا قرآن کو؟ اللہ اکبر. قرآن کو سمجھو, اس کے اوپر عمل کرو, جیسا وہ حکم دے اس طرح سے چلو. یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی منشا اور یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی کا فرمان. نہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ اس میں اتارا کہ نہیں میاں تم سمجھ نہیں سکتے, قرآن کو سمجھ نہیں سکتے, صرف حفظ کرو رٹو اس کو, اس لیے قرآن نہیں اتارا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن آئیے ذرا ہم تبلیغی نصاب کے لکھنے والے حضرت جی جو ہیں, جن کو حضرت جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے, حضرت زکریا صاحب جو انتقال کر گئے, انہوں نے ایک عجیب و غریب ایک نرالی تعبیر ذکر کی نکالی ہے, ایک نرالا بیان, ایک نرالا مفہوم عوام کے سامنے رکھا ہے ذکر کا. آئیے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے ذکر کے معنی کیا لیے. انہوں نے بیان کیا کہ مجھے تعجب ہے کہ یہ محدث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور یہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے جن کی طرف بڑھ لگائی جاتی ہے کہ اگر حدیث سمجھنا ہے تو ان کے کلاس میں, ان کی درسگاہ میں جا کے دانو تہ کرو. یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر کا معنی ورد کرنا ہے. ورد, ورد سمجھتے ہیں, ورد کی جمع اوراد, یعنی اس کو رٹنا ہے. ذکر کا معنی ورد کرنا, دہرانا اسی کو. اللہ 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 حقو حقو حقو, یہی ذکر کا معنی ہے. قرآن کو بس ذکر کرو, بس ذکر کرو, لیکن تصویریں چلتے رہو. یہ ذکر کا مفہوم بتلایا ہے جناب زکریا صاحب نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب کے اندر. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے, برا نہ مانے, ہمارے بہت سارے زیادہ تر تبلیغی بھائی جو ہیں ان کے ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑا دی جاتی ہیں. ان کے ہاتھوں میں آپ تسبیح ضرور دیکھیں گے اور میں اسی فضائل ذکر ہی میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ تسبیح کی رسم کہاں سے چلی آ رہی ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. مالے دار تصویر, جیسے ہمارے ہاں جوگی سادھو سنت جو ہوتے ہیں اور بدھشت میں جو بھکش ہوتے ہیں اور بھکتی بھکت کرنے بھکت جو ہوتے ہیں وہ لٹکائے ہوئے مالے دیو مالائے چلا چلتے ہیں نا, ایسے ہی بےچارے یہ ہاتھوں میں تصویر لے لے کر کے جدھر دیکھو ادھر چلتے پھرتے رہتے ہیں. جسے دانے دار والوں کو مالا جو ہے اس کو تصویر کہتے ہیں. اسی مالے کو جپنا, اسی کو ہلانا, اسی کے اوپر کچھ پڑھتے رکھنا, سمجھ رہے ہیں, اسی کو ذکر سے تعبیر کیا, اسی عمل کو انہوں نے ذکر سے تعبیر کیا ہے زکریا صاحب نے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آپ سے گفتگو بھی ہو رہی ہے جناب علی, باتیں بھی کر رہے ہیں اور تصویر کے دانے نیچے کھسک بھی رہے ہیں, کھسکاتے بھی رہتے ہیں, آپ سے باتیں بھی ہوتی ہیں. آپ مجھ سے ملاقات تھی, مجھ سے ایک جگہ یہیں پہ موقع کی ایک جگہ ہے, میرا پروگرام تھا, میں گیا ہوا تھا, ایک آدمی مل گیا تو درس تھا, تو نماز پڑھ کے عشاء کی میں جا رہا تھا تو وہ ادھر دوسری طرف جا رہا ہوں. میں نے کہا چلیے ہمارے اسلامک سینٹر میں, وہاں درس ہونے والا ہے, ایک مولوی صاحب آئے ہیں, کچھ ذکر کریں گے, وہ نصیحت کی باتیں کریں گے کچھ. انہوں نے کہا نہیں 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 ہمیں بہت ضروری کام ہے. میں نے کہا جناب علی کام کیا ہے, دین اب عشاء کے بعد تو سب دکانیں وکانیں بند بھی ہو جاتی, چلیے. اب میں نے بھی دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تسبیح اور تسبیح ہل بھی رہی ہے اور مجھ سے باتیں بھی ان کی ہو رہی ہیں. میں نے کہا یا تو بات کرو یا تو تسبیح کے دانے ہی ہلاؤ بھائی، ہے کیوں لے؟ تو انہوں نے کہا میرا دل پڑھ رہا ہے، میرا دل پڑھ رہا ہے، زبان کہیں اور چل رہی ہے اور دل کسی اور میں مر. اسی کا نام ساتھ، اسی کا نام ورد ہے، اسی کا نام ورد ہے، اسی کا نام ذکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تسبیحیں ہلتی رہتی ہیں، آپ سے گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے. اور بعض صوفیوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ تسبیح جو ہے نا یہ شیطان کا کوڑا ہے، یہ تسبیح دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ اکبر، تسبیح دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس لیے بےچارے یہ تبلیغی جماعت والے بےچارے جو بھولے بھالے لوگ ہیں، جن کو قرآن و سنت یہ کہہ کر کے ان کے سامنے نہیں بتایا جاتا ہے کہ تم قرآن و حدیث نہیں سمجھ سکتے، بس رٹو رٹی کرو حضرت، جو تمہارے بزرگ نے، تمہارے شیخ نے، تمہارے مرشد نے جو تمہیں تعلیم دیتی ہے، بس اسی کے اوپر عمل کرو. چنانچہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ تسبیحوں کی معاملات میں، میں نے حج میں بھی دیکھے اور عمرے بھی کرنے جاتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب تو پاکستان میں ہمارے دوست بھی تھے، پاکستان میں پاکستانی عورتیں بھی کافی تسبیحیں لے کے چلتی. میرا ایک دوست تھا مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، جمیل نام کا، اللہ جہاں کہیں بھی ہو، لاہور کے تھے وہ، فارغ ہوئے ہمارے ساتھ. میں نے ان سے کہا بھی، میں نے کہا یار یہ تسبیحیں بہت چلنے لگی ہیں عورتوں میں، تو انہوں نے کہا آج کل بے نظیر تسبیح لے کے چل رہی ہے، جب بے نظیر کا زمانہ تھا اس لیے یہ عورتیں بھی اب تسبیحیں پاکستان میں لے کے چلتی ہیں، یعنی باقاعدہ اب عورتیں بھی تسبیحیں جو ہے لے لے کر کے چلتی ہیں. اور ہم نے اکثر عورتوں کو یہ دیکھا ہے. اور اب تو ذرا یہ مالائی جو تسبیح ہے نا، یہ تو اور ترقی کر گئی ہے. جاپان نے دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد تسبیحوں کی بڑھ رہی ہے، ہندوؤں میں بھی بڑھ رہے ہیں اور ادھر تبلیغی جماعت والے بھی کثرت کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں. تو اس نے باقاعدہ ایک مشین چھوٹی سی نکالی، وہ کوئی بیٹری والی مشین نہیں ہے بلکہ وہ بٹن والی مشین، آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا، لے کے مسجد میں، کبھی جیب میں، کبھی وہاں. اگر دس آدمی میں سمجھتا ہوں ایک مسجد میں بیٹھ گیا تو ایسا لگے گا کوئی ہتھوڑا ٹھونک رہا ہے. اس طرح کی تسبیح وہ کیا ہوتی ہے، اس میں نمبر چلتے ہیں، نمبر کتنے ہزار آپ نے تسبیح پڑھی، کتنے ہزار آپ پڑھ پڑھ کر کے کچھ اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اس کا کوئی حساب نہیں رکھا. لیکن یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں جو اللہ کا ذکر بھی حساب کے ساتھ کرتے ہیں. حساب و کتاب، نہ ایک پوائنٹ ادھر ہو نہ ایک پوائنٹ ادھر ہو. حضرت نے اگر 75,000 مرتبہ فرمایا ہے تو 75 سے نہ 74 ہوگا اور نہ ہی 76 ہوگا، نہیں تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. رہی مرشد کی بات ہے، شیخ کی بات ہے، کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. اللہ رسول کی بات ہوتی تو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ مرشد کی بات ہے. تو وہ بھی بدعت چلی ہوئی ہے جناب، کٹ 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 کرنے والی. اور آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھا کہ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے، ہے نا؟ میں یہ دنیا جانتی ہے اس بات کو، ہمارے ملکوں میں، ہندوستان پاکستان کے اندر بھی باقاعدہ ایکسپورٹ ہو چکا ہے یہ. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے تبلیغی جماعت کے لوگ اور جو لوگ نکلے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب یہ گشت نکلتی ہے تبلیغی جماعت کی، جب ٹولی کہیں کسی مسجد میں ڈیرہ ڈالتی ہے تو ڈیرے بھی انہی مسجدوں میں ڈالتے ہیں جو ان کے اپنے ہوتے ہیں بھائی، اور جہاں کچھ متعارف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جہاں ان کے کھانے پینے کے انتظامات بھی ہوتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، ان کو کوئی خرچ ورچ نہیں ہوتا ہے. خرچ کیسے ہوگا جب تم اپنوں میں جا کے بیٹھو گے، اس کے سر پہ سوار ہو کر کے کھاؤ گے، تمہارا خرچ کہاں سے ہوگا، کہاں سے خرچ ہوگا؟ کہتے ہیں برکت، برکت برکت کچھ نہیں ہے، یہ اپنوں میں جا کر کے بیٹھ کر کے دوسروں کے سروں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو برکت کہاں سے، برکت کا اس میں کہاں سے تعلق؟ الغرض جب آپ دیکھیں گے، اور جو جانتے ہیں کہ جب گشت کرنے نکلتے ہیں زیادہ تر عصر کے بعد، عصر کے بعد گشتی نکلتی ہے ٹولی بنا بنا کر کے دکانوں پہ، وہاں وہاں جا جا کر کے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی، یہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، یہ وہی جانتا ہے جو گھر کے اندر رہ چکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی باقاعدہ مسجد میں تسبیح دے کے بٹھا دیا جاتا ہے. کیوں بھائی بٹھایا گیا اس کو؟ اس کو ذکر کے لیے بٹھایا گیا ہے، یعنی اس کا ربط اس آدمی سے روحانی طور پر ہوتا ہے، اس جماعت کا، جو ٹولی کا جو نکلتی. ہمارے عباس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اچھی طرح سے جان رہے ہیں، ہے نہیں؟ تو وہ ٹولی جو ہے نکلتی ہے گشت کے لیے، اور یہاں یہ آدمی ذکر میں مشغول ہوتا ہے، دعا کرتا ہے یہ کامیاب ہو جائیں، یہ ہو جائیں، یہ، یعنی یوں سمجھیے کہ وہ ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس کے ذکر سے لوگ جو ہے قریب آئیں گے، ان کے اس کا جو اس کی جو ذکر میں مشغول ہیں، اس کا فوکس اور اس کی شعاع لوگوں کے دلوں پہ پڑ رہی ہے اور لوگ قریب آئیں گے، سمجھ رہے؟ غرض اگر چھوڑیں، یہ ایک تفصیلات رہی ذکر کے تعلق سے، تھوڑی سی جماعت کے اپنے اور بھی ہیں، میں آ رہا ہوں آگے. اگر ہم یہ ذکر جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر ہم اس کو ورد کے معنی میں لیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہایت ہی یعنی عجیب سا فرمان ہوگا. ہم نے قرآن کو رکھنے کے لیے اتارا ہے، تو ہے کوئی رکھنے والا؟ ہزاروں رکھنے والے ہیں بھائی، سب عمل کرنے والے کم ملیں گے، لیکن رکھنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے. اللہ کا یہ منشا نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ بھئی رٹنے والا نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والا. اور کتنے صحابہ تھے سارے قرآن کے حافظ تھوڑی تھے, تو گویا کہ جو رٹا نہیں وہ ان کے مقام پہ نہیں پہنچا. تو صحابہ تابعین بھی بیچارے اس معاملے میں ان لوگوں سے جو رٹتے ہیں ذکر کرتے ہیں ان سے کمتر ہی رہے نعوذ باللہ, ایسی بات بھی نہیں ہے. بہرحال شیخ دیوبند جناب زکریہ صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے ذکر کی فضیلت میں, اور جو ان کا انہوں نے معنی بیان کیا ہے اس معنی کے بیان کرنے میں انہوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ جو ہم نے معنی بیان کیا ہے اگر اس معنی کو کوئی نہ سمجھے اور اس کو نہ یقین کرے تو وہ گدھے کی طرح ہے. وہ کس کی طرح ہے؟ گدھے کی طرح ہے جو معنی انہوں نے بیان کیا ہے. چنانچہ آپ کو میں بتاؤں یہ فضائل ذکر صفحہ نمبر 34 اور 35 آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. فضائل ذکر صفحہ نمبر 34 کے اندر حضرت زکریا صاحب لکھتے ہیں کہ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر. اچھا ایک بات میں یہاں اور بتاتا چلوں, یہ زکریا صاحب کی کتاب ہے جناب علی, سمجھ رہے فضائل اعمال ہے. لکھتے ہیں کہ اچھا فضائل اعمال فضائل ذکر کے اندر بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ اور خاص طور سے پوری تبلیغ نصاب میں صوفیوں کا خاص ذکر کیا گیا ہے, اور بعض صوفیوں کو تو رضی اللہ تعالی عنہ تک کہا گیا ہے. وہ صوفیہ جن کے عقیدے میں بتاؤں گا ابھی, جیسے شبلی ہوئے, جنید ہوئے, فلاں ہوئے, فلاں ہوئے, ابن عربی ہوئے, جو پکا زندیق تھا, زندیق تھا صوفی ابن عربی, پکا زندیق آدمی تھا, اسے حضرت اکبر کے نام سے حضرت نے یاد فرمایا. گویا زندیق ان کا حضرت اکبر بہت بڑا شیخ تھا, سمجھ رہے. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے خانقاہیت انہی صوفیوں سے چلی ہے اور ان کی تفصیلات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آج خانقاہوں کے بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے. ہمارے جیسے وہابی الزام ہی لگاتے ہیں نا خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر, تو حضرت پہلے سے لکھ رہے ہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھنے والوں پر ہر طرح الزام ہے, ہر طرف فقرے کسے جاتے ہیں, یعنی ان کے اوپر تان و تشنی کی جاتی ہے, جملے کسے جاتے ہیں. آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لو, آج انہیں جتنا دل چاہے برا بھلا کہہ لو, کل جب آنکھ کھلے گی اس وقت حقیقت معلوم ہوگی کہ یہ بوریوں پر بیٹھنے والے کیا کچھ کما کر لے گئے. یعنی دنیا کو دھمکی دی جا رہی ہے, اے لوگو جو تم صوفیوں کے سلسلے میں اور یہ مزاروں میں سوئے ہوئے قبروں میں پڑے ہوئے لوگ, ان کے بارے میں تم جو چاہو کہہ لو, یہ صوفی لوگ جو تھے خانقاہوں میں جو حقو کے نعرے لگاتے تھے, برا بھلا کہہ لو, کل جب تمہاری آنکھ کھلے گی تب تمہیں پتا چلے گا کہ جو بوریوں پہ بیٹھنے والے کیا کچھ کما کے لے کے چلے گئے. جب وہ ان ممبروں اور بالا خانوں پر ہوں گے اور یہ ہنسنے والے اور گالیاں دینے والے کیا کما کر لے گئے تب پتا چلے گا. یعنی یہ جہنم میں ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے. یہ جو صوفیوں کے بہت بڑے مداح, اور یہ خود صوفی تھے بےچارے, صوفی ہی نہیں بلکہ صوفی گر تھے, اور یعنی صوفی بنانے والے, یہاں تک پوری جماعت کو صوفی بنایا ہوا ہے انہوں نے, سمجھ رہے ہیں. آج پورا ٹولہ یہ صوفیت کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے اور چل رہا ہے. چنانچہ شعر لکھا ہے عربی کا حضرت علامہ شیخ دیوبند نے کہ فسوف ترا اذن کشف الغبار افر تم تحت رجلک مارو. آپ سوچتے ہوں گے کہ اس میں کہاں دلیل ہے گدھے کی, آؤ بتاتا ہوں تم کو. کہتے ہیں ان قریب جب غبار ہٹ جائے گا تو معلوم ہوگا کہ گھوڑے پر تم سوار تھے یا گدھے پر. یعنی مانو گے تو گھوڑے پہ سوار ہو گئے, نہیں مانو گے تو گدھے پہ. اور ظاہر ہے ہم صوفیوں کی تعلیمات کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, الا یہ کہ جو تعلیم قرآن حدیث کے مطابق ہو. بقیہ ہم ان کے چوچلوں میں جنہوں نے یہودیت نصرانیت اور یا بدھسٹیت اور ہندویت اور برہمنیت اور جو ہے ان کی زہد و تقوی کی آڑ لے کر کے ان عقیدوں کو پھیلایا ہے, ہم ان کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, علی الاعلان جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. تم اس کو لاکھ زہد و تقوی بیان کرو, اس کو لاکھ کہو, ہم نہیں مانتے, کیونکہ نہ یہ اللہ کی تعلیم ہے اور نہ ہی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور ہم نے دیکھے ہیں صوفی, اور حضرت علامہ جیسے صوفی بھی دیکھے ہیں, اور ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ حضرت علامہ کتنے بڑے صوفی تھے اور ان کا کیا عقیدہ تھا. ہم ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو بہرحال میں اپنی زبان سے کیا کہوں, آپ کی عدالت میں رکھوں گا ابھی انشاءاللہ. تو کہہ رہے ہیں کہ ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں. اللہ اکبر, کوئی مسلمان کسی نیک آدمی کو گالی نہیں دے گا, ہے نہیں. اچھا آدمی اگر یہ بزرگ ہی ہوتے تو ان کو گالیاں کیوں پڑتی؟ گالیاں تو پاگل مجنو دیوانے اور جو شریعت اسلامیہ کے خلاف کرتے ہیں ان کے اوپر تان و تشنی کوئی مسلمان کر سکتا ہے, انہیں کون گالیاں دے گا, کون گالیاں دے گا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. یہ گالیاں جو ہے نا, گالیوں کا لفظ, کوئی بدعقیدہ کمزور ایمان کا آدمی تو خود ہی چکر میں پڑا ہوا بیچارہ, انہیں گالی کیوں دے گا. انہیں تان و تشنی وہی لوگ کریں گے جو قرآن و سنت سے مزین اور آراستہ ہیں. بات سمجھنے کی ہے اور بڑے نقطے کی بات ہے. ذرا دھیان دیں، غور کریں کہ فرما رہے حضرت ان خانقاہوں کی اللہ کے ہاں کیا قدر ہے جن پر آج چاروں طرف سے گالیاں پڑتی ہیں. میرے بھائی، گالیاں کون دے گا ان کو؟ گالیاں ان کو کون دے گا؟ اور گالیاں کون نہیں دے گا؟ گالیاں وہی نہیں دے گا جو ہندوؤں کی چوکھٹوں پہ بھی جا کے بھیک مانگ لیتے ہیں بےچارے. ایسے ایسے بھی مسلمان ہیں، پیڑ پودے پتھر مزار قبر چادر سب سے بھیک مانگتے ہیں، سب جگہ جا کے سر جھکاتے ہیں. ایسے لوگ تو انہیں گالیاں دینے سے رہے. کسی نے اگر تھوڑی سی جو ہے کیا کہتے ہیں روک دکھا دیا اپنی بزرگیت کا تو یہ بےچارے جوتے چاٹتے ہیں بدعقیدہ مسلمان. یہ تو گالیاں دے. ہاں وہاں بھی جو ہیں کٹر پنتھی جن کو کہا جاتا ہے، جو بالکل کتاب و سنت کے حاملین ہیں، وہی ان کو تان و تشنی کرتے ہیں کہ جناب علی یہ تم ہمیں ان کو منواتے ہو، کوئی کھوتے شاہ، کوئی بلے شاہ، کوئی کتے شاہ، کوئی توتے شاہ، کوئی فلانے شاہ، کوئی برہنا پیر، کوئی ننگے پیر، کوئی ہرے پیر، کوئی گلابی پیر، کن کن کو تم ہمیں منواتے ہو؟ ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے. یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے چور اچکے شرابی، خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے گنج اور بھنگڑے بھنگ پینے والے، ہم وہاں بھی ان کو نہیں مانتے. حقیقت یہ ہے بدنی تاجدار جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خانقاہ نہیں تعمیر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کوئی خانقاہ تعمیر نہیں کی تھی، بلکہ میدان جہاد میں جاتے تھے، لڑتے تھے، شہید ہوتے تھے، اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کو پھیلاتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، نشر و اشاعت کرتے تھے دین کی اس طرح سے. لیکن یہ خانقاہوں میں بیٹھ کے تسبیحیں لے کر کے گھٹنوں میں پیر ڈال کر گھٹنوں میں اپنا سر ڈال کر کے اور اللہ حق ہو اللہ حق ہو اور داہنے طرف سے ضرب لگاؤ، بائیں دل کی طرف سے نکلے، دائیں سر گھماؤ تو داہنے طرف نکلے، یہ ہم نہیں مانتے. نہ یہ اللہ کی تعلیم نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بہرحال یہ اچھا کہہ رہے ہیں. اچھا ابھی اسی 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 ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں، ذکر کی فضیلت. ذکر کی فضیلت میں حضرت زکریہ صاحب نے فضائل ذکر صفحہ نمبر 36 کے اندر فضائل ذکر میں بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، فضائل ذکر صفحہ نمبر 36، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے کہ جو تم میں عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے، جو تم میں عاجز ہو راتوں کو محنت کرنے سے اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کیا جاتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شرکت نہ کر سکتا ہو، تو فارمولہ بتا رہے ہیں حضرت زکریہ صاحب، اور یہی فارمولہ پہ عمل کیا جا رہا ہے. دیکھو بخل بخیل ہو، بخل کی وجہ سے مال نہیں خرچ کر سکتے تو کیا کرو، اور بزدل ہو ہے نا، جبکہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ پناہ مانگتے تھے اللہ کے بزدلی سے، اور مسلمان شیر دل ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، لیکن بزدل رہو کوئی بات نہیں، بزدل ہو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تو کیا کرو، محنت نہیں کر سکتے راتوں کو تو کیا کرو. کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ ذکر کثرت سے کرے، ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اور فے لکھ کے فساد جڑا ہوا ہے، فے لکھ کے فساد جڑی ہوئی ہے کیا، یعنی ہر قسم کی کوتاہی جو عبادات نفلیہ میں ہوتی ہے. یعنی اس حدیث کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ عبادات نفلیہ، آپ سوچیں جہاد، جہاد یہ نفلی عبادت ہے؟ جہاد فرض ہے. حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث ہیں اور حدیث فہمی دارالعلوم دیوبند کا یہ ورثہ ملا ہوا. دیکھیں یہ دیکھیں حدیث وہ سید واڑیات جو ہے کیا کہتے ہیں حدیث فہمی اپنے شیخوں کے پاس بھیج رہے ہیں کہ حضرت نے حضرت ابھی ہمیں تعجب ہوتا ہے حضرت یہ کیسے شیخ الحدیث تھے، امام صاحب کی فضیلت میں اس قدر اندھے ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کہنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی وضو بناتا تھا تو گناہ صغیرہ جو گرتا تھا وہ بھی دیکھتے تھے اور گناہ کبیرہ بھی دیکھتے تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ وضو سے صرف چھوٹے چھوٹے گناہ دھلتے ہیں اور حضرت ہمارے جوش میں بڑے گناہوں کو بھی پن لگا دیا حضرت نے. شیخ الحدیث ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، اس قدر یہ دیوانگی کے شکار ہو چکے تھے اعوذ باللہ. اور یہاں بھی بھائی چیز ٹھیک ہے، صدقہ ہے، خیرات، رات کو نوافل نہیں پڑھ سکتا وہ، اور جہاد جو اہم فریضہ ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگوں مسلمانوں تمہارے اوپر جہاد فرض ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہاد فرض ہے. اس کے بارے میں کہیں یہ عبادت نفلیہ ہے، یعنی نفلی عبادت ہے. روز سنیے کہتے ہیں کہ ہر قسم کی کوتاہی جو عبادت نفلیہ میں ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی کثرت اس کی تلافی کر سکتی ہے. یعنی اللہ کا ذکر کرو بس، اللہ کہتے رہو، نہ جہاد نہ بخیل ہو تو بخیل رہو، کوئی فرق نہیں پڑتا.
پیسے ویسے کسی غریب فقرا کے اوپر خرچ نہ کرو، راتوں کو نفل وفل بھی مت پڑھو، بس ذکر میں لگے رہو. یعنی یہ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی، گمراہیت کی دعوت ہے. اللہ اکبر. اور مرحوم نے، جناب زکریا صاحب نے لوگوں کو ڈھیٹ بننے کے لیے کس طرح سے دعوت دی کہ اہم فرائض چھوٹ جائے، چھوٹ جائے، بس ذکر میں لگے رہو، جہاد جو ایک اہم فریضہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زکریا صاحب کو ایک بات اور فائل سے لکھ کر کے لکھ دینا چاہیے کہ بزدلی کی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں کر سکتے، جو فرض ہے تو ذکر کرو، ہے نا. بخالت کی وجہ سے اگر مال نہیں خرچ کر سکتے تو ذکر کرو. اگر کاہلی کی، اگر جو ہے کسی وجہ سے رات کو نہیں محنت کر سکتے تو ذکر کرو. زکریا صاحب کو لکھ دینا چاہیے کہ اگر کاہلی کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکتے ہو، وہ بھی فرض ہے، تو پھر ذکر میں لگے رہو، خلاص ہو جائے گی. لکھ دینا چاہیے تھا ان کو، ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ان کو تو بتلانا چاہیے کہ اگر بخیل ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخیل کے بارے میں، کنجوس کے بارے میں کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے، ہے نا. اگر تم بخیل ہو تو اللہ کے نبی کی سنتیں یہ ہیں، یہ دعا پڑھو تمہاری بخالت ختم ہو جائے. اللہ کے اگر بزدل ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں قوت اور طاقت دے تاکہ تم جنت الفردوس، تاکہ تم جہاد میں شہید ہو سکو. یعنی حکمتیں بتانی چاہیے، بجائے اس کے زکریا صاحب فارمولے بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں. تم بخیل ہو بخیل رہو، کاہل ہو کاہل رہو، سست ہو سست رہو، تم جہاد نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، ذکر اللہ 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 ذکر میں مشغول رہو، یہی کافی. نعوذ باللہ. چنانچہ میں آپ کو بتاؤں اور آگے بڑھیں ذرا سا، یہی زکریا صاحب ہیں، یہ اپنی کتاب یعنی ذکر ہی کے فضائل میں بیان فرماتے ہیں کہ، اچھا آگے بیان کرتے ہیں ایک جگہ اور ذکر کے فضائل میں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے یہ قوت قلبیہ اعلیٰ درجے پر حاصل تھی، یعنی یہ دل کی قوت اعلیٰ درجے پر حاصل تھی، تو ان کو ضربیں لگانے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بورڈ ہوتا گیا، یعنی دوری ہوتی گئی، اتنی ہی دل کے ان لیے اس مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت، مقوی قلب خمیرہ، خمیرہ گاؤ زبان یا خمیرہ وہ حکیم لوگ جانتے ہیں، تو یہ خمیرہ بتا رہے ہیں جناب زکریا صاحب، مقوی قلب خمیرہ کی ضرورت بڑھتی گئی بڑھتی گئی. تو ضرب لگاتے، صحابہ کرام کو ضرب نہیں لگانے کی ضرورت پڑی، اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، لیکن جو جو دور ہوتا گیا معاملہ اور یہ زمانہ آیا تو ضربیں لگانے کی ضرورت پڑی. اب آپ سوچتے ہوں گے یہ ضرب کیا ہے؟ ضرب ایک اصطلاح ہے صوفیوں کی، اور میں شاید بتا چکا ہوں صوفی برہمن، صوفی اور شیطان، صوفیزم اور اسلام کی لیکچروں میں میں نے آپ کے سامنے شاید بتایا ہو. بہرحال ضرب کہتے ہیں، ہمارا پیر تھا ضربیں مارتا تھا، کیسے مارتا تھا معلوم؟ اللہ مر گیا وہ، بہرحال اس کے لیے تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، کہ وہ پورا مشرک تھا، قبر پرست تھا، مجاور تھا، قبر کا بڑا بھاری پیر تھا وہ. وہ ضربیں کیسے لگاتا تھا؟ مغرب کے بعد بیٹھتا تھا کپڑے وپڑے اتار کے، ٹوپی وپی اتار کے، اور نماز پڑھ کے، اور ضربیں، میں ایکشن بتاؤں آپ کو، وہ کر رہا تھا یہ ضرب ہے. اور ضرب ہوتی ہے، ضرب کس طرح سے ہوتی ہے؟ ضرب کہتے ہیں دل، دل کہاں ہوتا ہے؟ بائیں طرف. اور لکھا ہے ضرب، یہ صوفیہ لوگ، دل یعنی اس طرح سے ہکی مارو، یعنی یہاں سے نکلے، یہاں سے نکلے اور یہاں سے آئے، اور یہ کندھے بھی ہلتے رہے، یعنی یہ ضرب ہے. یہ ضرب لگانے کی اب ضرورت پڑ رہی ہے، کیوں؟ یہ خمیرہ ہے. کس کا خمیرہ ہے؟ یہ حکیم بطوطہ کا خمیرہ ہے نا، حکیم دقیانوس کا خمیرہ، دل کا خمیرہ. نعوذ باللہ. سوچیں آپ، یہ حضرت زکریا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا بھائی، یہ ہے ضرب کا مطلب. چنانچہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات الیاس میں ذکر کیا، پہلے میں ان لوگوں سے دور رہتا تھا لیکن میرے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو میں گیا تو دیکھا، سنا میں نے ان کی خانقاہ میں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں حضرت کے مرید بیٹھ کر کے اثر کے بعد بڑی زور زور کی آوازیں آ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی، اگر کوئی بیچاری نا گزرے عورت ہمارے گھر کے، اللہ کی قسم وہ وہاں سے میں سمجھتا ہوں بھاگے گی. اور ایسے واقعات لکھے گئے ہیں کہ ضرب لگانے، جب ضرب لگاتے ہیں بزرگ لوگ تو ان کا سر الگ، پیر الگ، دھڑ الگ، نہ جانے پیٹ کہاں ہوتا ہوگا اور دیگر چیزیں کہاں ہوتی ہوں گی تو میں نہیں جانتا، ہے نا، آنکھیں الگ، کان الگ، یعنی پورے اعضا جسم کے، اور حیرت ہوتی ہے، حیرت ہے. میرے پاس کتاب آئی ہے الحمدللہ، تذکرۃ الرشید. کون سی کتاب؟ تذکرۃ الرشید، جس میں مولانا رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ کیا گیا. اور ایک کتاب آئی ہے اشرف السوانح، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تاریخ بتائی گئی ہے. انہیں دونوں کتابوں میں سے میں لاؤں گا انشاءاللہ، آج نہیں تو کبھی. بہرحال میں وہ واقعہ یاد آ گیا. کہتے ہیں کہ حضرت کے کمرے میں جب ہم گئے ایک دفعہ رات کو، تو دیکھا حضرت کا پیر ادھر ہے، سر ادھر ہے، اور جو ہے ہاتھ پیر الگ الگ ہے، سب الگ الگ. اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تیسے ہی دیکھا فٹافٹ جڑ گئے. اور حضرت نے کہا دیکھنا کسی سے کہیو نہیں، کسی سے بتائیو نہیں، کسی سے بولنا نہیں، یہ ذکر کرنے والوں کا حشر ہوتا. اور مجھے یاد آتا ہے اللہ کی قسم، اللہ جھوٹ نہ بلوائے. پھر میں نے کہا اللہ جھوٹ بلواتا نہیں، شیطان جھوٹ بلواتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ کی توفیق نہ دے، ہے نا، ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے اللہ کی قسم. وہ شاید وہ عورت مر گئی، ہم چھوٹے تھے، ایک حجرہ شریف تھا، اس میں ہم جا کے اذانیں دیا کرتے تھے مغرب کی، عشاء کی، عشاء کے بعد. یوں ہی کہ اس میں جنات لوگ رہتے ہیں بھاگ جائیں. تو وہ ایک دفعہ بتانے لگی ہم لوگوں سے، کہنے لگی کہ حضرت جو شاہ صاحب تھے اس کمرے میں وہ کر رہے تھے، وظیفہ کر رہے تھے. تو ایک دفعہ ہم نے دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت کا پورا جسم الگ الگ تڑپ رہا ہے اور آواز آ رہی ہے اللہ 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 کی، سمجھ رہے ہیں. اب جیسے ہی ہم کو دیکھا انہوں نے چھٹا پھٹ پھر حضرت ہو گئے اور ان کا ڈانٹا کہا دیکھنا کسی سے جو ہے ذکر نہیں کرنا، میرے مرنے کے بعد کسی سے ذکر ہونا. بولے میں مانے کر کے الٹ کے پلٹ کے بھاگ وہ عورت. بہرحال وہ عورت کی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن علماء دیوبند کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا، جن کے علماء حق کے نعرے لگتے ہیں. علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند ہمارے پاس کیسی بھائی، پورا پوری کیسے علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند، علماء حق دیوبند. ہم نے کہا یہ کیا بدتمیزی مچا رکھی انہوں نے، علماء حق کا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں انشاءاللہ اس کو کروں گا. مجھے اسی پر ایک بات اور یاد آ گئی، صوفی منصور حلاج جو مرتد حدیث جس نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، ہے نا. اب یہ ہم نہیں، ہم وہ حاوی ہیں جو صوفیوں کو، یہ صوفی جو مردود تھے ان کا ذکر کر کے اور ان کو نام تان کرتے ہیں، جس کے بارے میں زکریا صاحب نے کہا ہے وہ ممبروں پہ بیٹھیں گے اور تم جہنم میں جاؤ گے، یعنی ہم لوگ جہنم میں رہیں گے اور یہ سے صوفی ممبروں پہ بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اسے صوفیوں سے، ہمیں پتا ہے کون ممبر پہ رہے گا اور کون جہنم میں جائے گا، ہمیں پتا ہے. بہرحال اس کا فیصلہ زکریا صاحب کیوں کرنے لگے. بہرحال کہتے ہیں کہ جب صوفی منصور حلاج کو بغداد کی سرزمین میں قتل کیا گیا تو اس کے خون کے قطروں سے، خون کے قطروں سے ان الحق کا نعرہ لگ رہا تھا، حق ہو کا نعرہ اس کے خون کے قطروں سے آ رہا. صوفی سرمت کا واقعہ جانتے ہیں آپ؟ دلی کے لوگ گئے ہیں، دلی کی جو مشرق والا گیٹ ہے اس کے سیڑھی ہی کے اوپر ایک مزار ہے، ایک نہیں دو ایک مزار ہے، سمجھ رہے ہیں. اور اس مزار کو ایک دم لال رنگ ہے، لال رنگ ہے وہ مزار، وہ صوفی سرمت کا مزار ہے، صوفی سرمت کا مزار ہے. ان کو اس نے بھی ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، تو اس وقت کے علماء نے اس کو کفر کا فتویٰ دیا تھا اور اس کو کہا اس کو قتل کر دو. جب اس کو قتل کیا گیا تو اپنا سر لے کر کے وہ جامع مسجد کی سیڑھی پہ چڑھنے لگا. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جناب علی کرامتوں میں، معجزات میں، سیڑھی پہ چڑھنے لگا. اب لوگ حیران و پریشان اور خون کے قطروں سے ان الحق کا نعرہ لگ رہا ہے. ان کے مرشد آئے اور انہوں نے کہا سرمت کیا کر رہے ہو، سلطنت مغلیہ ہلاکت و برباد ہو جائے گی. فوراً وہیں سیڑھی پہ گر گئے، وہیں ان کا مزار بھی بن گیا. آپ جا کے دیکھیں آدھی سیڑھی پہ مزار ہے، آدھی سیڑھی نیچے ہے کہ نہیں ہے. یہ گئے دلی والے جانتے ہوں گے، دیکھا ہوگا. یہ تاریخ بہت کم لوگ جانتے ہیں اصل میں. یہ صوفیوں کے ماننے والے لوگ ہیں، تبلیغی نصاب، تبلیغی جماعت، اور اپنے آپ کو بڑے بھاری موحد کہتے ہیں. بہرحال آئی بات تو میں نے بتا دی، آگے آئیں تو ضرب کا مفہوم میں آپ کو بتلا رہا تھا. اب آئیے ذرا حضرت صوفیوں کے قلبی نور کا بھی ذکر کرتا چلوں، کہ ذکر کرنے سے چونکہ قلب دل کے اندر نور بڑھتا ہے، اور اس نور کا کرشمہ بھی دیکھیں کہ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے. یہ نور کا کرشمہ تو اللہ کے عرش تک بھی پہنچتے ہیں، باقاعدہ اللہ نظر آتا ہی نہیں، اور وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں. پہلے اس سے پہلے ایک اور دیکھیں کرشمہ دیکھیں. چنانچہ حضرت صفحہ 35 میں جناب زکریا صاحب نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کے نزدیک ایسا چمکتے ہیں جیسا کہ چراغ. شیخ عبد العزیز دباغ، نام ذہن میں رکھنا، اور شاید یہ نام پہلی دفعہ میں نہیں لے رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں دباغ کا ذکر کر چکا ہوں. آپ لوگ جو ہمیشہ آتے رہتے ہیں درسوں میں وہ سمجھتے ہوں گے شیخ عبد، ابھی میں بتاؤں گا، یاد دلا دوں گا، اگر نہیں یاد آئے گا تو میں یاد دلاتا ہوں، کی ذمہ داری میری ہے. حضرت شیخ عبد العزیز دباغ ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں. یہ دیکھیں فضائل اعمال میں شیخ الحدیث صاحب لکھ رہے ہیں، ابھی قریب ہی زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، یعنی کوئی قریب ہی کے زمانے کے بزرگ ہیں، جو بالکل امی تھے. امی کس کو کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں پانچویں جماعت کا لڑکا بھی جو پڑھا ہوگا ہمارے نبی امی تھے، ہے نہیں, وہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے, پڑھے لکھے نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, حضرت عبدالعزیز دباغ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. دیکھیں مگر زکریا صاحب لکھ رہے ہیں, مگر قرآن شریف کی آیت, حدیث قدسی, حدیث نبوی اور موضوع حدیث کو علیحدہ علیحدہ بتا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ متکلم کی زبان سے جب لفظ نکلتے ہیں تو ان الفاظ کے نور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کلام ہے, کہ اللہ پاک کے کلام کا نور علیحدہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا نور دوسرا ہے اور دوسرے کلاموں میں دونوں نور نہیں ہوتے. محدثین بیچاروں نے خون پسینے لگا کے اتنی لمبی لمبی کتابیں لکھی. پھر زکریا صاحب کو میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے لوگ جاہل بیوقوف تھے, ابھی ان کو پکڑ کر کے جناب عالی باقاعدہ ترتیب دلوا دینی چاہیے تھی کہ حضرت ہمارے جو اسلاف جو حدیث کی کتابیں لکھے گئے اس میں بہت ساری ضعیف موضوع حدیثیں ہیں, حضرت ان کو واضح کرتے ہیں فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ. ہم پڑھتے ہیں جبکہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ایک پڑھے لکھے آدمی کو لگا دیتے ہیں, کسی تبلیغی جماعت کو لگا دیتے, کیونکہ تبلیغی جماعت کہتے ہیں نا حضور کے زمانے سے تبلیغ ہو رہی ہے, تو اسی کو لگا دیتے ہیں کہ حضرت ہم حدیث پڑھتے ہیں آپ بتائیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ حسن ہے کہ غریب ہے, یہ قرآن ہے یا قدسی حدیث ہے قدسی کیا. سوچیں اللہ اکبر, اس طرح کے مبالغے تو میں سمجھتا ہوں گھریلوں نے بھی اپنے پیروں کے بارے میں نہیں. اور جانتے ہیں عبدالعزیز دباغ کون ہے؟ نہیں یاد آیا آپ لوگوں کو؟ یہ عبدالعزیز دباغ وہ ہیں جن کا تذکرہ امیر اہل سنت, اہل سنت وہی ٹی ٹی ایس لوگ جو بےچارے ہیں بےچارے ہے نا بریلوی جماعت, فاضل اعلی حضرت سمجھ رہے, امیر اہل سنت, مجدد دین و ملت, فاضل بریلوی احمد رضا خان اعلی حضرت نے اپنے ملفوظات میں ان کا ذکر فرمایا. اب یاد آیا؟ نہیں یاد آیا, اور قریب کروں میں. کہتے ہیں کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ مرید سے کبھی الگ نہیں ہوتا, ہمیشہ اس کے قریب ہوتا ہے. یاد آ گیا, بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ ہیں. چنانچہ چھوڑ دوں واقعہ, جب یاد آ گیا تو چلنے دو, یہ بیان کر دوں, چلے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے نئے لوگ بھی آتے رہتے ہیں بھائی. تو چنانچہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت احنف سجل ماسی ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کسی حسینہ خوبصورت پہ ان کی نظر پڑ گئی. پہلی نظر تھی چلو کوئی بات نہیں, دوسری نظر بھی پڑ گئی.
بہت بہت خواتین حضرات, آپ خود ساختہ فضائل ذکر کی پہلے نمبر کی کیفیت سماعت فرما رہے ہیں اور ویلیم نمبر ایک ہے یہ. اے سائڈ ختم ہو چکی ہے, کیسٹ پلٹیے اور بی سائڈ موضوع کا بقیہ حصہ سماعت فرمائیے. شکریہ. معزز خواتین حضرات, آپ خود ساختہ فضائل ذکر کی پہلے نمبر کی کیسٹ بی سائڈ سماعت کرنے جا رہے ہیں.
کہتے ہیں کہ مرشد جو ہوتا ہے وہ مرید سے کبھی الگ نہیں ہوتا, ہمیشہ اس کے قریب ہوتا ہے. یاد آ گیا, بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ ہیں. چنانچہ چھوڑ دوں واقعہ, جب یاد آ گیا تو چلنے دو, یہ بیان کر دوں, چلے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ بہت سارے نئے لوگ بھی آتے رہتے ہیں بھائی. تو چنانچہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت احمد سجل ماسی ایک جگہ سے گزر رہے تھے, کسی حسینہ خوبصورت پہ ان کی نظر پڑ گئی. پہلی نظر تھی چلو کوئی بات نہیں, دوسری نظر بھی پڑ گئی, یعنی دوبارہ نظر, حسین تھی خوبصورت تھی اچھی چیز ہے بھائی, نظر پڑ گئی, دوبارہ بھی نظر پکڑ کے دیکھنے لگے. اتنے میں حضرت عبدالعزیز دباغ ان کے پہلو میں کھڑے تھے, کہا احمد احمد عالم ہو کر دیش 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 آپ بھر لیں جو چاہے بھر لیں ہے نا. چنانچہ اعلی حضرت مجدد دین ملت فاضل بریلوی پھر بیان فرماتے ہیں کہ یہی عبدالعزیز دباغ ہیں. احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں, احمد سجل ماسی کے کیا تھی؟ دو بیویاں تھیں. وہی واقعہ بیان کر دوں, انہی کے زبانی واقعہ بیان کر دوں بہتر ہے. ان کے دو بیویاں تھیں. حضرت عبدالعزیز دباغ نے کہا, احمد سجل ماسی سے کہا کہ تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسری بیوی سے ہمبستری کی؟ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ اور احمد رضا خان نے تھوڑا یہ بھی بیان کیا ہے, حضور وہ سو رہی تھی تو کہنے لگے حضرت عبدالعزیز دباغ وہ سو نہیں رہی تھی, سوتے میں جان ڈالی ہوئی تھی. کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی پلنگ اور بھی خالی تھا؟ عرض کیا ہاں, ایک پلنگ خالی تھا، فرمایا اس پر میں بیٹھا ہوا تھا. استغفر اللہ، یہ مرشد ہیں جو راتوں کو مریدوں کے کمروں میں کیا کر رہا تھا؟ یہ پوچھو اس سے. مجدد دین ملت جن کے اوپر ناز ہے، امیر اہل سنت فاضل بریلوی احمد رضا خان جن کی کانفرنسیں منائی جا رہی ہیں اور جن کی شان میں اللہ اکبر، یہ سید اپنے آپ کو کہتا ہے. ہمارے ملک میں ایک سید ہے، خانقاہ کا شیعہ ہوا ہے، اس نے اپنا سید لگایا ہوا. شیعہ اکثر سید ہوتے ہیں بھائی، پجاری جاری. یہ سید کے نام پہ کلنگ کا ٹیکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سید قبر پرست نہیں ہوتا، سید قبروں کی پرستش نہیں کرتا، نواز رسول موحد ہوتا ہے. اور یہ کون سے سید ہیں جو قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، قبروں کے اوپر جا کر کے جھکے ان کی کمائیاں کھا رہے ہیں؟ یہ سید ہیں، یہ سید نہیں ہیں، یہ شیعے ہیں. شیعے انہیں کی جائز اولاد ہیں جنہوں نے اپنے نام سنیوں جیسے رکھ لیے، اپنے تھوڑے بہت خلیے سنیوں جیسے کر لیے، اور ان کا باطن، یہ باطن رافضی ہیں، شیعے ہیں جو انہیں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عجیب و غریب حکایتیں اگر بزرگوں کی اگر صحیح ہیں تو وہ جو بزرگ تھا نا، وہ بزرگ نہیں، وہ شیطان تھا. آپ کہیں گے کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہابیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی جلدی یاد آ جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کے اندر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہتے ہیں کہ فراش للرجل وفراش لامراته والثالث للضيف والرابع للشيطان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بستر آدمی کے لیے اور ایک بستر اس کی بیوی کے لیے ہوتا ہے، تیسرا بستر مہمان کے لیے ہوتا ہے، اور چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے. دو بیویاں پہلے سے تھیں، تیسرا مرد تھا، چوتھا یہ شیطان تھا جو کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اور کون ہوتا ہے میاں بیوی کے کمرے میں؟ غیر نہیں جاتا ہے میاں بیوی کے کمرے میں. چنانچہ چلیے، یہی عبدالعزیز دباغ ہیں جن کا تذکرہ حضرت، جو عبدالعزیز دباغ جو بیوی مریدوں کے کمرے میں جا کے ننگ دھڑنگ مریدوں کو دیکھتے ہیں، وہ جو کیا حرکتیں کر رہے ہیں اپنے بیویوں کے، وہ کر رہے ہیں. اور یہاں امی حضرت زکریا صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے دل کا نور یہ تھا کہ وہ قرآن تو قرآن، حدیث تو حدیث، وہ یہ بھی بتلا دیتے تھے کہ یہ موضوع حدیث ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ غلط. سمجھ رہے ہیں؟ اب آئی سمجھ میں؟ دونوں کو ہاتھ ملا لینا چاہیے. کس کو؟ کن دونوں کو؟ تبلیغیوں کو اور بریلویوں کو. ارے یار، کیوں ایک دوسرے کو کٹ مر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے اوپر چھڑیاں پھیر رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی مسجدیں غصب کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہو بھائی؟ ارے ہم سب ایک ہی ہیں یار. یہ مولویوں نے خامخواہ ڈھکوزرے بتائے ہوئے، ورنہ تمہارا جو عقیدہ وہی ہمارا عقیدہ، جو تمہارے بزرگ وہ ہمارے سب وہی ہیں. کہے کو یہ سب چکر پھنسائے ہوئے ہے کہ نہیں؟ عباس بھائی صحیح ہے نہیں؟ خامخواہ وہ تبلیغی جماعت اور یہ سب بریلوی بےچارے خامخواہ ان کو دیکھ کے جلتے ہیں. ارے تھوڑی سی کوشش کریں تو اپنے گروپ میں ڈھال دکیل لے جائیں گے یہ بھی. آئیے اس کے بعد میں تذکرۃ الخلیل حضرت زکریا. ارے یار، میں سوچتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تفصیل سے بیان کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ نہ سوچیں کتنی کیسٹیں اس کی تیار ہوں گی کتنی نہیں ہوں گی، آپ ان کو تفصیلات بیان کریں. چلو میں سوچتا ہوں صحیح بات ہے، یہاں سے تھوڑا یہاں سے ادک پدک نہیں صحیح ہے، تفصیل کے ساتھ پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. کیوں؟ ڈاکٹر یہاں پہ اگر کوئی زخم چھوڑ دے تو ہو سکتا ہے، اور دوسرے کا علاج کرے تو ہو سکتا ہے یہ پھر بگڑ جائے. اس لیے مکمل طور پر پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. زکریا صاحب حضرت عبدالعزیز دباغ کا یہ واقعہ بیان کر کے اپنے دیوبند کا ایک واقعہ بیان فرما رہے ہیں. ہمیشہ یہ ہوا ہے، جو پہلے زمانے میں ہوا وہی زمانے میں ضروری ہے. نبی کی شان تھی، نبی امی تھے، عبدالعزیز دباغ کو امی بتا کر کے وہ پورا وہ کرامت ان کی بیان کی گئی. اب یہاں دیکھیں، لکھتے ہیں تذکرۃ الخلیل یعنی سوانح حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے بروایت مولانا ظفر احمد صاحب لکھا ہے کہ حضرت کے پانچویں حج میں جس وقت حضرت مسجد الحرام میں طواف قدوم کے لیے تشریف لائے تو اہکر مولانا محب الدین صاحب جو اعلیٰ حضرت مولانا، اب آپ سوچتے ہوں گے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نہیں، صرف وہی اعلیٰ حضرت نہیں ہیں، دیوبند میں بھی اعلیٰ حضرت ہیں. سنو، صرف بریلی ہی اعلیٰ حضرت نہیں، دیوبند اعلیٰ حضرت مولانا الحاج امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کے خاص خلفاء میں تھے اور صاحب کشف مشہور تھے مولانا محب الدین صاحب احکر. ان کے پاس کہتے ہیں بیٹھا ہوا تھا مولانا، اس وقت درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپنا ورد پڑھ رہے تھے. درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے ورد پڑھ رہے تھے کہ دفعتن میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اس وقت حرم میں کون آ گیا کہ دفعتن سارا حرم انوار سے بھر گیا. اللہ اکبر، یعنی جو ہمیشہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد حرم میں ہوتی ہے ان کی وجہ سے وہاں انوار نہیں تھا. اللہ کا جو نور حرم کے اوپر ہوتا ہے وہاں نہیں اس سے اجالا نہیں ہوا. اللہ کے فرشتے, اللہ کی رحمتیں جو وہاں نازل ہوتی ہیں اسے کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن سنیں, کہہ رہے ہیں کہ دفعتن سارا حرم انوار سے بھر گیا. میں خاموش رہا. اتنے میں حضرت طواف سے فارغ ہو کر مولانا کے پاس تو گزرے, جو حضرت طواف قدوم کر رہے تھے ان کے پاس سے گزرے. مولانا کھڑے ہو گئے, مولانا کھڑے ہو گئے جو درود کا ورد کر رہے تھے, اور ہنس کر فرمایا کہ میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آ گیا, آج حرم میں کون آ گیا, یعنی آپ کی ذات آئی تو حرم انوار, حرم میں انوار اور برکات کی روشنی پھیل گئی. نعوذ باللہ, یہ دیوبند کے عالم. یعنی مولانا فضل احمد سہارنپور کی جلدی کہیں بھائی. خیر, آگے بڑھتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. آئیے میں آپ کو اور بھی کچھ نمونے فضائل ذکر کے دکھاتا چلوں. حضرت جنید اور صوفیہ کے تعلق سے زکریا صاحب نے صفحہ 43 کے اندر ذکر کیا ہے. لکھتے ہیں, پہلے کرامن کاتبین کا بھی یہ صوفیہ کے تعلق سے حضرت زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ صفحہ 43, پہلے ایک عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس میں. کون سا؟ زکریا صاحب کہتے ہیں کہ بعض اعمال اچھے ایسے ہوتے ہیں جن کا, یا ٹشو پیپر تھا یہیں پہ, کیا ہوا, بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں چلتا ہے. کرامن کاتبین جانتے ہیں کون ہیں؟ کرامن کاتبین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان علیکم لحافظین, کرامن کاتب, کرامن کہ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں, اور جو جو تم کرتے ہو وہ تمام سب وہ کیا کرتے ہیں جانتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ اکبر, یہ کون سی کتاب ہے جس نے چھوٹی بڑی سب چیزوں کو جمع کر رکھا ہے, یعنی کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ہم نے کی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کی وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نوٹ کر دیا ہے. وہ وجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ حاضر پائیں گے. ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. سورہ کہف آیت نمبر 49. یعنی کرامن کاتبین جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے وہ مقرر ہیں, وہ لکھتے ہیں. ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ. حضرت زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبی را ہم خبر نہیں. کہتے ہیں کہ عاشق و معشوق میں ایسے رمز بھی ہوتے, ایسی رمز بھی ہوتی ہے, یعنی عاشق و معشوق میں ایسے اشارے بھی ہوتے ہیں جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. نعوذ باللہ, فرشتوں کو بھی کیا ہونی ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک لحظہ بھی غفلت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد میں حضرت جنید کا, یعنی دیکھیں کہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ایسے عاشق بنو کہ تم سے فرشتے بھی پیچھے ہو جائیں. خلاص, فرشتے تم کیا کر رہے ہو, فرشتوں کو بھی علم اور خبر نہیں ہے. نعوذ باللہ, یہ قرآن سے ٹکرانے والا عقیدہ نہیں ہے کیا ہے؟ آپ بتائیں مجھے. ڈائریکٹلی اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کا ایک دم یعنی مخالفت ہے اس کے اندر. اور آگے لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت جنید سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں شیطان کو بالکل ننگا دیکھا. دیکھیں حضرت جنید بغدادی, اور یہ جنید بغدادی کون ہے معلوم ہے؟ حضرت جنید بغدادی, انہوں نے لکھا رضی اللہ تعالی عنہ. کس نے؟ زکریا صاحب نے ان کے بارے میں لکھا رضی اللہ تعالی عنہ. یعنی کوئی بیچارہ اگر عام آدمی ہو تو یہ سمجھے کوئی صحابی وہابی ہیں بھائی, ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیوں کا ٹائٹل. یہ اور بات ہے کہ آج کل کر کے ہمارے کچھ علماء نے للو پنجو کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا شروع کر دیا, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فلاں حضرت رضی اللہ تعالیٰ. یعنی اس قدر گھٹیا ہو گئے یہ لوگ, اللہ انہیں ہدایت. یہ جنید بغدادی کون ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں, مجدد دین و ملت, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ. ہم نہیں کہیں گے بھائی, کیونکہ وہ مشرک تھا, کوئی شک نہیں کہ وہ مشرک تھا. اس نے ایک واقعہ نکل کیا ہے حضرت جنید بغدادی کا اپنی کتاب ملفوظات کے اندر. ملفوظات کے اندر حضرت اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی ایک دریا پہ ایک دریا پر ایسے ہی دریا کے اوپر بغیر کشتی کے جا رہے تھے. جیسے کھٹر پٹر کھڑاؤں پہن کے صوفی لوگ چلتے ہیں, سادھو ودھو, تو کھٹر پٹر کر کے دریا کے اوپر جا رہے تھے. ایک آدمی ادھر سے گزرا, اس کو اس پار جانا تھا. اس نے دیکھا ادھر کشتی نہیں, ایک بزرگ دریا پار کر رہے ہیں. اس نے کہا حضرت آپ جا رہے ہو, نہ کوئی کشتی ہے نہ کچھ, دریا کے اوپر, ہمیں بھی لیتے چلو کم از کم پار کروا دو. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا آ جا. کہا حضور ڈوب جاؤں گا. کہا نہیں ڈوبے گا نہیں, بلکہ تو یہ کہ کیا, یا جنید, یہی ورد کر سمجھ رہے ہیں, یہ ورد کرتا ہوا میرے ساتھ چلا, مسلح پہ کھڑا ہو جا. مسلح بچھا تھا, اس کے اوپر جا رہے تھے. اب جناب علی وہ یا جنید کہتا ہوا جا رہا تھا. بیچ سمندر میں جب پہنچا, بیچ ندی میں, تو اعلی حضرت لکھتے ہیں, سنیں, دیکھیں یہی جو اصل ایمان ہے, اس ایمان کو اعلی حضرت مجدد دین ملت احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے, خان صاحب نے, کہ وہ جو ہے شیطانی وسوسہ, جو اللہ کی طرف سے ہوا اس کو اس نے لکھا شیطانی وسوسہ. اس کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اس نے یا جنید کہنے کے بجائے اس نے یا اللہ کہہ دیا. کوئی وہاں بھی رہا ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ یا جنید کیا لگا بھائی, حضرت تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید پکڑوا رٹوا رہے ہیں. اس کے دل میں یہ وسوسہ آیا اور اس نے کہا یا اللہ, گھٹ سے نیچے, دھڑک سے نیچے, اللہ کا نام لیتے ہی شیطانی وسوسہ آیا اس کے دل میں. اس کو احمد رضا خان صاحب نے شیطانی وسوسے سے تعبیر کیا ہے. اور میں اپنے ان سنی بننے والے کناٹن لوگوں سے بھی, بریلویوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میرے بھائی دل میں اللہ کا خیال آئے تو وہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے یا رحمانی وسوسہ ہوتا ہے, یہ بتاؤ گے. خیرت کا نام جنو رکھ دیا, جنو کا خیرت, جو چاہیں آپ کا حسن کرشمہ ساتھ کرے, رات کو دن اور دن کو رات کہلواتے ہو تو. خیر ان کو چھوڑو بچاروں, جنید بغدادی کا تعارف میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ جنید بغدادی کی کہنے لگے کہ یا جنید کہتا, اس نے یا اللہ کہا, نیچے چلا گیا. تو حضرت نے پھر پکڑ کے اٹھایا, کہا آپ ظالم, ابھی تک تو جنید تک نہیں پہنچا, تو اللہ تک کیسے پہنچ پائے گا, اس لیے وسیلے سے کام چلاؤ. وہ حضرت جنید کا واقعہ. اب آپ بتائیں کہ یہ عقیدہ کیا ہمارے صحابہ نے یا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا. چلیں ایک واقعہ میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں, آئی ہے بات تو اسی موقع پہ, تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. اللہ کے نبی کے چند صحابہ یہودیوں سے پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے, استغیث بک یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی, ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے فلاں یہودی منافق سے ہم تنگ ہیں, آپ ہماری مدد کریں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اپنے ماننے والوں کو؟ اللہ کے نبی نے کہا, انما لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ, ہم سے تم مدد نہ طلب کرو, مدد طلب کرنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک طلب کرو. وہ نبی جو اپنی زندگی میں اپنے ماننے والوں کو اللہ کی راہ دکھلاتا ہو, کیا یہ نبی کے ماننے والے لوگوں کا ایسا طور اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وہ جنید اپنے ناموں کی رٹی لگوائیں؟ ہاں میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز, کہاں چھ نسبت خاکرہ بال میں پاک, کہاں نبی اور ان کے ماننے والے, اور کہاں یہ گھاس بھوسے کے اوپر ایمان اور عقیدہ رکھنے والے, کوے کھوتے اور طوطے بلے کے اوپر ولی ماننے والے, کہاں 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 دونوں کے اندر تطابق ہو سکتا ہے؟ وہی حضرت جنید بغدادی ہیں. زکریا صاحب اور جنید بغدادی, دیکھیں خواب میں شیطان کو ننگا دیکھا حضرت جنید بغدادی نے, خواب میں شیطان کو. صحابہ کرام کی پوری جماعت گزر گئی, انہوں نے شیطان کو حقیقی طور پہ نہیں دیکھا, لیکن یہ حضرت جنید صاحب جو صوفی ہیں, انہوں نے خواب میں شیطان کو ننگا دیکھا. انہوں نے فرمایا شیطان سے, تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ تو ایسی نصیحت شیطان کو کر رہے ہیں جو ان کا دوست ہی ہو جیسے. ابھی شیطان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ پھر شیطان بھی شرم کرے گا, شیطان تو اللہ سے نے شرم کیا, شیطان تو اللہ سے نے ڈرا مردود, اور اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا, اللہ کی باتوں کا اس نے لحاظ نہ کیا. جنید بغدادی صاحب شیطان کو کہہ رہے ہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ ان کا دوست تھا, وہ صدیق تھا, کون تھا, اسے نصیحت کر رہے ہیں شیطان کو, تجھے شرم نہیں آتی کہ آدمیوں کے سامنے ننگا ہو کر چل رہا ہے, آدمیوں کے سامنے ننگا ہو کر چل رہا ہے. وہ کہنے لگا یہ کوئی آدمی ہے, یعنی وہ جنید کو بھی آدمی نہیں سمجھ رہا تھا, ہے کہ نہیں, یعنی جانور لوگ ہیں یہ, کوئی دیکھتے وہ شیطان کی نظر میں جنید کیا ہے, سوچ لو کیا ہے, یہ کوئی آدمی ہے, آدمی وہ ہیں جو شونزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے بدن کو دبلا کر دیا اور میرے جگر کے کباب کر دیے. شونزیہ کی مسجد میں بیٹھے ہیں. اب حضرت جنید کو خواب میں یہ چیز نظر آئی. اب سوچنے بھائی شیطان رہنمائی کر رہا ہے ان کو دیکھو, اور جس کا رہنما رہبر شیطان ہو اس کا انجام کیا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیں. ظاہر ہے وہ کوئی سچی بات تو بول نہیں سکتا خبیث, وہ تو جھوٹی بات بتائے گا, لیکن ان جھوٹی باتوں پر بھی شیخ الحدیث زبدۃ الاماثل مجدد فخر عالم اور جناب نہ جانے کتنے کتنے القاب حضرت زکریا صاحب جو حضرت جی ہیں ان کا ایمان اور عقیدہ دیکھو. یہ لکھتے ہیں زکریا صاحب کہ حضرت جنید صاحب شونزیہ کی مسجد میں گئے. دورا پتہ نہیں کہاں یہ شونزیہ کوئی مسجد ہوگی کہ جنید صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں. مراقبہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ زکریا صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مراقبہ کہتے ہیں آدھی نیند اور آدھی بیداری, آدھا سو آدھا جاگو, اس بیچ بیچ کا جو عالم ہوتا ہے مراقبہ ہوتا ہے. مراقبے میں اپنے مراقبہ میں کیا بتاؤں, دیکھو کیسے ہوتا ہے, اپنے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے, گھٹنوں کے بیچ میں اپنے سر کو رکھ کر کے بیٹھے ہیں, اس کا نام مراقبہ. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے, یہ دیوبند کی تعلیم ہے, زکریا صاحب کی تعلیم ہے, تبلیغی جماعت والوں کے لیے یہ نسخہ کیمیا بتایا جا رہا ہے. حضرت جنید فرماتے ہیں میں شونزیہ کی مسجد میں گیا, میں نے دیکھا کہ چند حضرات گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے مراقبے میں مشغول ہیں. جب انہوں نے دیکھو مسلمانوں توجہ چاہوں گا, انہوں نے مجھے دیکھا, جنید بربادی کہہ رہے ہیں جب انہوں نے جو مراقبے میں تھے انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے, سنو, کہنے لگے خبیث کی باتوں سے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا. اللہ اکبر. میں سوچنے لگا گرو گرو رہ گئے, چیلا شکر ہو گئے. ابے انہوں نے خواب میں دیکھا اپنے گھر, خواب میں دیکھا, اور خواب ابھی کسی سے بتایا بھی نہیں, شونزیہ کی مسجد میں آ رہے ہیں اور یہ حضرات مراقبے میں مشغول ہیں. انہیں کیسے پتا چل گیا کہ آج رات جنید بغدادی نے خواب دیکھا, خواب میں شیطان لعین ننگا آیا اور ننگا آ کر کے ان کو گمراہ کیا اور ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی, انہیں کیسے دلوں کے بھیدوں کا علم ہو گیا, ہے کہ نہیں؟ یہ اس میں بھی کوئی میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں, ان لوگوں کو جو مراقبے میں تھے انہیں دلوں کا علم کیسے ہو گیا؟ جنید نے خواب دیکھا, انہیں کیسے پتا چلا کہ شیطان نے خواب دکھایا ہے اور شیطان کو خواب میں ننگا دیکھا انہوں نے اور شیطان نے انہیں ہمارے کیسے شیطانوں کے پاس بھیجا ہے؟ یہ شیطان ہی تھے, کیونکہ شیطان کا ایک دوسرے سے لنک ہوتا ہے, شیطان کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے. نہ یہ تعلیم نبی کی, نہ یہ رہنمائی نبی کی, نہ یہ لوگ نبی کی تعلیم کے اوپر عمل کرنے والے. نبی نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہے جس میں آپ نے اللہ کی عبادت اس طرح سے کرنے کا حکم دیا ہو کہ اپنے گھٹنوں کے بیچ میں اپنے سروں کو رکھ کر کے اور تم اللہ کی عبادت کو, ایسی کوئی تعلیم نبی رحمت نہیں دی. یہ شیطانی تعلیم ہے, یہ صوفیوں کی تعلیم ہے, اور یہ شیطان لوگ تھے جو ایک دوسرے سے ان کا لنک تھا, ان کا تعلق تھا, اور زکریا صاحب نے ان شیطانی چکروں میں خود بھی مشغول اور پوری جماعت تبلیغ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو بھی لاگ لپیٹ کر کے داخل کرنا چاہتے ہیں. مسلمانوں تم سوچو, خود سوچو, خود غور کرو. انہوں نے کہا, ایک بزرگ اور ہیں, انہوں نے کہا مسوحی, یہ پتہ نہیں کون کون سے مسوحی تسوحی کون کون بزرگ ہیں, انہوں نے شیطان کو ننگا دیکھا. انہوں نے کہا تجھے آدمیوں کے درمیان اس طرح چلتے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا اللہ کی قسم یہ آدمی نہیں, اگر یہ آدمی ہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلتا جس طرح لڑکے گیند سے کھیلتے ہیں. سوچیں آپ, یہ بزرگان دین کا واقعہ کہہ رہے ہیں کہ صوفیہ کی جماعت کی طرف اشارہ کیا, یعنی شیطان نے کہا آدمی تو وہ ہیں جنہوں نے میرے بدن کو بیمار کر دیا. ہاں بیمار کر دیا. تو حضرت زکریا صاحب فرما رہے ہیں اور اس نے شیطان نے صوفیوں کی جماعت کی طرف اشارہ کیا, یعنی وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے شیطان ڈرتا ہے, علماء ہیں, محدثین ہیں, یہ تمام لوگ ہیں, ان کا کوئی خوف شیطان کو نہیں ہے, بلکہ یہ جو مراقبہ کرنے والے لوگ ہیں اور جو اپنے گھٹنوں میں سر دے کر کے بیٹھنے والے لوگ ہیں انہوں نے شیطان کو پریشان کیا ہوا ہے. یہ کہہ کر کے پوری جماعت کو مراقبے کے اندر ڈھکیلا ہوا ہے جناب زکریا اور الیاس اور ان کی پوری ذریت دیوبند نے. میرے عزیز میرے بھائی آگے آئے, پتا چلا کہ صوفیہ جو ہے شیطان کی نگاہ میں, صوفیہ شیطان کی نگاہ میں بہت محترم ہوتے ہیں, ہے نہیں؟ شیطان کی نگاہ میں صوفیہ بہت محترم ہوتے ہیں, مگر جنید بغدادی ان میں سے نہیں تھے, کیونکہ وہ محترموں کے سامنے ننگا نہیں گھومتا ہے, غیر محترموں کے سامنے ننگا ہوتا ہے جو آدمی نہیں ہے, یعنی جنید کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا, خیر ابھی جو میں نے آپ کو بتایا, اب آپ دیکھیں کہ آگے بڑھتے ہیں ہم تھوڑا, ایک اور واقعہ صوفیاء کرام اور درس و تدریس کا ذرا سا میں آپ کو بتاؤں, صفحہ 68 آپ کھولیں, تبلیغی نصاب فضائل ذکر صفحہ 68 کے اندر کہتے ہیں حضرت زکریا صاحب کہ صوفیاء اور عارفین اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان حموی جو ایک متبحر عالم اور مفتی اور مدرس تھے سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے, سید علی بن میمون کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی, سید صاحب کی ان کے اوپر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشاغل درس تدریس فتویٰ وغیرہ سے سید صاحب نے روک دیا, نہ تم درس دو نہ تم فتویٰ لکھو, کچھ بھی سب کچھ مت, کیا کرو, اور سارا وقت کہا کہ ذکر میں مشغول ہو, حقو ذکر میں. بیچارے مدرس کو متبحر عالم کو فتویٰ لکھنے والے کو مفتی کو حقو میں لگا دیا. عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے, یہ سب لکھ رہے ہیں زکریا صاحب, یعنی یہ جو حقو تم کر رہے ہو عوام گالیاں, ایسے کام کرنے والوں کو عوام گالیاں نہیں دیتی زکریا صاحب, تبلیغ جماعت والوں کو بتا دو ایسے کام کرنے والوں کو عوام بیچاری گالیاں نہیں دیتی, عوام ان کے تلوے چاٹتی ہے جیسا آج ڈھومیوں کے تلوے چاٹتی ہے, تو ایسے لوگوں کو گالیاں عوام کیوں دے گی, اور اگر ہم لوگوں کو تم عوام کہتے ہو تو تم کل انعام ہو چوپایوں جیسے ہو جنہیں بل ہم ادل بلکہ ان سے بھی بدتر ہو, تمہیں علم نہیں ہے. ہم قرآن و سنت کے حاملین ہیں الحمدللہ, ہم متبع قرآن و سنت ہیں, ان صوفی کے چپڑے چپڑوں میں نہیں آنے والے لوگ ہیں, شیطانوں کے دھوکوں میں نہیں ہم آنے والے لوگ ہیں. سنو کہتے ہیں مشغول کر دیا, عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے, لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا, شیخ کو ضائع کر دیا وغیرہ. کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, سید محمود علی کو معلوم ہوا کہ یہ مدرس جو تھے شیخ العزیز آپ حضرت یہ قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتے ہیں, سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا, لو قرآن بھی مت پڑھو, یہ تعلیم ہے صوفیوں کی, سنو ذکر کر رہے تو قرآن کیوں پڑھ رہے, قرآن ذکر نہیں ہے. زکریا صاحب سے پوچھا یہ کون سی حدیث فہمی ہے, یہ کون سی قرآن فہمی ہے جو آپ نے یہ واقعہ لکھا. خیر آگے چلتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ کلام اللہ سے بھی منع کر دیا کہ اس کی تلاوت مت کرو, سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا تو پھر تو پوچھنا ہی کیا. سید صاحب پر زندیقی اور بددینی کا الزام لگنے لگا, لیکن چند ہی دن کے بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا. تبلیغی جماعت والوں کے لیے بہترین فارمولا ہے اور یہی زکریا صاحب بتا رہے ہیں, نہ قرآن نہ حدیث نہ تلاوت نہ کچھ, ذکر کرو تو فائدہ کیا ہوگا. کہہ رہے ہیں شیخ صاحب پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا, تو سید صاحب نے فرمایا اب تلاوت شروع کرو, کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ پوچھنا ہی کیا ہے. سید صاحب نے فرمایا کہ میں نے خدا نخواستہ تلاوت کو منع نہیں کیا تھا, بلکہ اس چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا. گویا ذکر کرنے سے حق ہو کرنے سے قرآن اور سنت کے اندر علوم و معارف پیدا ہوتے ہیں. تبلیغی جماعت کے والو اب تمہیں قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے, پہلے تم ذکروں میں لگو چلوں میں لگو یہی کرو خلاص, پھر دیکھیں گے تمہارے تو پتنی کون صدی ہو گئی ابھی تک علوم و معارف تو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہے, کوئی بھی کسی نے بھی عالم نے علوم و معارف کے دریا نہیں بہائے, اگر بہانے والوں نے بانی جماعت نے بہائے ہیں علوم و معارف کے دریا تو ایسے الم گلم خرافات شیطانی واقعات یہی علوم و معارف ہے نعوذ باللہ. اگر ایسے ذکر کرنے سے یہی علوم و معارف کے دریا اور چشم پھوٹتے ہیں تو اللہ کی پناہ, ہم ایسے توبہ کرتے ہیں ایسے علوم و معارف سے اور ایسے ذکر سے نعوذ باللہ. گویا کہنا یہ چاہتے ہیں حضرت زکریا صاحب کہ جناب علوم و معارف قرآن اور حدیث پڑھنے سے نہیں پیدا ہوتے, آپ کو علماء سے صحبتوں میں بیٹھنے سے نہیں معلوم ہوتے, ذکر کرنے سے علوم و معارف کا علم ہوتا ہے آپ کو علماء جانتے ہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں ذکر اور اذکار کرنے والے ہی فوقیت والے ہیں. بہرحال اور آگے آئے یہ دیکھیں, نہیں بلکہ آپ جو ہے ایک بات بڑی سچی کہی ہے زکریا صاحب نے ان جھوٹ کے پلندوں میں, ایک بڑی بہترین بات بولی ہے. میں بتاؤں کون سی بات ہے, وہ بات زکریا صاحب جو ہے صفحہ 82 کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کے منہدم کرنے پر یعنی اسلام کے ڈھانے پر اعانت کرتا ہے یعنی مدد کرتا ہے. بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں دجال مکار کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی, ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کریں اور فتنے میں ڈال دیں. بڑی سچی بات کہی ہے زکریا صاحب نے, ہے کہ نہیں, حقیقی بات ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے, ابھی تک جو واقعات میں نے بتائے ہیں ذکر کے اذکار کے اور مفہوم اور معنی اور طریقے مراقبے اور یہ تمام، یہ بتائیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی تعلیم ہے؟ یہ دین میں بدعت نہیں کرنا ہے اور تم زکریا صاحبی کی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو؟ یہ کہہ رہے بدعتی کی تعظیم نہ کرو کیونکہ اسلام کو ڈھانا ہے، اور یہ پکے بدعتی ہیں، یہ ان کی کتابوں میں، ان کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پرلے درجے کے بدعتی تھے، انہوں نے بدعت کو فروغ دیا ہے، ایسے ایسے عبادت کے طریقے اور ذکر کے طریقے بنائے ہیں کہ حق ہو کرو، ضربیں لگاؤ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سنت ہے؟ بتاؤ مسلمانوں کی سنت ہے یہ؟ یہ سراسر تعلیم نبی کے خلاف تعلیمات ہیں، یہ بدعت ہیں، کھلی ہوئی گمراہیاں ہیں. اور زکریا صاحب سچی بات کریں، جو بدعتی کی تعظیم کرے وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کو ڈھاتا ہے. اور ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے. وہ رجل مکار ہوں گے، کذاب ہوں گے. اس حدیث کی روشنی میں یہ حدیث خود حضرت کے اوپر صادق آتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ابھی میں بتاؤں گا اور بھی روایتیں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر؟ اخلاص ایسے نہیں پیدا ہوتا ہے. حضرت کہتے ہیں اسی اخلاص پیدا کرنے کے واسطے، دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں. اب کھلے حضرت پکے صوفی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاص پیدا کرنے کے اندر، یعنی للہیت پیدا کرنے کے اندر کے لیے مشائخ کی، یعنی پیروں کی، اور وہ بھی صوفیوں کے پیروں کی، علماء کی نہیں، محدثین کی نہیں، صوفیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں. جو کتابوں سے نہیں تعلیم گویا حاصل کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اللہ سے شاگردی لیتے ہیں. جیسا کہ پچھلے درسوں میں واقعہ لیکچر میں گزرا، جنہوں نے کہا نا کہ عبد الرزاق سے حدیثیں لوگ سن رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ رزاق سے حدیث سن رہے ہیں. زکریا صاحب نے ذکر کیا نہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کے، یہ صوفی لوگ ہیں جو سیدھے شاگرد ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کہنا چاہتے ہیں. اور سنیں آپ، نعوذ باللہ، یہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو اسلام اور مسلمانوں کی ہر چیز، یہ صحیح مسلمانوں کی تعلیم نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایک سانس میں 200 مرتبہ، ایک سانس میں 200 مرتبہ اللہ اللہ نہیں، سنو، تبلیغی نصاب اٹھائیے اور صفحہ 84 اسی کے بعد ہے، صفحہ 83 میں نے پڑھا، صفحہ 84 لکھتے ہیں جامع الوصول میں لکھا، یہ کون سی کتاب ہے انہیں کے معلوم ہوگی، وہ صوفیوں کی، کہ لفظ اللہ کا ذکر ورد کے طور پر کم از کم 5000 کی مقدار ہے. اللہ 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 اللہ، کتنی دفعہ؟ 5000 کی مقدار ہے، اور زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں، زیادہ کے لیے کوئی حد نہیں. اور صوفیوں کے لیے، صوفیاء کرام کے لیے کم از کم 25000 روزانہ. اللہ 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 اللہ، 25000 کتنے روزانہ. اور لا الہ الا اللہ کی مقدار کے متعلق لکھا ہے کہ کم از کم 5000 روزانہ. کتنی دفعہ؟ 5000 روزانہ ہو. اور یہ مقداریں مشائخ سلوک کی تجویز کے موافق. مشائخ سلوک کون ہے معلوم؟ ارے ایسے ایسے لفظ ہیں جو بیچارے تبلیغ جماعت بھی چکرا جاتے ہوں گے، یار یہ تو کوئی قرآن کا لفظ ہوگا. یہ سلوک، چلنے، سلوک سلگا ہے، سلوک میں چلنا، یعنی جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ کی راہ میں بولے تو جو اللہ کے طرف چلتے ہیں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروریہ، تیجانیہ، رفائیہ، بردیہ، یہ سلوک ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے مذہب بنائے ہو نا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنبلیہ، اور ظاہریہ، اور داودیہ، اور فلانیہ فلانیہ، یہ بحریہ، یہ قادیانیہ، یہ رافضیہ، یہ شیعیہ، یہ جو مذاہب ہیں، ایسے ہی سلوک میں بھی یہ چشتیہ، یہ قادریہ، یہ نقشبندیہ، یہ سہروردیہ، یہ تیجانیہ، یہ بدویہ، یہ فلانیہ، یہ فلان، یہ رفائیہ، اس طرح سے بنایا ہوا. تو جو مشائخ سلوک ہیں، یعنی ان کے جو سرغنے لیڈر لوگ ہیں، ہے نا، یا ان کے جو خلیفہ بنے ہوئے بیٹھے ہیں، ہے نا، یہ لوگ کم و بیش کر سکتے ہیں جیسا چاہیں جس کو تعلیم دیں. میرا مقصود، لکھتے ہیں، میرا مقصود حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے. نعوذ باللہ، عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کرتے تھے جیسے انداز میں مشائخ کا انداز بیان کرنا ہے. ایک ایک شخص کے لیے روزانہ کی مقداریں کم از کم یہ بتائی گئی ہیں. چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے قول جمیل میں اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ میں ابتدائے سلوک میں، یعنی ابھی ابتدا سلوک، یعنی ابھی اس راستے میں پہلا قدم رکھنے والا، اس کو ابتدائے سلوک کہتے ہیں، یعنی پہلے قدم چلنے والے میں ایک سانس میں لا الہ الا اللہ 200 مرتبہ کہا کرتا تھا. یہ جھوٹ نہ آسمان میں چمکانے والا، نہ زمین میں، اور نہ دونوں کے بیچ میں. ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، آئے یہ سانس نہ ہوئی، کوئی گیس کی وہ ہو گئی، لائن ہو گئی ہوا بھرنے والی، ہیں ایک سانس میں. اب جب ابتدا کا یہ عالم ہے کہ ایک سانس میں 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، انتہائی سلوک میں تو انتہا ہو گئی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ یہ گپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کے بھائیوں ذرا یہ فارمولا اپنا کے خود بھی تجربے کرو. ابتدائی سلوک کا یہ عالم ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اس کتاب کے اوپر ناز کرتے ہو کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر قرآن و سنت کی باتیں کہی گئی ہیں. میرے بھائی 11:30 سے گھڑی تجاوز کر گئی ہے اور میں بقیہ باتیں ہیں میرے پاس بہت باتیں ہیں واللہ. فضائل ذکر ہی میں چل رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ لیکچر بھی فضائل ذکر. اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. پمبا کجا کجا نہ ہم تن ہما داغ داغ شد. کہاں کہاں میں مرہم رکھوں. پورا جسم داغ داغ ہے. آپ لوگ جیسا مشورہ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیلات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. موٹے موٹی باتیں موٹے موٹے عقیدے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیے جائیں یہی بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ اتنی تفصیلات اگر میں بیان کروں گا تو میرا خیال ہے اتنی موٹی کتاب ہو جائے گی. تبلیغی نصاب جتنا ہی میں لکھا ہے نا اتنا جھوٹ ہے. اگر اس میں جھوٹی باتیں یہ میں جھوٹی باتیں نکالوں تو اس کی دگنی ہو جائے گی اللہ کی قسم. اور اس کی شرح کروں اس کی دگنی ہو جائے گی اللہ کی قسم بتا رہا ہوں. میرے بھائی یہ کھلواڑ ہے عقیدوں کے ساتھ. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کا بتائیں. تفصیلات چاہیے یا آپ کو موٹی موٹی باتیں مختلف فضائی. عقل مندارہ اشارہ کافی. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے نہیں. ہم کوئی انسانوں کو سمجھانے والے لوگ ہیں. ہم کوئی گدھوں کو تو نہیں سمجھا رہے ہیں ہے کہ نہیں. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. جس کے مقدر میں اللہ نے ہدایت لکھی ہے اس کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. تو میں اشارہ ہی کرتا چلوں ہے نا. اس فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے ہم ایسا اختصار کریں جو موضوع کو ختم نہ کریں اور ایسا تفصیل بھی نہ کریں جو موضوع کو آپ کے ہاتھ سے باہر کر دیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس ذکر اور اس کے موٹے مسائل اور اس کے بعد میں انشاءاللہ سوچتا ہوں کہ مختلف فضائل کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت پہ چلائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
خواتین و حضرات خود ساختہ فضائل ذکر کی آپ دوسری کڑی سنیے. یہ یاد رہے کہ آپ خود ساختہ فضائل ذکر کی پہلے نمبر کی کیسے سماعت فرما رہے ہیں. لیجئے اگلی کڑی فضائل ذکر کی سماعت فرمائیے. شکریہ.
عزیزان محترم نوجوان دوستو بزرگوں اور بھائیوں مسلسل ہمارا موضوع سخن تبلیغی نصاب کے تعلق سے چل رہا ہے اور آج کی اس مجلس میں بھی میں کچھ عجیب و غریب عقیدے اور کچھ عجیب و غریب قصے اور کہانیاں جو تبلیغی نصاب کے اندر لکھے گئے ہیں میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور میں آپ حضرات سے یہ التماس کرتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں آپ ہمارے دیے ہوئے ان حوالوں کو براہ کرم جا کر اگر یہ کتاب کہیں ملے تو اس کتاب میں خود جا کر کے اس کو دیکھو اس کو پڑھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ اور نمونہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی بھیجی ہوئی کتاب جسے ہم قرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں قرآن ہے. اور یا تو مدینے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. انہی کے بیانات انہی کے فرمودات ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں. اور انہی کے اوپر ایمان لانا عمل کرنا جد و جہد کرنا ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. اس کے علاوہ وہ باتیں جو بزرگوں سے صالحین سے سلف سے ثابت ہیں اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ہماری سر آنکھوں پر. اور اگر وہ باتیں قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو ہمیں ہمارے اوپر اس کے اتباع کرنے کی ہرگز ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت. مسلسل یہ بیانات آپ کے سامنے ہو رہے ہیں لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے کچھ اخوان ہمارے کچھ بھائی بجائے اس کے کہ ان باتوں کے اوپر دھیان دیں سمجھیں اور مراجعہ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کریں ادھر ادھر غیبتوں میں چغل خوریوں میں اور ادھر ادھر لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور اکساتے ہیں کہ دیکھو ربانی فلاں عالم کو کافر کہہ رہا ہے، فلاں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، فلاں کو مشرک بتا رہا ہے، فلاں کو کچھ کہہ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے علماء، اتنے بڑے بڑے شیخ الحدیث، اتنے بڑے بڑے علامہ، اتنے بڑے بڑے قطب الارشاد اور قطب العالم اور غوث العظم تھے، ان کو وہ کافر کہہ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو باتیں بیان ہوتی ہیں وہ مدلل حوالے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ شکایت مجھ تک بھی پہنچی اور مجھے بھی بتلایا بھی گیا، تو میں نے صرف اتنا کہا کہ ہمارے وہ بھائی جو اس طرح کے شکوک اور شبہات یہاں پر خود تو سمجھ نہیں سکتے، تو ڈائریکٹلی سعودیوں سے اور ادھر ادھر جا کر کے کہتے ہیں کہ معراج کافر کہتا ہے سب کو۔ میں نے کہا کہ میری کیسٹیں موجود ہیں، میرے ویڈیوز کے ٹیپ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس کے لیے میں کیسٹیں اور ویڈیوز بھی بنتی ہیں اور آفس کی طرف سے بنوائی جاتی ہیں، تاکہ کل کو اگر کوئی شخص ہمیں اچھالنا چاہے اور ہمارے اوپر تہمت لگانا چاہے تو یہ کیسٹیں سب سے بڑی شاہین ہیں اور گواہ ہیں کہ وہ دیکھ کر کے خود سمجھ جائیں کہ جناب علی ہم نے کس کو کافر کہا ہے۔ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو مشرک نہیں کہتے، ہم نے فیصلہ آپ کی عدالت میں رکھا ہے، ہم نے فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ اور قرآن و سنت کی عدالت میں ہم نے اس فیصلے کو پیش کیا ہے۔ ہم کوئی بھی بات قرآن و سنت کے خلاف کہیں یا ہم عقیدہ توحید کے خلاف کہیں، ہمارا گریبان حاضر ہے، ہمارا گریبان پکڑ کر کے آپ ہمارا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بلا سوچے سمجھے کسی بھائی کے اوپر اتہام لگانا، الزام لگانا، یہ سب سے بڑا معاشرتی جرم بھی ہے اور شرعی جرم بھی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں منہ بھی دکھانا ہے اور انہیں جواب بھی دینا پڑے گا، کیونکہ یہ اپنے بھائی کے گوشت کے کھانے کے مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے مترادف۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اللہ نے فرمایا یہ غیبت، یہ چغلیاں، یہ جو ہے مردہ بھائی، مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جس کو جرأت ہے، ہمت ہے، وہ سامنے آئے، بات کرے، کتاب میرے ذمے، حوالے میرے ذمے، کتابیں موجود ہیں، ایک نہیں دسیوں مکتبات کی پرنٹ، دسیوں پیج کی پرنٹ میرے پاس موجود ہے، اور یہ میں نے خریدی نہیں ہے، اور نہ ہی میرے پاس موجود تھی، بلکہ آپ ہی لوگوں میں سے جن بھائیوں نے ان کتابوں میں بتلائے ہوئے حوالوں کو دیکھا، ان کتابوں کو جب دیکھا انہوں نے اور پڑھا تو ان کے رونگٹے تھرلا گئے، اور انہوں نے لا کے یہ کتابیں میرے حوالے کر دی اور کہا کہ ان کتابوں سے ہم پناہ مانتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کا کلام قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کافی، ہمیں یہی تبلیغی نصاب جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے امت کے سامنے پیش کیا تھا، جس کی شہادت جو معصوم ہیں، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، انہوں نے تبلیغ نصاب قرآن و سنت پیش کیا اور فرمایا کہ ترک تو فیکم امرین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑے رہو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ دونوں چیزیں قرآن کریم ہیں اور میری سنتیں ہیں۔ ہم لوگوں سے یہی درخواست کرتے ہیں، ہماری دعوت یہی ہے، ہمارا مشن یہی ہے، ہماری تحریک یہی ہے، اور ہم لوگوں سے یہی عرض کرتے ہیں کہ میرے بھائی، میرے دوست، جو کوئی بھی بات بولے وہ ولایت کے آسمان کے اوپر فائز ہو، یا وہ جو ہے ہواؤں میں سفر کرتا ہو، سمندر کی سطح پر مسلح بچھا کے چلنے والا ہو، اس کی بات کو قرآن و سنت کے ترازو میں، قرآن و سنت کے میزان میں رکھو، تولو، اگر اس کی بات اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ملتی جلتی ہے، اسے اپنی پیشانیوں کا جھومر بنا لو، اس کے اوپر عمل کرو، لیکن اگر اس کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے، عقیدہ توحید کے خلاف ہے، اس کی بات جوتے کی نوک پہ رکھو۔ یہ بات لوگوں کو کھلتی ہے۔ میں وضاحت کے ساتھ یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اس کا بھی ایک مقصد ہے، ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ امت جو قرآن و سنت کا جو ہے اسلام کا نام لے کر کے جسے گمراہ کیا جاتا ہے، جسے ٹولیوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، گروہوں میں، پارٹیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس کے گھر بھی نہیں مسجدیں تب تقسیم کر دی گئیں، دنوں کے اندر دیواریں کھڑی کر دی گئیں، خلیج قائم کر دی گئی کہ وہ فلاں کی مسجد ہے اس میں نماز پڑھنا حرام، وہ فلاں لوگ ہیں ان کی مسجد میں حرام کرنا حرام، وہ فلاں لوگ ہیں ان کے پاس جانا حرام، وہ فلاں کی کتابیں ایسے، یہ باتیں کن لوگوں نے پیدا کی؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت پھر اسی قرآن و سنت کی طرف پلٹے، اسی تبلیغی نصاب کی طرف جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اپنی امت کے سامنے پیش کیا تھا، اس تبلیغی نصاب کی طرف، اس تبلیغی نصاب کی طرف نہیں جس کے اندر جھوٹی باتیں، الم گلم باتیں، بدعقیدگیاں،
فتنہ، فساد، بدعات، شرک جو فضائل اعمال نہیں بلکہ فضائل جھوٹ ہیں، جس کے اندر اکثر و بیشتر 95% باتیں فضائل جھوٹ پہ مبنی ہیں، یہ فضائل اعمال نہیں ہیں، یہ وہ اعمال نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے، یہ وہ عقیدے نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ہمیں بتلایا ہے، بلکہ یہ گھریلو عقیدے ہیں، یہ اپنے گھر کے بنائے ہوئے عقیدے ہیں۔ جب یہ باتیں میں لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں اور کھول کھول کے ان کتابوں کو بیان کرتا ہوں، تو بجائے اس کے کہ لوگ سدھرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ لوگ صحیح راستے پر آئیں، ان کے دلوں میں نہ جانے کیا تعصب بیٹھا ہوا ہے، نہ جانے کیا جاہلیت بیٹھی، اور یہ جاہلیت ہی ہے کہ وہ حق بات کے قبول کرنے کے بجائے، حق باتیں ان کے قبول کرنے کے بجائے تعصب کرتے ہیں، وہ ہٹ دھرمیوں سے کام لیتے ہیں، یہ نہیں کہ کھلی آنکھوں سے خود پڑھیں۔ ایک بات میں یہاں آپ کو اور بتاتا چلوں، شرک کی جو کیفیت ہر زمانے میں رہی ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ بدلتی رہی ہے، شرک کی جو کیفیت ہے وہ بدلتی رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح کا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شرک کسی اور طرح تھا، حضرت داؤد نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک، غرض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا شرک، غرض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے، حضرت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، خود ساختہ فضائل ذکر کی پہلے نمبر کی کیسٹ ختم ہو چکی ہے، براہ کرم موضوع کو سمجھنے کے لیے، تقریر کو سمجھنے کے لیے آپ دوسرے نمبر کی کیسٹ ضرور سماعت فرمائیں، جس کا نام بھی خود ساختہ فضائل ذکر ہے، آپ دو نمبر کی کیسٹ ضرور
پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سمندر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درخت کے سامنے پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر کو اٹھا کے چومتا، اور اس کے غرض شرک کی جو کیفیت ہے وہ مختلف دور میں، نبیوں کے بھی دور میں مختلف رہی ہے، مختلف رہی ہے، لیکن مشرکین کی جو ذہنیت ہے، دیکھیں توجہ چاہوں گا میں آپ کی، کہ شرک کی جو کیفیت مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہے، لیکن مشرکین کی جو ذہنیت رہی ہے ہر زمانے میں ایک ہی رہی، ایک ہی ذہنیت رہی ہے، اور میں بتاؤں گا کون سی ذہنیت ہے، وہ قرآن کریم نے اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے صراحت کے ساتھ ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ جب تمہیں انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہو تو کہتے ہیں کیا، قد وجدنا علیہ آبانا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے پایا ہے۔ چاہے جس نبی کے دور کی بات اٹھا لو آپ، ہر دور میں مشرکین کا یہی کہنا رہا ہے، یہی کہتے رہے ہیں، ارے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آج بھی جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں، اور کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، قبروں کی پرستش کر رہے ہوں، تازیوں کی پوجا کر رہے ہوں، شبدوں کے سامنے جھکے ہوئے ہوں، چوکوں کی پرستش کر رہے ہوں، یا مداروں کے پیچھے چل رہے ہوں، ڈیک کچھ بھی کر رہے ہوں، المہم جہاں نشانات پوج رہے ہوں، ان سے کہو کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تازیے بنانا شرک ہے، قبروں کے اوپر چھپنا شرک ہے، یہ نیاز فاتحے یہ حرام ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ تمام سب چیزیں غلط ہیں، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ارے ہمارے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم بھی یہی کرتے آ رہے ہیں۔ وہی جواب ابراہیم کے دور میں بھی دیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، وہی جواب نوح علیہ السلام کے بھی دور میں دیا گیا، کہ جب نوح علیہ السلام نے کہا ان پانچوں پیروں کو جو تم پوج رہے ہو، سوا یغوث یعوق نصر جو تھے، ان کی جو پرستش کر رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے باپ داداؤں کو یہی کر دے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان بتوں کے سامنے تم کیوں لگے بیٹھے ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی ان کی مجاوری کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی لگے بیٹھے ہیں۔ غرض ہر دور میں مشرک کی ذہنیت ایک رہی ہے، کیا، وہی باپ داداؤں کی روش، وہی باپ داداؤں کی روش۔ اور ایک اور ذہنیت مشرک کی رہی ہے، ہر دور میں مشرکین کا یہ بھی جواب تھا، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ جن کی وہ پوجا کر رہے ہیں وہ بذات خود کسی چیز کے مالک ہیں، یا وہ انہیں کچھ دے سکتے ہیں کر سکتے ہیں، نہ، بلکہ اس دور میں بھی جب ان سے کہا گیا ان کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب مشرکین سے سوال ہوا تو انہوں نے کیا کہا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی پوجا، ہم ان کی عبادت اور چڑھاوے نظر و نیاز اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ہمیں اللہ سے کیا کر دیں، قریب کر دیں۔ اور کیا کہتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے بہت بڑے وسیلے ہیں، سفارشی ہیں، واسطے ہیں، جن کے وسیلے اور واسطے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور پھر یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ دین ہی وہی شرک ہے،
اس دور میں بھی وہی وسیلے, وہی واسطے, وہی تقرب اللہ کے ذریعے تلاش کیے جا رہے ہیں. جبکہ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم نے کیا فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي, اے میرے حبیب, میرے بارے میں میرے بندے جب تم سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان سے کہو انی قریب, میں نہایت ہی قریب ہوں, میں ان سے قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک تو یہ فرما رہا ہے, اور یہ نادان یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ان سے بہت دور بیٹھا ہوا ہے, نعوذ باللہ. یہ عقیدے تو غلط, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی عقیدہ, یہی ذہنیت المشرکین کی بھی تھی جو کفار مکہ تھے, یا نوح کے زمانے میں تھے, یا ابراہیم کے زمانے میں تھے. غلط, وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اس چیز کے مالک ہے, بلکہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا ہے, اس کے دینے سے یہ دنیا کو دے رہی تھی, اس کے دینے سے یہ تمام سب دنیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا کہ جن لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو, لا یملکون من کتمیر, یہ ایک کتمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. اور کتمیر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ عرب کی سرزمین میں رہتے ہو, کتمیر کہتے ہیں کھجور توڑیے اور اس کی گٹھلی نکالیے, اس گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے, جھلی ہوتی ہے سفید سی, اسی کو کتمیر کہتے ہیں. پاک پروردگار نے فرمایا یہ اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہیں, جن کو تم اپنے وسیلے کے طور پہ پکارتے ہو, ہمارے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہو, یہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جو کچھ بھی لینا ہے مجھ سے لو. سمجھ رہے ہیں؟ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہی عقیدے ہیں, وہی چیز ہے, مشرکین وہی ہیں. تب رہا, تھوڑے سانچے بدل گئے ہیں. پہلے زمانے کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر کے مشرک بنتے تھے, دشمنی کرتے تھے. آج کل کے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرتے ہیں, تھوڑا سا بدلا ہوا معاملہ ہے, محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں. قرآن کا نام بھی لیتے ہیں, شرک بھی کرتے ہیں, حدیث کا نام بھی لیتے ہیں, شرک بھی کرتے ہیں. گویا پہلے زمانے کا جو شرک تھا وہ ذرا بڑا ہی اتنا خطرناک نہیں تھا, بالکل واضح تھا, لیکن اس دور کا شرک سب سے بڑا خطرناک شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر وہاں پر کھلم کھلا سب کچھ سامنے تھا, اور یہاں سب کچھ پردے میں کیا جا رہا ہے. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. تو آج کل کے جو مشرکین ہیں کھل کے سامنے نہیں آ رہے ہیں, پردے کی آڑ میں سارے شکار ہو رہے ہیں تاکہ کوئی ان کے اوپر کچھ کہہ نہ سکے, تند نہ کر سکے. میرے عزیز, اب میں وہ پردہ جب اٹھا رہا ہوں, جب میں پردہ وہ کھول رہا ہوں اور آپ کے سامنے وہ مکروہ اور بھیانک چہرے دکھا رہا ہوں, تو لوگوں کو تشویش ہوتی ہے. ارے رے رے, ابھی تک یہ گند چھپی ہوئی تھی, سب چاروں طرف خوشبو خوشبو مہک رہی تھی, یہ کہاں سے ربانی نے یہ پردے اٹھانا شروع کر دیے کہ اس کے پیچھے مکروہ چہرے آ رہے ہیں. ایک تو یہ سبب ہے, دوسرے یہ ہے کہ اس لیے میں اٹھا رہا ہوں تاکہ یہ قرآن و حدیث کی تو باتیں ہیں نہیں, بلکہ یہ خانہ صاحب چیزیں ہیں امت کے سامنے کھول کے بیان کر دی جائیں. اس میں ہمیں کسی کی دشمنی نہیں, نہ کوئی میرا رشتہ دار اور نہ ہی کوئی میرا بھائی, نہ کوئی میرا باپ, نہ کوئی کچھ, نہ کوئی کچھ. بڑا وہی ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ نے جو فرمایا ہے سب سے اللہ سے ڈرنے والا جو سب سے زیادہ ہے وہی میرا بھائی ہے, وہی میرا باپ ہے, وہی میرا دوست ہے, وہی میرا سب کچھ ہے کہ نہیں ہے. یہی ہے رشتہ اسلام کا اور یہی ہے رشتہ ایمان کا. تب رہا, جو مشرکین ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یا کسی نبی کے لیے یہ درست ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے, بھلے وہ ان کا قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. گویا مومن دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتا ہے, اس کے علاقے ایک دوسرے سے اس کا تعلق رہتا ہے, خون سے بھی بڑھ کے اس کا رشتہ ہوتا ہے, خون سے بھی بڑھ کے اس کا رشتہ ہوتا ہے. اور اس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں موجود تھی. غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار مکہ میں سے کچھ لوگ پکڑے گئے اور مدینہ منورہ میں لائے گئے, اور ایک انصاری صحابی ایک مجرم کو جو پکڑ کے کھمبے میں جب باندھ رہے تھے, انہیں قریب سے ان کے بھائی کا گزر ہوا, اسی مشرک کے بھائی کا جنہوں نے نبی کریم پہ کلمہ پڑھا تھا, نبی کے جھنڈے کے نیچے جنہوں نے جہاد کیا تھا اور فتح و کامرانی سے ہمکنار ہو کے مدینے میں آئے تھے, ان کو گرفتار کر کے ان کو باندھ رہا تھا وہ انصاری مسلمان. تو جب یہ گزرے تو انہوں نے کہا اس کو ذرا مضبوط باندھنا, اس کے بندھن ذرا مضبوط باندھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے, یہ بہت مال دے کر کے اس کو چھڑائے گی. تو اس نے کہا میرے بھائی, تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے, ہم دونوں تو بھائی ہیں, اسی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوئے ہیں. تو اس صحابی نے تاریخی جملہ کہا تھا تو میرا بھائی نہیں, میرا بھائی یہ انصاری صحابی ہے جو تجھے باندھ رہا ہے, جو ہمارے ایمان کا بھائی ہے, ہمارے اسلام کا بھائی ہے, تو میرا بھائی کہاں.
تو بھائی اس وقت بھائی ہوتا ہے جب وہ مومن موحد متبع کتاب و سنت ہو. لیکن کوئی اگر مشرک ہے, شرک کرتا ہے, خرافات کرتا ہے, تو کہنے کے لیے تو کہا جا سکتا ہے, لیکن وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے جملے میں نہیں آ سکتا ہے. تو میرے عزیز, عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ کے لیے آپ آنکھیں کھولو, آپ تعصب نہ کرو. کوئی حضرت جی, کوئی شیخ جی, کوئی پیر جی, کوئی بابا جی, کوئی گدی نشین جی آپ کی خبر میں نہیں جائیں گے, اللہ کی قسم آپ کی خبر میں نہیں جائیں گے. جب فرشتے آپ سے پوچھیں گے سوال جواب کریں تو وہ نہیں آئیں گے جواب دینے کے لیے. اس وقت اگر شرک کی آلائشوں سے آپ لپٹے ہوئے ہوں گے, اللہ کی قسم اس وقت کوئی نہیں آپ کو بچانے کے لیے آئے گا. یہاں جو کہتے ہیں نا, ہمارے ایک ہاٹکو میں ایک لڑکا ابھی دو تین دن پہلے ہمارے پاس آئے, وہ باتیں کرنے لگے. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, ہم نے آپ کی کیسی کیسی اللہ نے ہمیں ہدایت دی. بہرحال وہ اپنے گاؤں کی نظام آباد کے ہیں, انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا. اب بولے کہ ہمارے گھر میں ہمارے پیر کی باقاعدہ تصویر ہے, اور ہمارا پیر جب درد کرتا تھا تو ہماری اماں نمک دیتی تھی اور کہتی تھی وہاں لے جا کے رکھو, اور کھڑے ہو کر کے کہو کہ جو ہے تھوڑی دیر رکھو تصویر کے پاس, تھوڑی دیر رکھو اور اس کے بعد وہ نمک اٹھا کے کھا لو, تمہارے پیٹ کا درد شروع ہو جائے, کیونکہ بابا دعا کر دیں گے. ہم نے کہا یہ مسلمان کے گھر میں؟ بولے جی ہاں ہمارے گھر میں یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے, آج تک ہو رہا ہے. مجھے بچہ سمجھ کے میری بات کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے. اور وہ اس نے بتایا کہ پھر میرے باپ جو ہے تبلیغی جماعت کے ہو گئے, اور جب تبلیغی جماعت میں جانے لگے, اب میں ان کے پاس خط لکھتا ہوں, کیسٹیں لکھتا ہوں, تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی اپنے ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو کہتے ہیں اس کی باتوں میں نہیں آنا, وہ پاگل ہو گیا. اس کی باتوں میں نہیں آنا, وہ پاگل ہو گیا, وہ یوں ہی اول فول بکتا ہے. سوچیے آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاگل کہا گیا تھا کہ نہیں کہا گیا تھا اسی توحید کی دعوت پہ. میں حیران ہو جاتا ہوں جب میں یہ کتاب پڑھتا ہوں, تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال, میں حیران ہو گیا کہ اس میں فضائل نماز ہے, فضائل تبلیغ ہے, فضائل قرآن ہے, فضائل درود ہے, فضائل رمضان ہے, فضائل ذکر, کہیں فضائل توحید کا ذکر نہیں ہے, کہیں فضائل توحید کا ذکر نہیں ہے. میں حیران ہو گیا, لیکن پھر میرے دل نے جواب دیا کہ ربانی اس کے اندر بہت بڑا نقطہ پوشیدہ ہے. کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ جب تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت لے کے کھڑے ہو گے نا, جو ہر نبی کی دعوت رہی ہے آدم سے لے کر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہر نبی کی ایک دعوت رہی ہے, لا الہ الا اللہ, ہر نبی کی یہی دعوت رہی ہے. اور اکثر و بیشتر نبیوں نے اس کے لیے پتھر کھائے, پاگل کہلائے گئے, دیوانہ کہلائے گئے, آروں سے چروائے گئے, ان کو ان کے ہمارے نبی کے سروں کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں تک ڈالی گئیں, لہو لکان کیے گئے, آزمائشوں میں کیے. حضرت جی اگر توحید کا ذکر کرتے نا تو پھر یہ علم گلم واقعات کہاں جاتے؟ حضرت مسئلہ یہ ہے, کیوں اس میں جو ایمان شکن عقیدے بیان کیے گئے ہیں, حضرت جی توحید کے فضائل میں یہ کہاں بیان کر پاتے؟ اس لیے میں آپ کو بتاؤں, آج ہندوستان ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, دنیا ہو, کسی بھی گوشے میں تم نماز کی تبلیغ کرو گے, اللہ کی قسم تمہیں تب متقی پرہیزگار سمجھا جائے گا, تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. کہے گا بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے, ہاں ہاں بھائی, کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا ہے, کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. حج کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, زکات کی بات کرو گے, صدقات کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, ذکر و اذکار کی بات کرو گے تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, قرآن کی فضائل بیان کرو گے دشمن کی بھی پہچانوں پہ بل نہیں آئیں گے, نماز کی طرف بلاؤ گے کافر تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ جتنے بھی تبلیغی, یہ جتنے بھی چیزیں حکایات صحابہ بیان کرو گے, قرآن کے فضائل بیان کرو گے, تبلیغ کے فضائل بیان کرو گے, رمضان کے فضائل بیان کرو گے, ہر ایک کہے گا بھائی یہ اس کے اپنے دین کا مسئلہ ہے, جانے دو. لیکن جہاں تم نے توحید کے مسئلے کو چھیڑا, وہاں تم کو دنیا چھوڑے گی نہیں, سارے دشمن ہو جائیں گے, کفار بھی دشمن ہوں گے, غیر مسلم بھی دشمن ہوں گے, یہودی بھی دشمن ہوگا, کرسچن بھی دشمن ہوگا, زردشتی بھی دشمن ہوگا, بدھسٹ بھی دشمن ہوگا, یہاں تک کہ تمہارا اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کلمہ کو مشرک بھی تمہارا جانی دشمن ہو جائے گا. اسی لیے جتنی بھی تحریکیں ہیں, جتنی بھی جماعتیں جو صبح شام ہمارے ملکوں میں بنتی ہیں, ذرا ان کو پوچھو کہ ان کے ہاں کبھی توحید بیان ہوتی ہے؟ اگر ان کے ہاں اگر توحید بیان ہونا, ان کے ہاں اگر توحید کی باتیں بیان کی جائیں, تو آج ہمارے ملکوں میں مشرکین کی اور بدعتیوں کی کثرت نہ ہو, لوگ دھرنے کے اوپر آ جائیں. لیکن لوگ نہیں چاہتے, کیوں؟ اس لیے کہ اپنی اپنی سیٹیں, اپنی اپنی گدیاں, اپنی اپنی شیخیت, اپنے اپنے خانقاہیت, اپنے اپنے نظر نظرانی سب کو پیارے ہیں, سب کو پیارے ہیں. ہم ہی نہ جانے کہاں سے باولے نکلے, ہم ہی نہ جانے کہاں سے مجنو پاگل نکلے کہ ہم توحید کا سودا لیے دنیا کے سامنے توحید کی باتیں بیان کر رہے ہیں, عقیدے کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے گالیاں بھی سہ رہے ہیں, جوتے بھی سہ رہے ہیں, اور رشتے ناطے بھی کٹ رہے ہیں, سب کچھ کٹ رہے ہیں. تو میرے بھائی, یہ نبیوں کی دعوت ہے, توحید کی دعوت. بعد میں نماز, روزے, حج, زکات کے مرحلے آتے ہیں, پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں حقیقت یہ؟ تو ذرا توحید کی بات کر کے دیکھو تب دیکھیں منہ میں کتنی بتی سی ہے تمہارے، تب دیکھیں تمہارے پیچھے کون آتا ہے۔ توحید کی بات نہیں ہوتی ہے، سارے نماز پڑھو نماز پڑھو تو کوئی نہیں بولے گا بھائی، کوئی تعارف نہیں کرے گا۔ حکومت بھی تمہیں باقاعدہ ایڈوانس دے گی، اور حکومتیں دیتی ہیں باقاعدہ، اسی لیے چھوڑی گئی ہیں کہ انہیں توحید کے امور سے اور توحید کی باتوں سے ان کو جو ہے بیگانہ رکھا جائے، ان کو جو ہے بیدار نہ کیا جائے۔ ورنہ اگر توحید کی دولت ان کے سینوں میں آ گئی تو پھر دنیا باقی نہیں رہے گی، پھر دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ اگر آئیے چھوڑیے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے عزیز، ہم جو یہ کر رہے ہیں، ایک تو مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر جو کھلے ہوئے بھیانک عقائد ہیں، ہمارا کوئی بھائی، کوئی بند، کوئی رشتے دار، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی جہید، کوئی عالم، کوئی استاد، جو محترم ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ ہمارا بھائی، ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا سب کچھ ہے، لیکن جن کے اندر بدعقیدگیاں ہیں، ہم انہیں اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے ہیں۔ اور امت کے اندر اگر یہ کتابیں اس طرح کی پھیلائی جائیں گی تو ہم جیسے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہوتے رہیں گے، جو اپنی موت اور حیات کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھے، دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرتے رہیں گے، وعدے کرتے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ان کی جان بھی چلی جائے۔ یہ ہماری تاریخ رہی ہے، یہ ہمارا سلسلہ رہا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا مشن ہے۔ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہاری جماعتوں کے اوپر زد آئے نہ آئے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تمہاری جماعتوں میں جانے سے کسی کو نہیں روکتے۔ ہم روکتے ہیں تو ان خطرناک عقائد سے روکتے ہیں، ان بھیانک فاسد برے عقائد سے روکنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، تبلیغی جماعت کے لوگوں، تم قرآن و سنت کے درس دو، اللہ کی قسم ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ خدا کے لیے یہ عقیدے امت کے اندر نہ پھیلانے کی کوشش کرو، تم اٹھو اور کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کے اندر دو۔ اللہ کے نبی نے جو دعوت پیش کی، عقیدہ توحید کی دعوت جو سب سے مہم ہے، جس کے اندر دنیا اس وقت ہمارا ہندوستان ڈوبا جا رہا ہے، مسلمانوں کا اس کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اس کی دعوت دو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن تم یہ تمام سب عقائد اور خرافاتی کتابیں امت کے اندر صحیفے قرآن سمجھ، صحیفے آسمانی دے سمجھ سمجھا سمجھا کر کے دے رہے ہو، اور حضرت جی نے جو فرمایا سب کچھ صحیح ہے، یہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ باطل عقیدے ہیں، یہ فاسد عقیدے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ تبلیغی بھائی ایسے بھی ہیں جو بیچارے وہ جانتے بھی نہیں کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، اس لیے ضرورت پڑی کہ ان کو بھی بتلایا جائے، کیوں وہ بیچارے سمجھنا چاہتے ہیں، وہ بیچارے جاننا چاہتے ہیں، اس لیے ضرورت پڑی کہ انہیں بھی سمجھایا جائے کہ میرے بھائی دیکھو یہ کتاب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک موٹی کتاب ہے، سب کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یا جو درس دیتے ہیں وہ بھی ذرا شیانے ہو گئے ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے اس ماحول کے، تو وہ چھانٹ چھانٹ کر کے لوگوں کو، نئے نئے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کر کے بتلاتے ہوں گے، اور جب وہ بھی ڈوب جاتا ہوگا تب ان قصوں میں لگا دیتے ہوں گے لوگ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی چلت فرت کی چلوں والی یہ جماعت جاتی ہے، کہیں قرآن و حدیث کی بات نہیں ہوتی، نہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، بلکہ سیدھے سادھے یہ ہوتی، فلانے بزرگ نے فرمایا، فلانے حضرت نے فرمایا، فلانے حضرت جی نے کہا، فلانا خواب یہ ہے، فلانے حضرت کو یہ ملا، فلانے بزرگ کو یہ ملا، یہی بزرگوں کی کہانیاں پانچ منٹ کے لیے کہتے ہیں، اور اتنا لمبا اس پانچ منٹ کو کھینچتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، جو علم والے لوگ بھی پریشان ہو کر کے اٹھ کے چلے آتے ہیں۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ تمام سب کر کے پھر نام لکھائی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے بھائی، بولو ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، تین دن کے لیے، چار دن کے لیے، چلے بنواؤ، یہ کرو وہ کرو، بہرحال یہی سب ہوتا ہے۔ آئیے اس مختصر ہی تمہید کے بعد، میں ذرا آج جو پچھلا درس میں ہمارا فضائل ذکر کا چھوٹا تھا، اور میں نے کہا تھا میں باتیں تو بہت ہیں، باتیں تو اتنی ہیں کہ اگر میں چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر کے آپ کے سامنے بیان کروں تو اللہ کی قدم کئی دن لگ جائیں، مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا، میں نے اسی لیے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چیدہ چیدہ موٹے موٹے جو ڈہن ہیں، تو باریک بھی کہتے ہیں نا کہ شولوں سے اتنا ڈر نہیں ہوتا ہے جتنا خطرہ چنگاریوں سے ہوتا ہے۔ وہ چنگاریاں جو ہے نا آج جو ہم چھوڑ دیں گے، وہ کل شولے بن سکتی ہیں، لیکن میں چھوڑ دے رہا ہوں، کیوں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، موٹے موٹے آگ جو شولے ہیں میں ان سے آگاہ کر دوں تاکہ آپ حضرات بھی ذرا صحیح اس پر آ جائیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ تبلیغی نصاب فضائل نام کے نام، یہ فضائل اعمال کے نام سے میرے پاس ہے، اور فضائل ذکر کھولیے، اور اس فضائل ذکر کے صفحہ 84 پر ایک ایمان شکن واقعہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اس واقعے کے بتلانے سے پہلے میں ذرا اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین صحابہ کا اور موحد مسلمانوں کا عقیدہ میں آپ کے سامنے بتلاتا چلوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ قرآن کے اندر یہ عقیدہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے، چھپے ہوئے رازوں کا، دل کے وسوسوں کا، بھیدوں کا، وہ تمام وسوسے جو دلوں کے اندر، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں دلوں کے اندر، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہر تبلیغی بھائی کا بھی یہی عقیدہ ہے لیکن اس بیچارے کو پتا نہیں ہے. اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ میرے تبلیغی بھائیوں تم دیکھو کہ حضرت جی جو شیخ الحدیث کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں, اور اگر مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شیخ الحدیث ہیں لیکن کیا یہ قرآن و سنت کے اوپر ان کی نظریں نہیں ہیں؟ بہت بڑا لقب اور بہت بڑے علامہ اور بہت بڑے مقام پہ فائز ہیں حضرت زکریا صاحب, کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے قرآن و سنت کی؟ تعجب ہوتا ہے مجھے, کیا ان کو نہیں محسوس ہوا کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے؟ آئیے, قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اپنے نبی کی زبان پہ یہ ارشاد فرمایا کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء, سورہ اعراف آیت نمبر 188. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں لا املک لنفسی, میں اپنے نفس کا یعنی اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. عرب میں رہتے ہیں, لا املک کا مطلب ہوتا ہے میں مالک نہیں ہوں, میرے ملکیت میں نہیں ہے, میں مالک نہیں ہوں اپنی نفس کا اپنی ذات کا, نفعا ولا ضرا, نہ ہی نفع کا اور نہ ہی نقصان کا, الا ماشاءاللہ مگر جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب, اور اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا, اگر میں غیب کی باتوں کو چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہوتا, لستکثرت من الخیر, تو بہت زیادہ بھلائیاں کماتا. پتا ہوتا اللہ یہ چاہ رہا, اللہ یہ چاہ رہا, اللہ یہ چاہ رہا, اللہ یہ چاہ رہا, اللہ یہ چاہ رہا ہے. اب اس کے اندر بہت ساری باتیں آ گئی, بہت ساری بھلائیاں دنیا کی بھی آخرت کی بھی میں کماتا. غزوہ احد کے اندر پتھر نہ لگتے دانتوں میں, شہید نہ ہوتے, طائف کے میدان میں بے ہوش نہ ہوتے پیغمبر اسلام, خون پتھروں سے شکا, پتھروں سے انہیں نا جو ہے کیا کہتے ہیں زخمی کیا جاتا, اپنے صحابہ کو سرحدوں پہ نہ کٹاتے, اپنے صحابہ کو کافروں کے ہاتھوں میں نہ کٹاتے. سب کچھ کا اگر خبر ہوتا تو میں بہت زیادہ بھلائیاں کماتا. وما مسنی السوء, وما مسنی السوء, اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی. حالانکہ اس راستے میں میں کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں, کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں پیغمبر اسلام کون کون تکلیفوں سے نہ گزرے, کافروں نے کون کون سے وہ ظلم تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روانہ رکھے. بیٹیاں بیاہی تھیں, ان بیٹیوں کو بھی ان کافروں نے کہا طلاق دو. خطبہ وغیرہ نے کہا تھا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کہا بھی ہے توحید کی دعوت دے رہا ہے, طلاق دو ہمیں نہیں چاہیے اس کی بیٹیاں. دو جوان بیٹیاں اس طرح حالت میں مکے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آ کے بیٹھ گئی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر جانتے پتا ہوتا سب کچھ, غرض میں اس میدان میں نہیں جاننا چاہتا. بہرحال ایک اشارہ دیا ہوں آپ کو, ایک اشارے سے آپ پوری سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے, رکھیے, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشقتیں برداشت کی ہیں اس دعوت کے میدان میں, اور کتنی تکالیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہیں. غرض اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت زیادہ بھلائیاں کماتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی. پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے, اور جب نبی نہیں جانتے تو نبی کے بعد جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے کیا وہ غیب نہ ہو سکتے ہیں؟ تاکہ اس راستے میں میں کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں, کتنی تکلیفوں سے گزرا ہوں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں پیغمبر اسلام کون کون تکلیفوں سے نہ گزرے, کافروں نے کون کون سے وہ ظلم تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر روانہ رکھے. بیٹیاں بیاہی تھیں, ان بیٹیوں کو بھی ان کافروں نے کہا طلاق دو. خطبہ وغیرہ نے کہا تھا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کہا بھی ہے توحید کی دعوت دے رہا, طلاق دو ہمیں نہیں چاہیے اس کی بیٹیاں. دو جوان بیٹیاں اس طرح حالت میں مکے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آ کے بیٹھ گئیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر جانتے پتا ہوتا سب کچھ, غرض میں اس میدان میں نہیں جاننا چاہتا. بہرحال ایک اشارہ دیا ہوں آپ کو, ایک اشارے سے آپ پوری سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے, رکھیے, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مشقتیں برداشت کی ہیں اس دعوت کے میدان میں, اور کتنی تکالیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہیں. غرض اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت زیادہ بھلائیاں کماتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی. پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے, اور جب نبی نہیں جانتے تو نبی کے بعد جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے کیا وہ غیب نہ ہو سکتے ہیں, کیا وہ غیب جاننے والے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جب پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا, تو کیا کوئی جن غیب جان سکتا ہے, کوئی ولی غیب جان سکتا ہے, کوئی بزرگ غیب جان سکتا ہے, کوئی فقیر, کوئی مرشد, کوئی پیر, کوئی سجادہ نشین, کوئی ولی, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تو ان کے علاوہ کیا کوئی غیب جان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں جان سکتا ہے. اب آئیے ذرا سا, اور اسی طرح سے ایک آیت کریمہ سے اور میں اپنی بات کو مدلل کر لوں تاکہ میں آگے بڑھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس زمین و آسمان، زمین کے خزانے ہیں، میرے پاس زمین کی کنجیاں ہیں، میں جس کو چاہوں جو دوں، ہرگز نہیں، میں یہ نہیں کہتا، ولا اعلم الغیب، اور یہ بھی کہہ دو کہ میں غیب بھی نہیں جانتا، میں غیب بھی نہیں جانتا ہوں. پیغمبر اسلام کی یہ صراحت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کروائی جس سے یہ بات مبرہن ہو جاتی، واضح اور بین ہو جاتی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور جب آپ غیب نہیں جانتے تو دنیا کا کوئی بھی شخص غیب کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا ہے. اب آئیے ذرا اس ایمان شکن عقیدے کو جو تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے اندر بیان کیا گیا ہے اور شیخ الحدیث حضرت زکریا صاحب نے بیان کیا ہے، معذرت کے ساتھ سنیے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی خیر بنائیے اور شکر ادا کیجئے اللہ وحدہ لا شریک کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح العقیدہ بنایا ہے، اور اگر نہیں بنایا ہے تو توبہ کیجئے اور کہیے کہ ہم قرآن و سنت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم ان قصے اور کہانیوں کے اوپر اور ان جھوٹے افسانوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے. سنیے حضرت زکریا صاحب کہتے ہیں کہ شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، میں نے یہ سنا، اس لفظ کے اوپر توجہ چاہوں گا، میں نے یہ سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کو دوزخ کی آگ سے نجات ملے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے کہاں سے سنا، کس نے کہا، اللہ نے کہا، ہرگز نہیں، رسول نے کہا، ہرگز نہیں، دعویٰ کہیں نہیں، پورے احادیث کے ذخیرے پلٹ کے ڈالیے، ضعیف سے ضعیف حدیثیں بھی پلٹ ڈالیے، گڑھی سے گڑھی روایتیں بھی پلٹ ڈالیے، ہم صحیح کی بات نہیں کرتے، حسن اور مقبول کی بھی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں تم اس بات کے اوپر کوئی گڑھی ہوئی روایت بھی پیش کر دو. ہرگز نہیں موجود ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، سنا میں نے یہ خبر سن کر ایک نصاب یعنی 70,000 کی تعداد اپنی بیوی کے لیے بھی پڑھا، اپنے لیے بھی پڑھا، اور 70,000 جو ایک نصاب ہوتا ہے، جیسے 100 کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے، ایسے ہی 70,000 کا ایک نصاب ہوتا ہے. سمجھا کریں، اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ کہیں نصاب کیا ہے، نصاب یہی جیسے 100 کلو کا ایک کنٹل کہتے ہو آپ، اسی طرح سے 70,000 کو ایک نصاب کہتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم نے اپنے بیوی کے نام پہ بھی 70,000 کلمے پڑھ ڈالے، اپنا بھی پڑھ کے بینک بیلنس کر لیا اور بیوی کا بھی ایڈوانس بکنگ کر لیا. یہ ہم لوگوں کی زبان میں، نئے دور کی زبان میں اس کو بینک بیلنس ہی کہیں گے، اور کیا کہیں گے، ہے کہ نہیں. اچھا، اور کئی نصاب خود اپنے لیے پڑھ کر ذخیرے آخرت بنا لیا، اور بھی کئی نصاب، لاتعداد نصاب، 70,000 مرتبہ پڑھ کر کے بینک بیلنس کر لیا، اس سے آخرت میں نجات ہوگی. ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ صاحب کشف ہے. صاحب کشف یعنی تبلیغیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کشف سے جنت و جہنم دوزخ سب کچھ دیکھی جا سکتی ہے. حضور کو دیکھنے کے لیے تو معراج میں جانا پڑی تھی، معراج کرنا پڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن تبلیغی جماعت کے یہ بزرگ ایسے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے جنت و دوزخ کے اوپر سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے سب کچھ سمجھ رہے ہیں. دیکھ، کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ صاحب کشف ہے، جنت و دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے. مجھے اس کی صحت میں کچھ تردد تھا. ابو یزید قرطبی کہتے ہیں کہ اس دعوے میں مجھے کچھ شک تھا. ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا کہ دفعتن اس نے ایک چیخ ماری، اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے. یعنی تبلیغی جماعت کے لوگ باقاعدے حضرت جی کے جو ماننے والے ہیں جنت جہنم سب کشف سے معلوم کرتے ہیں، کیا ماں جل رہی ہے کہ بیٹا جل رہا ہے کہ باپ جل رہا ہے، اللہ ہی بہتر جانے کیسے زندگی گزارتے ہوں گے اس دنیا میں، اگر یہ کشف ہو رہا ہے تو کیسے جیتے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے. بہرحال میری ماں دوزخ میں جل رہی ہے، اس کی حالت مجھے نظر آئی. قرطبی کہتے ہیں اس کی حالت مجھے نظر آئی. کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ رہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں جس سے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہو جائے گا، جس سے اس کی سچائی کا مجھے تجربہ ہو جائے گا، یعنی ایک نصاب میں اس کے ماں کو دے دوں تو اس کی سچائی مجھے پتہ چل جائے گی، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ جو میں نے سنا تھا اس کے بارے میں بھی مجھے یقین ہو جائے گا بھائی غلط ہے کہ صحیح ہے. تو بھائی میرے، کوئی نبی کی بات اگر ہوتی تو کوئی آدمی تجربہ کر کے دیکھے گا، یہ نبی کی بات کے اوپر تو بغیر دیکھے بھالے آدمی کو ایمان اور یقین رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بات نہیں تھی, کہیں سے انہوں نے سنا تھا, جیسا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سنا تھا. بہرحال اس کی تجربہ ہو جائے گا. چنانچہ میں نے ایک نصاب 70,000 کا ان نصابوں میں سے جو اپنے لیے پڑھے تھے اس کی ماں کو بخش دیا. میں نے اپنے دل میں, ذرا غور کیجئے گا ان لفظوں پر جو ابو یزید قرطبی کہہ رہے ہیں, میں نے اپنے دل میں چپکے ہی سے بخشا تھا اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی. تاکید در تاکید, یعنی میرے اور اللہ کے درمیان یہ چیز تھی. میں نے اپنے دل میں اسی سوچا, کہہ دیا چلو اس کی ماں کو دے دیا 70,000, اپنے خبر بھی اللہ کے سوا کسی کو نہ تھی. مگر وہ نوجوان جیسے ہی میں نے اس کو بخشا اس کی ماں کو, فوراً کہنے لگا کہ چچا میاں میری ماں دوزخ کے عذاب سے ہٹا دی گئی. کیا ثابت ہوا بتائیں آپ؟ یہ میرا جرم ہے جو میں کھول رہا ہوں, یہ میری غلطی ہے, یہ میری خطا ہے, یہ قرآن کے خلاف سراسر عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ابھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا یہ اس کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہ تم غیب نہیں جانتے, اور یہاں غیب کی بات نہیں ہے, یہاں تو دل کے وسوسوں اور خیالات تک کے اوپر وہ نوجوان واقف ہو رہا ہے. زبو زید قرطبی چپکے سے نصاب مقرر کر رہے ہیں, دے رہے ہیں اس کو, اس کی ماں کو. سب سے بڑا جھوٹ, سراسر جھوٹ. کس کی ماں جہنم میں, کس کی ماں جنت میں, اور ابھی اس کے فیصلے بھی نہیں ہوئے کہاں جہنم میں کون لے جا رہا ہے. ابھی تک جنت اور جہنم میں کوئی نہیں گیا ہے, سب کے عذاب دکھائے جاتے ہیں یہ اور بات ہے, لیکن کسی کو جہنم میں ڈالا گیا اور کسی کو جنت میں ڈالا گیا, یہ کب ہوگا بھائی؟ قیامت کے دن ہوگا, حشر و نشر, سوال و جواب کے بعد ہو. اس کے پہلے اس کی ماں توڑ گئی جہنم میں, اتنی بڑی مجرمہ تھی ہے, ابو جہل اور ابو طالب سے بھی بڑی مجرمہ تھی ہے. اور دوسری چیز, ماشاء اللہ حضرت اپنے دل میں سوچیں, نوجوان کو خبر ہو, سب کچھ اس کو پتا ہو رہا ہے, یہ علم, یہ خیال اور یہ عقیدہ کافروں کا ہو سکتا ہے, کسی قرآن اور سنت کے اوپر عقیدہ رکھنے والوں کا نہیں ہو سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. کہ نہیں ہے؟ یہ مشرکوں کا, فاسقوں کا ہو سکتا ہے. حضرت زکریا صاحب اس واقعے کو بیان کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا بتلانا چاہتے ہیں فضائل ذکر میں؟ یہی کہ حقہ ہو کرو اور تمہیں جنت و دوزخ کے سارے کرشمے نظر آئیں گے, یہی تو کہنا چاہتے ہیں فضائل ذکر میں. اور حضرت یہ بھی کہہ رہے ہیں, اور پھر قرطبی نے کہا کہ مجھے اس قصے سے دو فائدے ہوئے, ایک تو اس برکت کا جو 70,000 کی مقدار پر میں نے سنا تھا اس کا تجربہ ہوا, گویا یہ بات قرآن و حدیث کی آئی ہے, اس نے کہیں سے سنا تھا, گپ سنی ہوگی, اس نے تجربہ کیا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اس نوجوان کی سچائی کا یقین بھی ہو گیا کہ واقعی یہ سچا نوجوان ہے. اب یہ بزرگ کون ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے, ان کا عقیدہ ان کا خیال کیا ہے اللہ ہی بہتر جانے. کہنے کا مطلب یہ ہے لکھنے والے نے اس واقعے کو اگر اس لیے لکھا ہوتا جس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تردید کرنے کے لیے کہ یہ جھوٹ واقعہ ہے, تو بات سچی تھی, لیکن لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا. لکھنے والے نے کہا یہ ایک واقعہ ہے, اس قسم کے نامعلوم کتنے واقعات اس امت کے افراد میں پائے جاتے ہیں نعوذ باللہ. یعنی یہی ایک نہیں, ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس امت میں پائے جاتے ہیں. اور سنیں یہ, آپ سمجھ گئے نا اس بات کو, واقعہ علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم ہے. اور جو شخص مولانا رشید احمد گنگوہی کے فتوے کی روشنی میں, اٹھاؤ فتاوا رشید احمد گنگوہی جو میرے پاس موجود ہے, اس کے فتوے کی روشنی میں میں اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, خود ان کی عدالت میں ان کے مسئلے کو بھیج رہا ہوں, تو مولانا رشید احمد گنگوہی کا فتوا ہے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھے یا ثابت کرے وہ شخص کافر ہے. وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے. خلاص, جو بندی اپنے ہی مقابل سمجھ لو, یہ بھی جو بندی ہے وہ بھی جو بندی, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف پردہ اٹھا رہا ہوں, میرے اوپر الزام نہیں آنا چاہیے. مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کا یہ مسئلہ اور پوری امت کا یہ مسئلہ ہے, پوری امت محمدیہ کا یہ مسئلہ ہے. جو صحیح العقیدہ ہیں, سلف کے عقیدے سے, ان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے سوا جو کسی اور کو عالم الغیب مانے وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر ہے. خواہ وہ کتنے بھی نمازیں پڑھے اور خواہ وہ کتنے بھی روزے اور حج اور زکات کرے, وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. اچھا, اسی طرح سے اور آگے آئیں, میں بڑے موٹے موٹے بات, بڑی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں میں. آئیے, یہی تبلیغی فضائل اعمال ہے, اس کے صفحہ 95 اور 96 کو ہم کھولتے ہیں. 95 اور 95-96 کے اندر حضرت زکریا صاحب نے ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے اور ایک حدیث کو ذکر کیا ہے. اور جو میں نے ابھی ابھی وسیلے کی بات کی ہے اسی وسیلے کو ثابت کرنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیا ہے حضرت جی شیخ الحدیث نے زکریا صاحب نے. اور میں بچپن میں یہ بھی بتا دوں اور آپ حضرات نے بھی یہ واقعہ قوالوں کی زبان سے بہت سنا ہوگا ہے نا, قوالوں کی زبان سے جو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو جب نظر اٹھی تو دیکھا کہ عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا عرش کے پائے پہ تھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو جنت سے باہر نکالا دنیا بھیجا تو اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے انہوں نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا. آئیے یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں. حضرت زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ گناہ جب صادر ہو گیا مختصر تو استغفار کرتے رہے, ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں. وہی نازل ہوئی کہ محمد کون ہے جن کے واسطے سے تم نے استغفار کی ہے. عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا, یہاں ذرا میں توجہ چاہوں گا, جب آپ نے آدم نے کہا اے اللہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو عرش کے پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو میں سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی بھی نہیں ہے جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا. وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں, تمہاری اولاد میں سے ہیں, لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے, وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا, یہ بھی توجہ کے قابل ہے, نہ کیے جاتے. خلاص اچھا جناب علی یہ واقعہ لکھا ہے, حدیث کا حوالہ دیا ہے. اس حدیث کے حوالے میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کو محدثین نے ضعیف اور موضوع تک قرار دیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حدیث جو انہوں نے پیش کی ہے طبرانی اور صغیر اور حاکم اور بیہقی کے حوالے سے, یہ حدیث سراسر گڑھی ہوئی اور کذابوں اور جھوٹے عیار اور اسلام دشمن لوگوں کی یہ حدیث ہے جو حضرت زکریا صاحب ایک شیخ الحدیث ہو کر کے اور دارالعلوم دیوبند کے ایک مشہور عالم ہو کر کے انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ خطائیں اور گناہیں توسل سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور آگے چل کر کے انہی ہی کے نہیں بلکہ بزرگان دین صالحین سب کے توسل سے وسیلہ ماننا جائز ہے, درست ہے. میں اس کے اوپر ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اس موضوع کے اوپر جناب زکریا صاحب کو اور پوری تبلیغی جماعت کو, پورے دوبندی جماعت کو اور اصحاب بریلوی لوگوں کو بھی جو قبر پرست ہیں بیچارے, ان دونوں کو ہاتھ ملا لینا چاہیے, مصافحہ کر لینا چاہیے, تو پھر جھگڑے ختم ہے نا, پھر تو جھگڑے ختم ہے, جھگڑا ہی ختم ہے نا اس مسئلے میں. تم بھی وسیلہ مانتے ہو ہم بھی وسیلہ مانتے ہیں تو فرق کیا رہا ہمارے اور تمہارے اندر. تو بہرحال اس یہ حدیث سراسر جھوٹی ہے, نمبر ایک سراسر جھوٹی فاسد اور کذابوں کی گڑھی ہوئی حدیث ہے. دوسری چیز اور خود حضرت زکریا صاحب نے اس کو اپنی کتاب کے اندر نوٹ بھی کیا ہے کہ یہ موضوعات میں ذکر کی گئی یعنی گڑھی ہوئی حدیثوں میں اس حدیث کا ذکر ہوا ہے, لیکن قربان جائیں اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, کرتے ہیں قتل ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. سمجھ رہے ہیں, ذکر کیا ہے عربی میں لکھا ہے, لیکن ہمارے ان بھولے بھالے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے لیے اگر محترم حضرت جی اردو میں ترجمہ بھی کر دیتے تو کتنی اچھی بات تھی, لیکن جہاں تک اپنے مطلب کی بات تھی وہاں پر حضرت جی نے وہاں تک ترجمہ کر دیا ہے, اس کے بعد انہوں نے اس میں اردو کا ترجمہ نہیں کیا ہے, نہیں کیا ہے. کیا یہی امانتداری ہے کہ ہم آپ کو کوئی غلط بات بتلائیں, جھوٹی بات بتلائیں, غلط رہنمائی کریں اور ہم آپ کو نشان منزل بھی نہ بتلائیں کہ جناب علی فلانی نشانی جو ہے وہ خطرے کی نشانی ہے؟ یہ کتنی بڑی ہم آپ کے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ تبلیغی جماعت کے بھائیو یہ کتاب اٹھاؤ, خود اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اپنے عمرا اپنی جماعت کے لوگوں کے پاس جاؤ, رائیونڈ جاؤ, نظام الدین جاؤ, دلی جاؤ اور جا کے کہو قبلہ محترم اس کا ترجمہ کیوں نہیں کیا گیا. اور ایک اور میں فریب دکھاؤں آپ کو, ایک فریب اور ہے اس میں, ترجمہ جو کیا گیا ہے بالکل سائٹ سائٹ سے کیا گیا ہے تاکہ سمجھنے والے کو یہ لگے کہ بالکل عربی کا کیوں کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں, خود دیکھ لو عربی کی کیوں کا بھی ترجمہ ہو رہا ہے جبکہ فے لگا کے انہوں نے پوری باتیں بیان کی ہیں. دوسرا دھوکہ فریب نہیں ہے, یہ ایک شیخ الحدیث کے لیے یہ زیب نہیں دیتا ہے. اگر کوئی عام الناس جاہل, اور میرے تبلیغی بھائیو تم بھی سوچو تم بھی سمجھو کیا یہ دھوکہ دینا نہیں ہے, تو جو آدمی تمہیں اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے جھوٹ بول کر کے, وہ آدمی تمہیں جہنم میں کیوں نہیں لے جا سکتا ہے؟ نہ جانے کتنی الم گلم بات. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ یاد آئے گئے, خیر نسبت خاکرہ بال میں پاک, اور میں کہا کرتا ہوں کہاں راجا بھوج, کہاں گنگما تیلی, کہاں امام بخاری, امیر المومنین فی الحدیث صحیح بخاری جن کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور صحیح مانی جاتی ہے, کہاں وہ اور کہاں ایسے لوگ ہیں نا جنہیں بخار آتا ہے, کہتے نا کہ آتا ہے بخار ان کو, بخاری نہیں آتی ان کو, بخار آتے ہیں بخاری نہیں آتی. امام بخاری ایک حدیث کی تلاش میں بڑی شام کے علاقے میں اور بہت دور سفر کر کے گئے, مہینوں کا سفر کر کے ایک حدیث کے بارے میں سنا کہ فلاں راوی اس حدیث کی روایت کرنے والے فلاں ملک میں رہتے ہیں. انہوں نے سفر کیا اس ملک کا اور اس حدیث کے لیے گئے, وہاں دیکھا کہ وہ محدث جو تھے جنہوں نے وہ حدیث روایت کی تھی وہ ایک اونٹ کو چپکے سے ایسے ہی اپنے اپنے کپڑے اپنے چادر کے نیچے سے ہاتھ ایسے ایسے کر کے اونٹ کو بلا رہے, یعنی دھو اس لیے اونٹ یہ سمجھے کہ کچھ رکھے ہوئے ہیں اور قریب آ جائے, اونٹ کو پکڑنے کے لیے وہ ایسے ایسے کر رہے تھے. ہاں تو انہوں نے دیکھا تو پھر سلام کیا پلٹنے لگے, انہوں نے کہا کہ بھائی کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا بات. انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا ایک کام سے, ایسی ایسی حدیث میں نے سنی تھی, کیا آپ اس حدیث کے راوی. انہوں نے کہا ہاں بے شک میں ہی اس حدیث کا راوی ہوں, بیان کرنے والا ہوں. تو کہا کیا بات ہے, بولے نہیں بس کام ہو گیا میرا میں جا رہا ہوں. کہنے لگے کیوں, کہنے لگے وہ حدیث تو سنو کیا بات. بولے نہیں مجھے وہ اس حدیث کی ضرورت نہیں. کہنے لگے کیوں, کہنے لگے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سنو کہ جب تم ایک اونٹ کو دھوکہ دے سکتے ہو تو امت محمدیہ کو دھوکہ دینے میں تمہیں کتنا ٹائم لگے گا. ارے اونٹ سے یہ تقویٰ تھا, یہ پرے یہ بخاری یوں لکھی گئی ہے, بخاری کے اندر وہ حدیثیں رکھی گئی ہیں جو بالکل ٹھوس اور پختہ, سمجھ رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہمیں آپ کے روایت کی ضرورت نہیں ہے, جو راوی اپنی زندگی میں عملی طور پر اس طرح فیل ہو کے ایک جانور کو دھوکہ دے کے بلائے وہ امت کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتا ہے, ہمیں آپ کے بیان کرنے کی حدیث کی ضرورت نہیں. اور کہاں یہ دیکھیں تو میرے تبلیغی بھائیوں, ایسے شیخ الحدیث پہ کہاں آپ اعتبار کر بیٹھے ان کتابوں کے اوپر, اللہ کے لیے قرآن و سنت کی طرف پلٹ کے آؤ, معصوم جو نبی کریم ہیں جن سے غلطی نہیں ہو ان کی طرف پلٹ کے آؤ. تیسری چیز کیا ہے, اس واقعے سے قرآن کریم سے ڈائریکٹ ٹکراؤ ہے, یہ واقعہ ڈائریکٹلی طور پر قرآن کریم سے ٹکرا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کچھ اور بیان فرما رہا ہے اور اس حدیث کا گڑھنے والا مکار اور وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے. آپ کہو گے جناب علی وہ کیسے, قرآن کریم اٹھاؤ, سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب حضرت آدم کو ہم نے جنت سے باہر نکال دیا تو ہم نے تو جب وہ جنت میں باہر نکل آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ, تو جب آدم زمین میں آئے تو فتلقى آدم من ربه تو سیکھ لیا پا گئے آدم اپنے رب سے کلمات چند کلمات, آدم چند آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھ لیے اللہ تعالیٰ سے اور ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے توبہ کی, فتاب علیہ تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کلمات کیا تھے, آؤ سب قرآن میں موجود ہے پیارے, لیکن قرآن کھول کے پڑھو تو صحیح, قرآن کو سمجھ کے پڑھو تو صحیح. تمہارے ذہنوں میں تو وہ شرک اور بدعات کی وہ آلودگیاں بیٹھی ہوئی ہیں, شیطان نے وہ کھڑکیاں بند کی ہیں جو قرآن کی طرف جاتی ہیں, کہاں سے تمہیں قرآن سمجھ میں آئے. اور اس کے اوپر چاہے اپنے آپ کو قطب الارشاد کو چاہے غوث اعظم کو چاہے قطب العالم کو, ہمیں اس سے کیا لینا ہے, ہم ان لقموں سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ کو جو اپنے نبی حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے سکھلائے تھے وہ الفاظ سورہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کیے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا, آدم نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو اے ہمارے پروردگار ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. یہ کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان سے کہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا, یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور حضرت جی کیا کہہ رہے ہیں, شیخ الحدیث کیا کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش کے پائے پہ دیکھا محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا, اس کے وسیلے سے مانگا, نعوذ باللہ, یہ قرآن سے ٹکرانے والی باتیں کی نہیں ہے. ایک شیخ الحدیث کو یہ زہر دیتا ہے ایسی جھوٹی باتیں لکھنے کے لیے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب حضرت آدم پیدا ہوئے تھے تو انہیں تو کچھ علم ہی نہیں تھا, انہیں کچھ علم ہی نہیں تھا, وہ تو بےچارے کچھ جانتے بھی نہیں تھے. یہاں تک کہ فرشتوں کا معاملہ آیا, فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو پیش کیا گیا تو فرشتوں سے کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فرشتوں سے کہا کہ اگر تم نے ہمیں منع کیا تھا ایسا ایسا کرنے سے اور میں نے کہا تھا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو تو تم ذرا دنیا ان ناموں کو گناؤ, تو فرشتوں نے کہا اللہ جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے ہم اتنی حد تک جانتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں, تو ہی جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلہا, اللہ تعالیٰ نے آدم کو پورے نام سکھلائے, تب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا یہ اس چیز کا نام, یہ اس چیز کا نام, یہ اس چیز کا نام, یہ 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 چیز ہے. اس وقت حضرت آدم کو علم ہوا جب فرشتوں کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ نے انہیں سکھایا.
اور واقعے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ واقعے میں لکھا ہوا ہے کہ آدم کہہ رہے ہیں, آدم علیہ السلام, کہ اے اللہ, جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا. سوال پیدا اس وقت تو علم ہی نہیں تھا آدم کو, تو اس وقت پتا بھی نہیں تھا کون محمد ہے, لا الہ الا اللہ کیا ہے, محمد رسول اللہ کیا ہے. یہ سراسر فریب ہے, جھوٹا واقعہ ہے, جس سے یہ دلیل پکڑی گئی ہے کہ وسیلہ لینا جائز ہے. اور آج کل کے ہمارے یہ قبر پرست لوگ جو بیچارے ہیں, جو اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس ٹریٹر سنی کہتے ہیں, یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ لیا, آدم علیہ السلام نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا, تو جو آدم کا وسیلہ بن سکے وہ آدمی کا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ جس کے وسیلہ آدم, جو آدم کا وسیلہ ہو وہ آدمی کا وسیلہ کیوں؟ اسی کے اوپر نعرے رسالت ابو لگتی ہے. آج ابھی ابھی میں عشاء کی نماز پڑھ کے سلام پھیرا, اور جیسے ہی میں اٹھنے لگا پیچھے سے ایک ہمارا بھائی اپنے ہندوستان پاکستان کا رہا نام, وہ اٹھتے ہوئے کہتا یا رسول اللہ. میں نے کہا لو پوری نماز اس نے نالائق نے ملیا میٹ کر دی. ابھی کہتا ہے یا کنا بدو ویا کن سین, اے ہمارے رب ہم تجھے سے مدد چاہتے ہیں اور تجھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات, خود ساختہ فضائل ذکر نمبر 2 آپ سے معاف فرما رہے ہیں. اے سائڈ ختم ہو چکی ہے, براہ کرم کیسے پلٹیے اور بی سائڈ سماعت فرمائیے. شکریہ. خواتین حضرات, خود ساختہ فضائل ذکر نمبر 2 آپ یہ کیسے سماعت فرمانے جا رہے ہیں, اور یہ بی سائڈ ہے اس موضوع کی.
اب لگتی ہے آج ابھی ابھی میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا سلام پھیرا, اور جیسے ہی میں اٹھنے لگا پیچھے سے ایک ہمارا بھائی اپنے ہندوستان پاکستان کا رہا نام, وہ اٹھتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ. میں نے کہا لو پوری نماز اس نے نالائق نے ملیا میٹ کر دی. ابھی کہتا ہے یا کنا بدو ویا کن استعین, اے ہمارے رب ہم تجھے سے مدد چاہتے ہیں اور تجھے ہی پکارتے ہیں. اور دیکھو ابھی سلام پھیرا اور شیطان نے اس سے کہلوایا یا رسول اللہ, ہے کہ نہیں؟ یہ شرک ہے سراسر. کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں. اب بتائیں یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ نہیں ہے. اور دوسری ایک چیز اور اس میں قابل گرفت ہے, یہ انہوں نے یہ کہا لولا کلمہ خلقت الافلاک, اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آدم کو بھی نہ پیدا کرتا. یہ گڑھی ہوئی حدیث ہے, یہ گڑھی ہوئی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے دنیا کو نہیں پیدا کیا ہے کہ نبی کریم, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے کہ اے نبی اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو اس دنیا کو نہ پیدا کرتا یا دنیا والوں کو نہ پیدا کرتا. یہ اللہ کے اوپر الزام ہے, یہ بدون علم اللہ کے اوپر افترا کرنا ہے. اور نہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو دنیا نہ ہوتی, سنسار نہ ہوتا, کائنات نہ ہوتے, آدم نہ ہوتے, ایندم نہ ہوتے, کوئی نہ ہوتا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر بہتان ہے جو اس دور کے شیخ الحدیث علامہ فلانہ اور مفتیانہ اور فلسفیانہ سب لوگ گڑھ رہے ہیں. قیامت کے دن ان کی خلائی کھلے گی. اور تو اور ہے اس میں ایک چیز اور ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ وحدہ لا شریک, میں نے بھی پوری آیتیں میں نے بتائی ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ تو اپنے بندوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ اے میرے بندے, اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں, میں تمہاری پکار کے اوپر جواب دیتا ہوں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں, تم ہمیں آواز تو دو. لیکن آج کل کے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا دور سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سیڑھیاں لگوانے کی ضرورت ان کو پڑتی ہے. اللہ تبارک, اور ظاہر ہے جو اللہ سے دور ہو, جو اللہ سے دور ہو وہ اللہ کی جنت سے بھی دور ہوتا ہے. جو یہ عقیدہ رکھے وہ بھی دور ہے, اللہ سے دور ہے, اللہ کی جنت سے دور ہے. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں ہم اللہ سے قریب ہیں. الحمدللہ اللہ ہم سے قریب ہے, ہماری آوازوں کو سنتا ہے, صدائیں سنتا ہے, ہمارے دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی سیڑھیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو اللہ کے پھٹکارے ہوئے, دھتکارے ہوئے, اللہ کے دروازوں سے دور ہیں, اللہ کے پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں, وہ سیڑھی لگائیں, تم لگاؤ, ہمیں نہیں ضرورت ہے لگانے کی. ہمیں اللہ نے بتلایا مجھے پکارو, ہم تمہاری پکار کو سنتے ہیں. اسی طرح سے ان بدعتیانہ ذہنیتوں نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا, نعوذ باللہ, جس گند میں خود ملوث ہیں نبیوں کو بھی اسی گند میں گھسیٹنے کی کوشش کی کہ نہیں کی؟ یعنی حضرت آدم کے اوپر بھی نعوذ باللہ الزام لگا دیا کہ وہ بھی وسیلہ لے رہے ہیں. ارے یار, ابھی تو آدم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا تھا بھی نہیں سوائے فرشتوں کے. اس وقت سوچا وہاں بھی پنچ لگا دی حضرت آدم کو. اللہ اکبر, یہ کتنا بڑا الزام ہے نبیوں کے اوپر. اور آئے ایک تبلیغ میں, وقت زیادہ ہو گیا,
اس لیے میں ایک واقعہ بیان کر کے فضائل ذکر کا اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. صفحہ تبلیغی نصاب فضائل ذکر ہی آپ اٹھائیں اور صفحہ نمبر 161 اور 162 آپ کھولیں. اور میں بتایا کہ یہ تبلیغ نصاب ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ اور یہ کیا کہتے ہیں 168/2 جھا ہاؤس حضرت نظام الدین نئی دلی انڈیا کا انڈیا کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے, سمجھ رہے ہیں. اور اس لیے اسی پریس میں آپ اس صفحے کو ڈھونڈ سکتے ہیں, ویسے ہر جگہ یہ صفحہ ہو سکتا ہے ملے. اسی فضائل ذکر کے 161 اور 162 آپ سوچیں گے کہ آپ جو ہے صفحہ نمبر 80 سے 96 سے 162 163 کہاں پہنچ گئے, لیکن پہنچنا تھا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں چھوڑ دیا ہوں. آئیے ایک آخری بات نقل کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا, حضرت اب بزرگوں کو دیکھیں یہ صوفی لوگ جو تھے نا ان کی نظروں میں یہ عقیدہ کیا بیان ہو رہا ہے, ذکر کرنے والے کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں. ابھی تک آپ نے جنت و دوزخ کی رسائی دیکھی ہے نا کہ ان کے سامنے جنت و دوزخ بھی ہوتے ہیں, اب آئیے اور کیا ہوتے ہیں. حضرت زکریا صاحب کی زبانی سنتے ہیں, کہتے ہیں حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنو شخص ہے, لڑکے اس کو ڈھیلے مار رہے ہیں. مجنو یعنی پاگل, جیسے ہمارے یہاں مجذوب, جس کو مجذوب ہمارے یہ ایسے لوگ مجذوب کہتے ہیں, مار رہے ہیں. میں نے ان لڑکوں کو دھمکایا. وہ لڑکے کہنے لگے, وہ لڑکوں نے کہا کہ یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں, میں اس کے قریب گیا, میں کہتے ہیں کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں اس لیے ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں. وہاں بھی رہے ہوں گے وہ بچے شروع ہی سے ہجری, جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا نور ان یورا, وہ تو ایک نور ہے, وہ کہاں سے دکھائی دے گا جس کو نبی انبیاء نہ دیکھ سکے ہیں. ان کے بارے میں یہ پاگل لڑکا, لڑکوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اس لیے ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں, ہے کہ نہیں. تو میں وہی کہا وہ وہاں بھی رہیں گے, نبیوں یہی عقیدہ رکھتے رہیں گے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. شبلی کہہ رہے ہیں میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا, میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا. میں نے غور سے سنا, میں نے اس پاگل کے پاس جا کے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو نے بہت اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا, تو نے بہت اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا. میں نے کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. کہنے لگا کیا کہتے ہیں, تو میں نے کہا سوچیں جس کو یہی خبر نہیں کہ وہ لڑکے کیا کہتے ہیں, صرف پتھر مار رہا ہے تہمت, اس کو کیا خبر پاگل مجنو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو, یعنی دعویٰ کرتے ہو. یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا شبلی, اوہ اس کو پتا بھی ہو گیا پاگل کو کہ یہ بات کرنے والا میرے پاس آنے والا شبلی ہے, دیکھنا غیب کا کہاں کہاں اعترافات ہو رہے ہیں. شبلی اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ حال بنا رکھا ہے اور اپنے قرب و بود میں مجھ کو بھٹکا رہا ہے, اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے. بریکٹ میں حضرت زکریا صاحب اور تشریح کر رہے ہیں, پنچ پہ پنچ مار رہے ہیں اور وضاحت کر رہے ہیں تبلیغی جماعت والوں کے لیے. کیا بریکٹ میں لکھ رہے ہیں, یعنی حضوری حاصل نہ رہے, حضوری حاصل نہ رہے تو میں درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. یہ کہہ کر وہ مجھ سے منہ موڑ کر یہ شعر پڑھتا ہوا چلا گیا, بھاگ گیا کہ خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فعین تغیب, تیری صورت میری نگاہ میں جمی رہتی ہے, تیرا ذکر میری زبان پہ ہر وقت رہتا, تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے, بس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اس پاگل کے دل میں ٹھکانہ بنایا گیا تھا. حضرت زکریا صاحب یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ تبلیغ جماعت کے لوگوں حقہ ہو مارو, تمہارا بھی ایک شان آئے گا, یہی آئے گا کہ تم بھی اسی طرح مجنو پاگل اللہ کے فراق میں ہو جاؤ گے اور تمہیں بھی ہر جگہ اللہ نظر آئے گا نعوذ باللہ. اور اس طرح کے دعوے میں نے پیچھے بتلائے ہیں کہ سہارنپور کے ایک شاہ عبد الرحیم صاحب تھے, ان کے بارے میں زکریا صاحب نے لکھا ہے فضائل نماز کے اندر, نا فضائل نماز ہی کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ نہیں چاہتے تھے کیونکہ انہیں ہر جگہ اللہ کے انوار ہی نظر آتے تھے نعوذ باللہ. صحابہ کرام کو یہ درد یہ فراق نہ ملے, حضرت ابو بکر تو میدان جہاد میں جائیں, عمر فاروق اعظم خالد طلحہ زبیر میدان جنگ میں جا کے اپنے بازو کٹائیں, اپنے سینوں پہ گولیاں کھائیں, انہیں اللہ ہر جگہ نظر نہ آئے. ان مجنو کو پاگلوں کو اللہ نظر آتا ہے ہر جگہ نعوذ باللہ. اور اللہ ان کے دل میں, اللہ کہہ رہا ہے کہ الرحمن علی العرش استوا, یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے دل میں بیٹھا ہوا نعوذ باللہ. ان کے ان پیخانے اور پیشاب کے پوتڑوں میں اللہ نعوذ باللہ گھسا ہے, ان کے ناپاک دلوں میں. کیا ہے یہ, کیا عقیدہ بتایا جا رہا ہے یہ ہمیں بتایا جائے. اور سنیں ایک اور واقعہ دیکھیں, حضرت جنید بغدادی کا. اور میں بتاؤں ایسے لوگوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں دیتا اللہ تعالیٰ, سنیں
واقعہ سنے خود بیان کیا ہے. لکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, تلقین کیا فرمانے لگے. کسی وقت بھی اس کو نہیں بھولاؤں جو تم مجھے اب تلقین یاد دلا رہے ہو, پڑھنے کی کیا ضرورت, میں تو اس کو بھولے گی. اعوذ باللہ. حضرت کہہ رہے ہیں حضرت ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں, جس وقت ان کا انتقال ہونے لگا تو کسی پاس بیٹھنے والے نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی فلاں فلاں دولت عطا فرمائے. مرنے والے کے پاس ہر ایک دعا کرتا بھائی ہے نی, جنت کی دولت عطا فرمائے. تو وہ ہنس پڑے, حضرت ممشاد دینوری ہنس پڑے, کہنے لگے کہ کہنے لگے میں اس کے غیر کو نہیں اللہ توبہ, کہنے لگے کہ 30 برس سے سنو 30 برس سے جنت اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے, ایک دفعہ بھی تو اس کی طرف سے توجہ ہے ادھر توجہ نہیں کی, ایک دفعہ بھی تو ادھر توجہ نہیں کی, ایک دفعہ بھی جنت کی طرف توجہ نہیں کی. نعوذ باللہ. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچوں وقت دعا کریں اپنے لیے جنت کی, ابو بکر عمر فاروق عثمان علی حیدر سب دعا کریں جنت کی, جنت کے لیے صحابی یہ دعا کریں کہ ہمیں جنت میں اللہ کے نبی کی مرافقت مل جائے, صالحین تابعین دعا کریں. یہ کون سے صوفی اور بزرگ تھے جن کے سامنے 30 برس جنت کھڑی رہی اس کی طرف توجہ نہیں. حضرت عمر فاروق اعظم حضرت عثمان غنی روتے روتے آنسو بہائیں روتے جو ہے بے قرار ہو جائیں صرف عذاب الہی کے خوف سے اور جنت کی لالچ اور امید میں. ہمارا نبی کہے اپنی امت سے کہ میری امت کے لوگوں اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو, لیکن یہ بزرگان دین ان کے سامنے جنت سچ سمر کے کھڑی رہتی ہے, یہ جنت کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر, ان کا مقام اور مرتبہ نبیوں سے بھی بڑھ گیا. سوچیں یہ ذکر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے, فضائل ذکر ہے اور یہی دعوے کیے جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں اسی وجہ سے تبلیغی جماعت میں 2-4 چلے مارنے والے اور 2-4 نصاب لا الہ الا اللہ کے نصاب 70-70 کے مقرر کرنے والے اپنے آپ کو اولیاء اللہ ہی نہیں سب سے بڑا علامہ محدث سمجھنے لگتے ہیں. ان کو کچھ سمجھاؤ تو وہ سمجھتے نہیں, کہتے نہیں جی جاؤ بس ہم ہیں کافی ہے ہمارے لیے, اس کو قرآن سمجھے. نعوذ باللہ, یہ باطل عقیدے ان کی. اصل میں ان بیچاروں کو تو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے, اس لیے صحیح عقائد کا جب پتہ نہیں ہے تو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہی اسی کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں. اسی طرح سے اور بھی واقعات ہیں, بہرحال چھوڑیں یہ فضائل ذکر کے اندر سے یہ واقعات چند گزرے. میں تو فضائل قرآن کا بھی نمونہ لایا تھا جس کے اندر زکریا صاحب نے تحریف معنوی کی ہے, قرآن کے معنی کو کیسا بدلا ہے, جس طرح یہودی اور نصرانی توریت اور انجیل میں بدلتے تھے اس طرح جناب زکریا صاحب نے فضائل قرآن میں قرآن کی آیت کے معنی کو بدلا ہے کہ مجھے غیرت اور شرم آتی ہے وہ آیت بتاتے ہوئے. ان شاء اللہ تعالیٰ کسی اگلی مجلس میں میں ان کو اس کو بتانے کی کوشش کروں گا. اور اس کے علاوہ بھی فضائل صدقات میں نے مختصر کر دیے, فضائل فضائل حج فضائل درود, یہ تین پوائنٹس تین باتیں تین فضائل میں انشاءاللہ تعالی ان کے واقعات اور قرآن سنت کی روشنی میں ان کا آپریشن آپ کی عدالت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو قرآن سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین حضرات, خود ساختہ فضائل ذکر کے موضوع پر آپ ولیم نمبر 2 یعنی دوسرے نمبر کی کیسٹ سماعت فرما رہے تھے. فضائل ذکر کا بیان ختم ہوا, لیجئے اب آپ فضائل قرآن کے بارے میں کچھ رپورٹ اور کچھ شہادتیں سماعت فرمائیں.
پچھلے لیکچروں میں فضائل نماز کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی تھیں, فضائل ذکر کے تعلق سے مکمل طور پر مختصر چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں. آج کے اس مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ تبلیغی نصاب کے اندر فضائل قرآن کا ایک مختصر سا نمونہ پیش کر کے فضائل درود کی طرف اپنی توجہ مبذول کروں, اور اس کے بعد فضائل حج فضائل صدقات کی باتیں آئیں گی. بات زیادہ لمبی نہ ہو, بات زیادہ طویل نہ ہو, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر عجیب و غریب چیزیں بھر دی گئی ہیں جس کا علم خود پڑھنے والوں کو بیچاروں کو نہیں, خود پتہ نہیں. ابھی میں جو دمام خبر اور الجبیل کے دورے سے ایک ہفتہ کا جو میرا دورہ تھا تقریری دورہ, وہاں سے واپس آیا جب میں اور وہاں گیا میں تو وہاں میرے مختلف پروگرام مختلف مقامات پر ہوئے, مختلف مساجد میں ہوئے. میں نے تو اپنے اس پروگرام میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں چھیڑی, بلکہ لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف دعوت دیتا رہا اور اشاروں میں میں بیان کرتا رہا کہ لوگوں تمہارے ارد گرد علماء نما شیطان جب و دستار میں تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل اشارے سے میں نے بات کری, لیکن ایک دو جگہ, ایک دو مقامات پر لوگ الجھے بھی. اور جب, جیسا کہ میری عادت رہی ہے کہ میں سوال و جواب کے لیے فیلڈ چھوڑتا ہوں, لوگوں کو موقع دیتا ہوں, تو اس سوال و جواب میں بھی لوگ الجھے, اور اس سوال و جواب, وہ سوال و جواب اتنے لمبے ہو گئے کہ تقریر اتنی لمبی نہ تھی. اور جب میں نے تبلیغی نصاب کے واقعات اس بھائی کے اوپر بیان کرنا شروع کیے, اور علماء دیوبند کے وہ عقائد جو خود ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں جب میں نے وہ بتلانا شروع کیا, تو اور علماء کی کتابیں تو خیر ان کو پتہ نہیں ہے, لیکن بالخصوص تبلیغی نصاب تو ہر ایک کے پاس موجود ہوتی ہے ان لوگوں میں. جب میں نے ان کے سامنے وہ باتیں رکھی تو حیران و شستر رہ گئے. میں نے کہا, بھائی جان آپ ہم کو بتلائیں, کیا آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے, کیا آپ نے یہ واقعہ پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا تو پھر آپ کیسے اعتراض کرتے ہو؟ ہم نہیں چاہتے تھے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ اپنی زبان کو ان تمام سب چیزوں کے اوپر کھولیں. انہوں نے کہا کہ مجھے حیرت یہ ہوئی کہ آپ اتنے بڑے شیخ الحدیث اور اتنے بڑے علامہ اور اتنے بڑے بزرگ کے اوپر آپ اس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے, میں نے پوری تقریر میں کسی کا نام نہیں لیا ہے, میں نے اشارے کیے ہیں. یہ اور بات ہے, چور کی داڑھی میں تن کا والی بات ہے یہ, آپ سمجھ گئے, تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی. میں نے کہا حیرت کی بات نہیں ہے, اس سے بھی بھیانک اور خطرناک باتیں ان کتابوں میں موجود ہیں. اور میں یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر دنیا کو, جو اپنی پارٹیوں کی طرف لوگ اپنی نسبتیں کرتے ہیں, چاہے کوئی دیوبندی کہے, چاہے کوئی رازی کہے, چاہے کوئی قادیانی کہے, چاہے کوئی مرزائی کہے, چاہے کوئی بریلوی کہے, چاہے کوئی رضا خانی کہے, چاہے کوئی دیوبندی کہے, چاہے اپنے آپ کو کوئی مودودی کہے, چاہے کوئی تبلیغی کہے, کوئی بھی کرے, کسی بھی شخصیت کی طرف اپنے آپ کو وہ منسوخ کرے, لیکن یہ عوام یہ بیچاری نہیں جانتی ہے کہ ہم جن کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں ان کے ایمان اور عقیدے کیا ہیں. اگر عوام الناس کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنے خطرناک عقیدے لکھے ہیں, تو اللہ کی قسم وہ انہیں لات مار کے کتاب و سنت کو لازم پکڑیں. اس لیے کہ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے, کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھے, ہر ایک ہم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے. لیکن اصل میں عقیدت و محبت نے انہیں اس طرح اندھا کر دیا ہے کہ ان کی برائیاں بھی انہیں خوبیاں نظر آتی ہیں. اور جب کوئی بندہ ان برائیوں کو واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو یہ بلبلا پڑتے ہیں, نہیں 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 یہ باتیں اس کتاب میں موجود نہیں ہیں, یہ چیزیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں. بھائی آپ نے نہیں پڑھی ہیں, آپ نے نہیں دیکھی ہیں, تو میرے بھائی اس میں قصور کس کا ہے؟ یہ میرا ہے یا آپ کا ہے؟ آپ پڑھو, آپ دیکھو کہ ان کتابوں میں کیا کیا بھیانک عقیدے لکھے گئے ہیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے ان کے سامنے یہ بات کری تو وہ بیچارے ایک دم حیران و شستر رہ گئے, اور پھر وہ تاویل کرنے لگے. میں نے کہا جناب علی تاویل نہ کریں, ان باتوں کی تاویل نہ کریں. کہنے لگے ہو سکتا ہے انہوں نے جس زمانے میں یہ باتیں لکھی ہوں وہ زمانہ کچھ ایسے ہی رہا ہو, تو ہم نے کہا, اور لوگ اسی طرح کے رہے ہوں, تو ہم نے کہا بھائی اس کا مطلب نہیں کہ دنیا گو کھا رہی ہے تو آپ بھی گو کھائیں, دنیا اس روش پہ چل رہی ہے تو آپ کا تو کام یہ ہے کہ آپ اسے صحیح بات بتلائیں, نہ کہ اس کی راگ میں راگ ملا کر کے, آواز میں آواز ملا کر کے اس کو لاپنا شروع کریں. میں نے کہا میرا مقصد آپ کو یا کسی جماعت کو یا کسی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا نہیں تھا, لیکن جب آپ نے چھیڑا ہے, جب آپ نے یہ موضوع چھیڑا ہے, تو میں نے کہا کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم نہ یوں فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے رازے سروستہ نہ یہ رسوائیاں ہوتی. کیوں آپ نے مجھے چھیڑ دیا؟ اور خواہ مخواہ تو بہرحال لوگوں نے, پھر دوسرے لوگوں نے, وہ ایک صاحب تھے, لوگوں نے کہا کہ جناب اس چھیڑ, اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے جس نیت سے بھی آپ کو چھیڑا ہو, لیکن ہماری آنکھیں ضرور کھل گئی تھیں. الحمدللہ مجھے نہیں معلوم تھا, ہم تو یہ سوچ رہے تھے ربانی صاحب پتہ نہیں کہاں کہاں مسلمانوں کی پستی اور اس کے علاج اور کہاں کہاں ذکر کر رہے ہیں, اور جو چیزیں اصل سبب ہیں پستی کا وہ بتا ہی نہیں رہے. تو ہم نے کہا اصل میں نہیں چاہتا تھا ان تمام سب موضوعات کو چھیڑنا, لیکن انہوں نے چھیڑا ہے تو میں چھوڑوں گا بھی نہیں, میں اس کو ذرا واضح طور پہ بیان کر دوں. تو الحمدللہ بہت سارے لوگ تھے, انہوں نے کہا جناب ہماری آنکھیں کھل گئیں, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی اتنی برے عقائد ان لوگوں کے ان کی کتابوں میں موجود ہے. بہرحال میں نے کہا کہ ان ٹاپکس پر ہمارے بہت ساری کیسٹیں ہیں, ویڈیوز آڈیوز کیسٹیں ہیں, آپ سنیں انشاءاللہ تعالی. ہماری تو یہ عادت ہے کہ ہم چہرہ کھول کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں, آئینہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کتابیں ہیں جو ان کے اندر موجود ہیں, آپ ان کتابوں کو پڑھیں دیکھیں. آئیے بہرحال, اور بھی بہت سارے حادثات ہوئے اس سفر میں, الحمدللہ بہت تجربات ہوئے, اور میں نے دیکھا کہ یہ امت اللہ کی قسم حق کی دیوانی, حق کی پیاسی ہے, حق کے لیے یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں بیچارے. اور الحمدللہ ایک جمع غفیر ہے لوگوں کی, اور ایک تعداد ہے جہاں جہاں حق کی آواز سنتی ہے تو پہنچتی ہے, لوگ سننے کے لیے دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دل کی تشنگیوں کو بجھاتے ہیں. تو عرض میرے عزیز, اس دور میں حق بات کہنے کی ضرورت ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. وہ صاحب ہم سے یہ کہنے لگے کہ ہم تو اہل حدیثوں میں بھی جاتے ہیں. میں نے کہا چاہے آپ اہل حدیثوں میں جاتے ہوں یا اہل خبیثوں میں جاتے ہوں, مجھے اس سے غرض نہیں. آپ مجھے کسی جماعت یا کسی پارٹی کی دھونک نہ جمائیں. ہم جو ہے حق مانتے ہیں. کوئی بھی شخص ہو حق بولتا ہے وہ بات لے لو, بری بات ہے ترک کر دو, خلاص. اسلام ایک ہے, ہم ایک ہیں, سب ایک ہیں, بات ختم. آپ یہ تمام سب چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ المہم آئیے, بہت ساری چیزیں آئیں اس میں, لیکن آئیے میں آپ کو بلا کسی تمہید کے فضائل ذکر کے بعد فضائل قرآن کی ایک مختصر سی جھلکی پیش کروں میں آپ کے سامنے. یہ جناب علی فضائل قرآن جو تبلیغی نصاب کے اندر حضرت زکریا صاحب نے لکھے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے, اور اس سے بھی بڑھ کے قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا یہ انسان یا پوری دنیا کی زندگی کی معراج ہے. قرآن کریم کے فضائل اس باب میں بیان کیے گئے ہیں جسے ہم فضائل قرآن کے نام سے انہوں نے اس میں نوٹ کیا ہے. اس میں قرآن کریم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں, اور آپ اس تبلیغی نصاب کو پڑھیں, آپ خود دیکھیں اس تبلیغی نصاب کے اندر, تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت جی نے فضائل ذکر آپ نے سنا. فضائل ذکر میں تو کئی صفحات کالے کیے ہیں ورد اورات وظائف کے تعلق سے, لیکن قرآن جو بڑا ہی اہم موضوع تھا, جو اسلام کا بنیادی موضوع ہے, اس کو ان کا قلم حضرت جی کا بالکل یوں سمجھیں آپ 70-71 صفحات کے اوپر چلتے چلتے تھک گیا. یعنی 70-71 صفحات انہوں نے اس فضائل قرآن کے موضوع پر انہوں نے لکھے ہیں, اور بعد میں خلاص بند کر دیا انہوں نے. بہرحال اس میں جو بیان کیا گیا ہے, اگر آپ اس کو مجموعی طور پہ, میں اس کی تفصیلات کیا بتاؤں, مجموعی طور پہ اس میں جو بیان کیا گیا اس کا لب لباب, اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں اس کا پورا لب لباب یہ ہے کہ قرآن اللہ کی بابرکت کتاب ہے, اور اس کے حرف حرف پر 10-10, 20-20, 100-100 نیکیاں ہیں. اس کی تلاوت سے گھر میں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور بیماریاں نہیں آتی ہیں, اور اس کے تلاوت کے آداب یہ ہیں. یہ پورے فضائل قرآن کا لب لباب ہے. قرآن میں احکامات کیا کیا بیان کیے گئے ہیں, توحید کے کیا احکامات ہیں, شریعت کے کیا احکامات ہیں, اخلاق اور دیگر چیزوں کے کیا کیا احکامات ہیں, انسانی زندگی سے قرآن کا کیا تعلق ہے, قرآن سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے, یا یہ قرآن کیوں اتارا گیا, اس کا سبب کیا تھا, حضرت جی نے قطعاً فضائل قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں فرمایا. کہیں کوئی ذکر اس کا نہیں موجود, جبکہ فضائل قرآن میں ان تمام سب چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے تھا, تحریر کرنا چاہیے تھا. کتنے تعجب اور افسوس کی بات ہے. اور آگے چلیں, اسی فضائل قرآن کے اندر ایک بڑی ہی حیرت انگیز بات انہوں نے لکھی ہے, اور ایک ہی بات بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا. میرے عزیز, اس سے پہلے کہ میں وہ بات پیش کروں, ایک بات بنیادی طور پر آپ یہ محفوظ کر لیں کہ تحریف چاہے وہ لفظی ہو یا معنوی ہو, دونوں اسلام کے اندر حرام ہے اور کفر ہے. تحریف کس کو کہتے ہیں؟ تحریف کہتے ہیں بدلنے کو. تحریف کہتے ہیں بدلنے کو. تحریف لفظی کہتے ہیں قرآن کے کسی لفظ کو اٹھا کر وہاں اپنے تئیں کوئی لفظ پنچ کر دینا, چپکا دینا, یہ تحریف لفظی کہلاتا. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین ہے نا, آپ الحمدللہ رب العالمین کے بجائے آپ یہ کہہ دیں الحمد للرحمن رب العالمین. للہ کے بجائے کیا کہہ دیں؟ للرحمن, جبکہ رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ تحریف لفظی کہلائے گا, اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے اور کفر ہے. کیوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کو بدلنا ہے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ فرمایا ہے, اس لیے آپ للہ ہی کہیں, للرحمن ہرگز نہ کہیں. بات آ رہی سمجھ میں؟ اسے تحریف لفظی کہا جاتا ہے. اور تحریف معنوی کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دینا, اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دینا, لفظ کو برقرار رکھنا لیکن اس کا معنی, اس کا مفہوم, جیسے یہودی نصرانی کرتے تھے, کچھ کا کچھ کر دیتے تھے. ارے وہ تو لفظ بھی بدل دیا کرتے تھے. تو تحریف معنوی یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کو بدل دیا جائے. قرآن کا جو منشا ہے, قرآن جو کہنا چاہتا ہے, اس قرآن کی بات کو, اس کے منشا اور خواہش کو, اللہ جو بیان کرنا چاہتا ہے, اس کو کسی اور معنی میں لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے, یہ تحریف معنوی کہلاتا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں, یہی فضائل قرآن اٹھائیں, فضائل قرآن کے صفحہ نمبر 55 میں حضرت زکریا صاحب نے ایک بڑی بھیانک بات کہی ہے. قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پوری تفاصیل آپ اٹھا کر کے دیکھ جائیے, جتنی بھی تفسیرات کی کتابیں ہیں آپ کو یہاں پر ملے گا فہل یعنی لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, اس کا ترجمہ پوری تفسیرات میں آپ کو یہی ملے گا کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے اتارا ہے, ذکر کے لیے یعنی نصیحت کے لیے اتارا ہے. فہل من مدکر, تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ فضائل قرآن صفحہ نمبر 55 ہے. یہ کیا ہے کوئی قرآن نصیحت کرنے والا, نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ ترجمہ تمام مفسرین نے فرمایا, لیکن حضرت زکریا صاحب اس کا ترجمہ کس طرح بدل رہے ہیں. دیکھیں, لکھ رہے ہیں کہ ہم نے کلام پاک کو حفظ کرنے کے لیے سہل کر رکھا, حفظ کرنے کے لیے. یہ دیکھیں, خود دیکھیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, حفظ کرنے کے لیے ہم نے سہل کر رکھا ہے, تو کیا ہے کوئی حفظ کرنے والا؟ نعوذ باللہ. یہ کیا ہے, قرآن رٹنے کے لیے آیا تھا کہ رٹی مارو اس کی؟ قرآن کس لیے آیا تھا؟ قرآن فہل میں مدکر, کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہم نے قرآن کو اس لیے, لیکن بس رٹنے پہ لگا دیا گیا ہے پبلک کو, عوام کو, بھائی حفظ کرو, رٹو. یہ تحریف معنوی نہیں ہے, یہ اللہ کے منشا کو بدلنا نہیں ہے, یہ اللہ کے کلام کے معنی اور مفہوم کو تبدیل کرنا نہیں ہے. اگر یہ کوئی شیخ الحدیث نہ ہوتے تو میں کہتا کہ یہ میں کیا کہوں ان کو, اور ان کے اوپر ہمارے تبلیغی جماعت فضائل قرآن, فضائل یہ ہے فضائل قرآن جس کے اندر تبدیلی کی گئی, جس قرآن کے اندر انہوں نے تحریف کی. اور میں نہیں کہوں گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے, اللہ ہی بہتر جانے. بہرحال اس طرح سے انہوں نے, اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گپ دیکھیں فضائل قرآن میں. میں صرف دو تین نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا. صفحہ نمبر 45 اور 44 اور 45 کے اندر حضرت زکریا صاحب نے قرآن کے تعلق سے کتنی گپ چھوڑی ہے, اس کو بھی دیکھیں آپ. لکھتے ہیں حضرت زکریا صاحب, یعنی حد ہو گئی, آپ یہ جھوٹ اللہ کی قسم آسمان و زمین میں سمانے والا نہیں ہے. صفحہ نمبر 44 اور صفحہ نمبر 45, اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ ہمارے پاس جو یہ کتاب ہے, یہ کتاب جناب علی ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ دلی سے چھپی ہوئی کتاب ہے. یہ سمجھ رہے ہیں, آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم صفحات کے اندر ذرا کہیں ادھر ادھر اختلاف ہو جائے تو آپ کہیں جی ربانی نے اپنی طرف سے ہانکی ہے. یہ فضائل قرآن لکھتے ہیں حضرت عثمان سے مروی ہے کہ بعض مرتبہ وتر کی ایک رکعت میں وہ تمام قرآن شریف پڑھ لیا کرتے تھے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے انہوں نے گپ چھوڑی, ہرگز نہیں. صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں. یعنی بعض علماء محدثین نے تو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی آدمی 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم کرے, لیکن یہ دیکھیں 3 دن نہیں, یہ دیکھیں آپ. لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک رات میں تمام قرآن شریف پورا فرما لیا کرتے تھے. یہ نمبر 3, سعید بن جبیر نے 2 رکعت میں کعبے کے اندر تمام قرآن شریف پڑھا, 2 رکعت میں تمام قرآن شریف کعبے کے اندر. ثابت بنانی دن رات میں 1 قرآن شریف ختم کرتے تھے. یہ تو خیر کوئی بات نہیں, اور آگے آئیں دیکھیں. اور اسی طرح ابو حرہ بھی شیخ ابو حنائی کہتے ہیں کہ میں نے 1 رات میں 2 کلام مجید پورے کیے. دیکھیں آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, تعداد بڑھتی جا رہی ہے, پہلے ایک ایک تھا اب دو ہو رہے ہیں. کیا, 2 کلام مجید پورے, اور تیسرے میں سے 10 پارے یعنی 2.25 پارے 1 رات میں انہوں نے پڑھے. اور اگر چاہتا تو تیسرا بھی پورا کر لیتا. صالح بن کیسان جب حج کو گئے تو راستے میں اکثر 1 رات میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے, راستے میں 2 کلام مجید پورے کرتے تھے. منصور بن زادان صلاۃ الضحیٰ میں, اب آگے بڑھیں, چاشت کی نماز میں 1 کلام مجید پڑھتے تھے, اور دوسرا ظہر سے اثر تک پورا کرتے تھے. اللہ اکبر, کتنے تھے؟ ظہر سے اثر کے بیچ میں کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 3.5 گھنٹے, یعنی 1 گھنٹے میں 10 پارے. اللہ اکبر, یہ کون سی اسپیڈ رہی ہوگی, 3 گھنٹے میں پورا 30 پارے پڑھتے تھے وہ, 1 گھنٹے میں 10 پارے. اعوذ باللہ. اور سنیں, یہی ہمارا میرا خیال ہے, اسی لیے شبینے کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں, اور یہ لوگ اسی طرح اور گپ دیکھے ہیں, اور یہ تو کچھ بھی نہیں, آگے آئے تمام. اچھا, کہتے ہیں چاشت کی نماز میں 1 کلام مجید اور دوسرا ظہر سے اثر تک پورا کرتے, اور تمام رات نوافل میں گزارتے تھے, اور اتنا روتے تھے کہ امامے کا شملہ تر ہو جاتا تھا. اسی طرح اور حضرات بھی, جیسا کہ محمد بن نصر نے نقل کیا ہے کہ یہ سلف کی عادت رہی ہے, چنانچہ کہتے ہیں کہ امام شافعی غیر رمضان المبارک میں اور بعض 2 ختم روزانہ کرتے تھے. غیر رمضان المبارک میں 2 ختم امام شافعی, 2 قرآن روزانہ. نعوذ باللہ, یہ بیچارے قرآن پڑھتے تھے یا کچھ مسئلے مسائل؟ امام شافعی جیسے لوگ, اتنے بڑے بڑے عالم محدث, ایسے یہ لوگ اسی میں لگے رہتے تھے. اور سنیں, جیسا کہ خود امام شافعی صاحب کا معمول تھا,
رمضان المبارک میں، اور یہی معمول اسود اور صالح بن کیسان کا وغیرہ کا بھی تھا کہ تین ختم روزانہ کا تھا، تین ختم، ابھی تک دو تھا نا، اب تین ختم، یعنی تین قرآن روزانہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر. اور سنیں، چنانچہ سلیم بن عطر جو بڑے تابعین میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، اور حضرت معاویہ نے قصص کا امیر ان کو بنایا تھا. ان کا معمول تھا کہ ہر رات میں تین ختم قرآن شریف کرتے تھے، ہر رات میں تین ختم قرآن شریف کرتے تھے. کہتے ہیں ابن الکاتب کا معمول تھا، یہ ابن الکاتب کون اللہ بہتر جانے، ابن الکاتب کا معمول تھا کہ دن رات میں آٹھ قرآن شریف روزانہ پڑھتے تھے. توبہ 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 توبہ، یہ جھوٹ تو زمین آسمان میں کہیں سمانے والا نہیں. میں نے کہا نا، ایک ایک دن دو دو دن بڑھ رہا ہے، تعداد بڑھتی آ رہی ہے. یہ دیکھیں، تو ابھی آپ نے سنا نا کہ امام شافعی ساٹھ پڑھتے تھے نا، تو اب انہوں نے امام آدم کو پیچھے کیوں رکھنا ہے، حنفی ہیں تو امام حنیفہ کو کیوں پیچھے رکھیں، تو کچھ نہ کچھ تو تعداد آگے ہونی چاہیے. چنانچہ گپ سنیں، آگے سنیں، ابن کاتب آٹھ قرآن شریف پڑھتا تھا. اچھا جناب علی، کہتے ہیں اہل تاریخ نے امام اعظم سے نقل کیا ہے کہ رمضان شریف میں 61 قرآن شریف پڑھتے تھے. ایک بڑھایا، ایک قدم آگے ہونا ضروری ہے. امام شافعی 60 پڑھتے تھے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کتنا پڑھتے تھے رحمت اللہ علیہ؟ 61 قرآن پڑھتے تھے. ہاں، ایک دن کا اور ایک رات کا اور ایک تمام رمضان شریف میں تراوی کا. اوہ، تراوی بھی ہوتی تھی اور رات میں بھی. اللہ اکبر، یہ گپ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ ان بزرگوں کے اوپر اتہام نہیں ہے، یہ الزام نہیں ہے ان صالحین کے اوپر. میرے بھائی، میرے تبلیغی بھائیوں، آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر میری باتوں پہ یقین نہ آئے تو کسی حافظ انجن کو بٹھاؤ اور اس سے کہو کہ 24 گھنٹے میں وہ 8 قرآن شریف ختم کر کے تم کو دے دے. یا آپ خود ہی تجربہ کرو، یا حضرت زکریہ صاحب سے کہہ دو کہ حضرت آپ تو بڑے بھاری ولی اللہ ہیں، فخر الماثل، جدت الماثل، یا جو بھی دیوبندی عالم ہے اس سے کہو حضرت آپ ایک ختم کر کے بتا دو، دو ختم کر کے بتا دو. چلو، ایک کا تو خیر کوئی شمار ہی نہیں، ایک کی تو، ایک پڑھنے والوں اور دو پڑھنے والوں تو خیر کوئی شمار ہی نہیں. ان سے کہو آپ دو ختم کر کے بتا دو. یہ کیا ہے؟ یہ فضائل کے لیے، قرآن کے لیے ان کے اس گڑھے ہوئے کہانیوں کی ضرورت تھی، قصوں کی ضرورت تھی؟ ارے لوگوں کو راغب کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری صحیح صحیح حدیثیں ہی کافی. اور ایک مومن بندے کے لیے اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے اور کسی کے کلام کی ضرورت نہیں. اگر اس کے اندر، دل کے اندر ایمان ہے تو اللہ کا کلام نرم کرنے کے لیے کافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نرم اور دل کو موم کرنے کے لیے کافی ہے. اور جس کو اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے ہدایت نہ مل سکی، دنیا کے کسی کے کلام سے اسے ہدایت مل سکتی جتنی، جو اللہ اور اسے رسول کے کلام کے اوپر نہ جس کا دل نہ پگھلے، اسے ان قصے اور کہانیوں سے تم اسے اس کا دل پگھلانا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہ گپ، یہ جھوٹ زمین اور آسمان میں کہاں سمانے والا. اور چھوڑیں آپ اس کو. اچھا، ایک بات میرے ابھی آ گئی ذہن میں. میں فضائل قرآن پڑھ رہا تھا. اب ظاہر ہے یہ فضائل درود کا میں پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں، لیکن میں ایسے ہی اچانک میری نظر پڑی فضائل قرآن میں، ایک بڑی عجیب و غریب بات مجھ سے چھوٹ گئی جو میں بتانا بھول گیا آپ سے. میں جب بریلویوں کے زمانے میں بریلوی تھا تو ہمارے مدرسے میں ایک تقریر لٹائی جاتی تھی، اور وہ تقریر بڑے جوش و خروش سے مجھے یاد تھی، اور بڑے بڑے جلسوں میں بھی میں نے وہ تقریر کی ہے بریلویوں کے زمانے میں. اور وہ تقریر کیا تھی؟ وہ تقریر ورفعنا لک ذکرک کی تقریر تھی. اور اس کے اوپر تقریر کرتے میں یہ شروعات کی تھی کہ میں نے شروعات یہ تھی، میں بھول گیا، زمانہ ہوا، لیکن بہرحال کچھ باتیں یاد ہیں، رکھتی ہوئی چیز ہے. میں کہتا تھا کہ پورے قرآن کی تفسیر سورہ فاتحہ میں موجود، سورہ فاتحہ کی تفسیر بسم اللہ میں موجود، بسم اللہ کی تفسیر بسم اللہ کے بے میں موجود، اور بسم اللہ کے بے کی تفسیر بسم اللہ کے بے کے نقطے میں موجود، بے کے نقطے میں موجود. اتنے میں ایک تک فہم کھڑا ہوا، کوئی بددین کھڑا ہوا، کوئی دہریہ کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ مولانا، دیکھیں یہ بریلی انداز میں اپنا رہا ہوں، اس نے کہا مولانا آپ تو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، پورے قرآن کی تفسیر سورہ فاتحہ میں کیسے موجود ہو سکتی ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کی تفسیر بسم اللہ میں کیسے موجود ہو سکتی ہے، بسم اللہ کی تفسیر بسم اللہ کے بے میں کیسے موجود ہو سکتی ہے، اور پورے قرآن کی تفسیر بسم اللہ کے بے کے نقطے میں کیسے آ سکتی ہے، کس طرح سے پورا قرآن بسم اللہ کے بے کے نقطے میں سما سکتا ہے. میں نے اس سے کہا تو کچھ فہم لگتا ہے، تیری کھوپڑی گھومی
بدلی ہوئی ہے. میں نے فوراً ہندوستان کا نقشہ اٹھایا یا میں نے پورے دنیا کا نقشہ اٹھایا, میں نے اس سے کہا کہ ذرا ہندوستان کا نقشہ اٹھایا اور میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی ذرا اس پہ بتا دلی کہاں ہے. اس نے ایک نقطے کے اوپر انگلی رکھ دی. میپ اٹھایا میں نے کہا دلی کہاں ہے, اس نے ایک نقطے کے اوپر انگلی رکھی. میں نے کہا کلکتہ کہاں ہے, اس نے ایک نقطے کے اوپر انگلی رکھی. میں نے کہا ظالم اتنا بامبے کہاں ہے, اس نے ایک نقطے کے اوپر انگلی رکھی. میں نے کہا ظالم جب پوری بامبے ایک نقطے میں سما سکتی ہے, جب پوری دلی ایک نقطے میں سما سکتی ہے, جب پورا کلکتہ ایک نقطے میں سما سکتا ہے تو پورا قرآن بسم اللہ کے دیکھے نقطے میں کیوں نہیں سما سکتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. اب اس کے اوپر نعرہ رسالت, سمجھ رہے ہیں یہ انداز ہے. ہاں اور سنیے, اور وہی وہ نقطہ ہے, دیکھو آگے بڑھو, وہی وہ نقطہ ہے جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کے دروازہ ہیں. دیکھو یہ گڑی بھی روایت ہے, موجود روایت ہے, لیکن اس زمانے کی تقریر ہے یہ. انا مدینۃ العلم و علی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں. اور جب علی اس کے دروازہ, اچھا اس کی ایک مثال اور دو. چنو میں نے اس وقت تقریر ہوتی تھی اور یہ تقریر میں نے ایک دفعہ میں اپنے دو وہابی ہونے کے بعد میں, اہل حدیث ہونے کے بعد میں, میں نے ایک جگہ اپنے دوست سے ملنے گیا تھا. بستی کا واقعہ ہے یہ, اٹوا تحصیل میں. تو میں وہاں گیا ملنے, تو ایسے ہی میں نے کہا چلو یار چائے پینے, رات زیادہ ہو گئی ہے, دل کہتا ہے. تو ہم چوراہے پہ نکلے, اٹوا چوراہے پہ, تو وہاں ایک مسجد ہے, وہیں تقریر ہو رہی تھی. میں نے کہا یار یہ آواز زمانے جاہلیت کی سنی ہوئی آواز لگتی ہے. کہا کیوں؟ بولے میں چلو چلتے ہیں, یہ میلاد کہیں ہو رہا, چلتے ہیں سنتے ہیں اس مولوی کون ہے. تو گیا تو وہاں ایک مولوی تھا, بھاوپور پیپری, وہاں ایک گاؤں ہے, وہاں کا ایک مولوی تھا. میرا نام کیا چھوڑیں آپ, میں نام ان نہیں بتانا چاہتا. اب وہاں گیا, وہ جناب علی تختہ بچھا ہوا تھا, تختے کے اوپر کرسی تھا اور اس کے اوپر میاں صاحب بیٹھ کر کے تقریر, یہی تقریر تھی اللہ کی قسم, بالکل یہی تقریر وہ کر رہا تھا. اور اس تقریر میں کیا کہا معلوم ہے؟ آگے وہ جو میں بیان کیا کرتا تھا وہ تقریر کیا تھی, وہ تقریر یہ بھی آگے چلیں, وہ تو بے کے نقطے میں موجود. آگے کہتا ہے کہ جب بے کے نقطے میں پورا قرآن آ سکتا ہے, تو ایک مثال آپ کو اور دوں کہ راجستھان کی اجمیر کے اندر دھرتی پر, ہندوستان کی دھرتی پر خواجہ غریب النواز آتے ہیں اور وہ پانی سے منع کر دیتا ہے. اس وقت کا بادشاہ, اس وقت کا راجا پانی سے منع کر دیتا ہے. مریدوں نے کہا حضور پانی سے منع کر دیا ہے راجا نے. تو حضرت غریب النماز نے اپنے مرید کو ایک کاسا دیا اور اس سے کہا جاؤ انا ساگر کے اوپر. کہا حضور انا ساگر کے اوپر پہرے بیٹھے بٹھائے ہوئے ہیں اور ہم وہاں سے پانی کیسے لائیں؟ حضرت غریب النماز نے کہا یہ میرا کاسا لو, کاسا یعنی پیالہ, یہ میرا کاسا لو ایک پیالہ. وہ پیالہ لے جا کر کے انا ساگر کے پاس کرو اور انا ساگر سے کہو اے انا ساگر تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے, تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے. وہ لے جا کر کے مرید کاسے کو انا ساگر کے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے اے انا ساگر تجھے خواجہ پیا نے بلایا ہے. انا ساگر سمٹتا ہوا پیالے کے اندر آ رہا ہے. پیالہ ہے, انا ساگر ہے کہ خالی ہوتا جا رہا ہے اور پیالہ ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. اتنے میں پورا انا ساگر سوکھ گیا اور آج بھی انا ساگر اجمیر میں ہے. پورا انا ساگر سوکھ گیا اور حضرت خواجہ کے پاس وہ پیالہ لائے گیا. لوگوں نے نہایا, لوگوں نے دھویا, لوگوں نے کپڑے پہنے, لوگ کتنے لوگ, ہزاروں لوگ تھے, مریدوں نے سب کچھ کیے. اتنے میں ان کے سپاہیوں کو ہوش آیا, پتا چلا کہاں ہے. دیکھا کہ انا ساگر سوکھا ہوا, راجا کے پاس گئے, کہنے لگے کہ انا ساگر کا تالاب سوکھ گیا ہے. کہنے لگے کہ اسی بزرگ کی کرامت ہو سکتی ہے. وہاں پہنچے, اس نے کہا اس طرح سے واقعہ یہ پورا. تو کہا کہ جب بے بسم اللہ پورے قرآن, جب پورا انا ساگر کا پانی خواجہ غریب النماز کے پیالے میں سما سکتا ہے, تو پورے قرآن کی تفسیر بسم اللہ کے بے کے نقطے میں کیوں نہیں سما سکتی؟ یہ دلیلیں آئی سمجھ میں آپ کو؟ بہرحال یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی, یہ غلط بات ہے, جھوٹی بات ہے, اس کے اوپر یقین نہیں کرنا. یہ جھوٹی بات ہے, میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے, یہ دلیل دے رہا ہوں. میں واللہ بتا رہا ہوں, فضائل قرآن جب میں نے پڑھا نا, میرے ذہن میں پورا ماضی آ گیا. میں نے کہا اوہ, ان دیوبندیوں کو کون کہتا ہے کہ یہ بریلوی نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے یہ صحیح العقیدہ لوگ ہیں؟ ان تبلیغی جماعت والے کی بزرگ کو, میں تبلیغی جماعت والوں سے نہیں مخاطب ہوں, میں اس وقت علماء اور طلبا سے مخاطب ہوں. میں اپنے طلبا اور جو دیوبند کے بڑے بڑے علماء, ان جاہلوں کی بات تو چھوڑو, ان بیچاروں کو تو اندر کا پتہ ہی نہیں. اندر کے بھیدی تو ہم ہیں جو لنکا ڈھا رہے ہیں اور الحمدللہ ڈھا کے چھوڑیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں فضائل قرآن اٹھائیں آپ, تبلیغی نصاب, فضائل اعمال کے اندر آپ فضائل قرآن اٹھائیں. فضائل قرآن صفحہ نمبر 50, بات لمبی تو نہیں ہو رہی ہے. فضائل قرآن صفحہ نمبر 50, اور صفحہ نمبر 50 کے اوپر حضرت زکریا صاحب نے وہی بات لکھی ہے جو میں کہا کرتا تھا زمانے جاہلیت کے زمانے میں, جو سراسر جھوٹ اور موضوع باتیں. دیکھو لکھتے ہیں کہ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی سورت, یعنی سب سے افضل سورت بتلاؤں گا. یہ جھوٹی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے, لیکن شیخ الحدیث شیخ دیوبندی اس حدیث کو فضائل اعمال میں ذکر کر رہے ہیں. الحمدللہ حضور نے فرمایا کہ وہ الحمدو کی سات آیتیں ہیں, یہ سبع مسانی ہیں, اور قرآن عظیم بعض صوفیاں سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا, جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا, یعنی تورات زبور انجیل اور جتنی بھی صحیفے وغیرہ تھے, وہ سب قرآن کریم میں موجود. سب قرآن کریم میں آ گیا اور کلام پاک میں ہے، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ دیکھیں جو کلام پاک میں ہے، پہلے زمانے کی پوری کتابیں کلام پاک میں آ گئی، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا۔ یہ دیکھیں تمہیں کیسے معلوم ہو؟ تم تو ان راہوں سے بیچارے واقف بھی نہیں ہو، یہاں تو ہم جیسے فقیروں سے ملو جو ہم یہ ساری راہیں ہماری دیکھی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا، بسم اللہ کی بے میں آ گیا، اور جو کچھ بسم اللہ کی بے میں ہے اس کے نقطے میں آ گیا۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں آپ، یہ نبی کے اوپر کتنی بڑی تہمت اور کتنا بڑا الزام ہے جو حضرت زکریا صاحب نے لگائی ہے۔ میرے تبلیغی بھائیوں، تم اس کتاب کو قرآن اور حدیث کا درجہ دیتے ہو، اللہ کے لیے سدھر جاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ۔ سچ میں یہ ایک نمونہ تھا جو میں بتا رہا آپ کو کہ اس طرح سے میں کہا کرتا تھا، جو میں آپ کو بتلایا۔ تعالیٰ کسی اگلی مجلس میں میں ان کو اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی فضائل صدقات میں نے مختصر کر دیے، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل درود، یہ تین پوائنٹ، تین فضائل میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے واقعات اور قرآن سنت کی روشنی میں ان کا آپریشن آپ کی عدالت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک اعلان یہ ہے کہ آئندہ ہفتے یہ پروگرام نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا پروگرام جبیل کے علاقے میں ہے 3-4 دن کے لیے، اور میں بدھ کو یہاں سے سفر کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں اتوار تک آؤں گا، اس لیے جمعرات کا یہ پروگرام اگلے ہفتے انشاءاللہ نہیں ہوگا، بلکہ اگلے ہفتے، یعنی اگلے اس ہفتے کے بعد جو دوسرا ہفتہ آ رہا ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس ہفتے میں حاضر ہوتا ہوں اور اپنے اس موضوع کو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھاتا ہوں۔
اس کے بعد فضائل درود کی 1, 2, 3 نمبر کی کیسٹ ہے، 3 کیسٹیں فضائل درود کے تعلق سے ہیں، انہیں سننا نہ بھولیں۔ اور اس کے بعد فضائل صدقات و حج کی 2 کیسٹیں ہیں، جو آپ کے لیے ویڈیو کیسٹوں سے یہ تمام سب کیسٹیں نقل کی گئی ہیں۔